طبعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی امید ہے میری آواز ٹھیک ہوگی. کیا اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جیسا کہ میں سائٹ کے اوپر ایک چھوٹا ٹیکسٹ آ رہا ہے جہاں پر آپ اپنے لکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ جیسے کالٹاک پہ ہوتا ہے. جی الحمدللہ تھوڑا سا آج پرابلم ہے پیلٹو کا, لاگ ان نہیں ہو سک رہے, تو آپ لوگ جتنے بھی آپ لوگوں کے ہیں آپ لوگوں کے کلاس میٹس ہیں آپ ان کو انفارم کر دیجیے وایا ای میل یا ٹیکسٹ تھا تاکہ وہ کلاس میں آ جائیں اور وہ اپنی کلاس میٹس نہ کر سکیں ان شاء اللہ تعالیٰ. جی جزاک اللہ خیر. کل کے پارے سے کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ بہت زبردست پارا تھا نا. ابراہیم ہم نے پڑھی, ان کا کیریکٹر ہم نے دیکھا, مختلف قوموں کی بات پڑھی. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ کوئی ایک عمل کی بات اور گزاری کرنی ہے. جی بالکل کوئی شک نہیں ہے نا, اور خاص طور پہ جی اٹینڈنس نہیں ہوئی ابھی, اٹینڈنس انشاءاللہ آپ لوگوں کی ابھی ہم کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, شکر ہم نے کرنا ہے, صبر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارا امتحان ہوتی ہے نا کہ ہمارا کلاس اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہو رہا, تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان چیزوں دیکھتا ہے, ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے نا کہ ہم کتنے شکر گزاری کرتے ہیں اور کتنے صبر سے کام لیتے ہیں اور اس وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اور لیول آف اسٹیڈفاسٹنس چیک. جی بالکل. گرینڈ پیرنٹس ہیلپ, ینگر سبلنگز شیئرنگ اینڈ مور انوالومنٹ ان فیملی اینڈ ہاؤس ہولڈ کوز اینڈ بلانگنگ. جی بالکل. زندگی کا اہم نقطہ جو نیم ہے ان کا شکر کریں. بالکل. کائنات پر غور و تدبر کرنا ہے. ہاؤ فاسٹ ول وی گیٹ موٹیویٹیڈ اینڈ ڈسٹریکٹڈ. جی بالکل کوئی شک نہیں ہے نا, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم شو کرتی ہیں کہ ہم کتنے زیادہ اپنی کمٹمنٹس کے ساتھ واقعی اپنی کمٹمنٹس کو نبھانے والے ہیں, کیونکہ اس طرح آج پیلٹو کا تھوڑا سا پرابلم ہے. ان شاء اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کرے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری ہمیں خود بھی پختہ کرتی ہیں نا کہ ہم نے کلاس کو نہیں چھوڑنا اور اس وقت کو اچھے طریقے سے ان شاء اللہ استعمال کرنا ہے نا. جی الحمد للہ. ایسے کہتے ہیں کہ آپ لوگ سے پہلے اٹینڈنس لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے کلاس کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر. میں صرف عائشہ آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اٹینڈنس کے بعد آپ مائک لے لیجیے, میں آپ کو الاؤ کر دیتی ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ اٹینڈنس سٹارٹ کرتے ہیں. عتیق صدیقہ, مبین محمد, حمیرہ تبسم, ایمان کھوکر, نازیہ بلال, آمنہ زمرو, تسلیم امجد, ثنا ناصر, کمل عمران, نبیلہ عامر, عالیہ حبیب, ساجدہ پروین, فرحانہ قریشی, نوشین محمد, نازیہ علی, شمع ناز, حمیرہ احمد, فاطمہ لطیف, سمیہ خیز فاطمہ, فرد بلوانی, امیمہ احمد, تنویر جہان, آنیا سلیم, سمیرہ جیرا, امینہ تبسم, رخسانہ مجید, عفت فاطمہ, عظمہ پرویز, مفتی عزیز, سائمہ افراز, آمنہ فردوسیہ, عرفہ محمود, محمد باری, ثنا کیسر, رابعہ محمود, شمیم شیخ, ارم عمران, سائمہ ظہور, قمر امجد, انیلا عمر, وجیہ اختر, ماریا عمر, سرینا شمائل, شمائلہ اختر, تسنیم فاطمہ, انیلا عمر, قمر ریاض, ارم ممتاز, ساجدہ پروین, فرزانہ سلوت, عمر ردا, بشرا خان, تسنیم کیسر, نور شیخ, طلعت رحمت اللہ, عمیرا اسحاق, شاہین پٹھان, زینب تنویر, سائمہ خان, کہکشاں محمود, حلیمہ جاوید, شبانہ بشیر, فرد باری, سمینہ اقبال, شبستان نعمانی, مائدہ رفیق, راحیلہ احمد, نمرہ سلمان, نائمہ احمد, منزہ صفر, فائزہ اشرف, سائمہ نسیم, ثانیہ سلمان, نادیہ ناز, بشا احمد, زکیہ احمد, سبیہ خان, خان شہراز افغانی, فرت علی, ارشیا بیگم, عمیرہ صدیقی, عمیرہ فیصل, سورہ اظہر, شاہین پٹھان, رفعت الیاس, ربیہ اکبر, ارشیا بیگم, سائمہ خان, شہناز احمد, نفیسہ خاتون, ارم عثمان, آنیہ سلیم, فرزانہ قاسم, رضوانہ محمود, صدیقہ محی الدین, زرینہ آصف, مریم سید, فائزہ خلیل, طلعت رحمت اللہ, نغمانہ اختر, زیبا سید, جبی نبی والا, آفرین سلطانہ, تبسم فاطمہ, ہرا ارشد, ثانیہ سلمان, ساجدہ پروین, نجلہ, ہما غنی, ربیہ نذیر, حاجرہ آصف, سلطانہ ناز, مریم نیازی, شازیہ اظہر, صبح نجیب, فرحانہ وسیم, سلمہ خان, مدیحہ کاشف, رخشندہ عزیز, فاطمہ غفور, عزا علی, سمیع اختر, محر سلطانہ, ارمان, فاطمہ خالد, کیسر پروین, منہاج منصور, حمیرہ ناصر, گروہ حبیب اللہ, جاہدہ بالیہ, عائشہ فاطمہ, شازیہ عامر, صبا پرویز, شبینہ چودھری, فائزہ محض, زرینہ محمد, رضوانہ خلیل, حمیدہ خانم, سبینہ ارشاد, مریم احمد, ربیہ شیخ, کوثر خورشید, جویریہ مزمفر, آمنہ بتول, نزود شاہ, سعدیہ وقار, شیریں منصور, سمرین عامر, رضیہ امت الکریم, سمینہ امجد, شیلا ناصر, رقیہ شیخ, ہرا مجیب, ارم ارسلان, حاجرہ عمران, افشا اشرف, اگیری بلکی, سمیر نوشتہ احمد, اسرا گل, نزود شاہ, سناد الود فضل, سبیہ جاوید, حلیمہ جاوید, ملیہ عزیز, سعدیہ چیمہ, صفیہ مرین, صدق بٹ, ایان خان, غزالہ ابراہیم, ہادیہ والی, سمند اختاور, ادیب عظیم، سمرا خلیل، مزرا ہارون، مبشرہ جبار، آسیہ سرفراز، طاہرہ بابر، لبنا فہیم، رضیہ جمال، مسلم مرزا، عظمہ پروین، ارم احمد، ارم عثمان، رضیہ سلطانہ، فائزہ طارق، حرجہ آصف، ایرا جمال، افریقہ احمد، زینب عمر، عائشہ ایوب، صفا بتول، امیرہ انجو، صبحی اسلم، فردوس اطہر، اسفیہ نسرین، رابعہ انور، صالحہ بیگم، عرفانہ منظور، بصرت بستم، شفیہ اشتیاق، مصباح احمد، خلیدہ مرزا، رانا محمد، سلمہ حافظ، وحیدہ زبرو، فرحانہ یاسمین، رحیمہ چودھری، تنویر سلطانہ، امین مسانی، شمیم مسانی، نگت محمد، صدف جلال، خسرا فقیہ، رازیہ تنویر، اکرا اجمل، شازیہ رانا، سنبہ مسعود، اثر نسرین، مجیبہ طاہرہ، لبنہ واسطی، سائمہ سعید، انیرہ صدیق، افشا شیخ، سعیدہ بٹی، آمنہ عرشیہ، خدیجہ اجمل، سمرین مالک، عالیہ شہزادی، کوسوم احرار، مبینہ احمد، سمیہ، اسما کوثر، صبیہ فرحت، سمینہ شیری، بشرا اعظم، مصباح قسیم، ملک النساء رحمان، جویریہ غزنفر، صدر الدین، نکت ممتاز، سعیدہ علی، نسیم احمد، غزالہ شاہد، نرگس ناہید، آفتاب بینان، عبد الکریم، نورین فیصل، فریدہ محی الدین، نوشین سلطانہ، شمع قاضی، شبینہ خالد، افشا ترنم، آمنہ رضوی، سائمہ فاروق، فضا رفیق، خدیجہ احمد، صفیہ صفیہ، رفت صدیقی، ریوا عرفان، سمیرہ نوید، ازرا نسرین، انم خلیل، انیلا اخت، فائقہ احمد، زیب عزیز، عطیہ شبیر، بشا احمد، فوزیہ اقبال، ازرا حسین، بشا احمد، سائمہ خاور، پائندہ بخت، فرحہ مہوین، رابعہ مقصود، سعدیہ اسلم، ربیہ اختر، صبرا یاسر، ارشد مریم، نادیہ نئی، فرزانہ غازی، ازرا گل، صالح بیگم، ازرا نسرین، زرینہ جمال، آفرین، فاطمہ سید، شنیلا عمرانی، ہما خان، ایوان سیدہ، ارم، آمنہ آصف، فرح حبیب، ہما راشد، سوہا، شمیم شہناز، نسیم احمد، شبانہ مرزا، فاطمہ کنیز، حمیدہ خانم، ربینہ محمود، محمد ایاز، نجمہ مان، یاسمین اقبال، فرحانہ وسیم، شازی سلیم، معروف حضور، سیما خالد، ازرا نیل، اے یاسمین صدیقی، صدرہ رمیز، مہنال اسلام، رضیہ چودھری، کرن چودھری، منیبہ غنی، سورایا شفیع، مصطفیٰ، فاطمہ حسین، مدیہ بہجت، سائمہ فاروق، شہناز محمد، صبا محمدی، پروین نظام، یاسمین شمیم، سمرا منظور، صبا واسط، فریدہ احمد، سمیہ خان، افشین وحید، عرشیہ بیگم، رابعہ جاوید، فرزانہ شیخ، عائشہ قریشی، نسرین اختر، نورین شمس، ربینہ محمود، تفریح بیگم، فائزہ ایاز، تہمینہ زبیر، فرح طاہر، منظم احمد، فاطمہ حسین، تنجینہ بیگم، ابی یعقوب، عائشہ افغان، نجمہ خان، عثمہ طاہر، تانیہ خان، کبرا خانم، زبی سید، نازش نصرت، طوبا اکبر، مریم بیوی، رمان ادیم، زری رزاق، حنیف پارکر، مقصود شاہین، طاہرہ تاج، شمائلہ اقبال، مریم افضال، درش احمد، شاہینہ مرسا، فائزہ ایاز، مزد عبدالغنی، محام احمد، ازرا خان، ماریا ڈار، زاہدہ احمد، ربیہ کلثوم، بینش فاطمہ، شبانہ نعیم، مائدہ نسیم، محمدی بیگم، شاہینہ مسعود، بدر شاہد، ایف زیدی، کلثوم جکارتا، ازرا شاہین، کرن اجاز، نگر طلت، عامر حمزہ، ماریا خان، صبا باسط، عائشہ خان، فارم ہینس خان، حد پٹیل، بدر شاہد، عائشہ خان، سائمہ دانش، فردوس ارشد، شاہبان امیر، اندلیب فائز، بشرا صدیقی، تہمینہ مکری، شعا خان، جمال احمد، فضا سید، ہنا پروین، روحانی اختر، ماریا ہاشمی، سعدیہ دورانی، فرزانہ امرین، سعدیہ بھنڈاری، ساجدہ رحمان، نسرین زاہد، صبا شجا، شیخ جنت بی، النساء، فرزانہ روزی، نادیہ ثاقب، فریدہ طفیل، عائشہ جبار، زاہدہ عارف، رخسانہ احمد، محمد عمران خان، ربینہ نصیر، ربینہ شہباز، شہلا بہزت، فضا فرحان، شاہدہ میر، ام عمار، ارم امرین، وسیمہ خان، فائزہ احمد، اقصی جبین، شیریں صدیقی۔ جی الحمدللہ، اب ہمارے جو باقی گروپس ہیں جو گروپس میں بیٹھ کر دورہ قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں، مانچسٹر کا گروپ، برمنگم کا، آئینہ، جو ناروے میں مختلف جگہوں پہ گروپ ہیں، جو یو ایس اے میں اور مختلف ممالک گروپس موجود ہیں، وہ بھی اپنی اپنی اٹینڈنس یہاں پہ ٹائپ کر۔ جی الحمدللہ،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ جی الحمد للہ، میری آواز کلیئر ہے آپ سب لوگوں کے لیے؟ جی الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا احسان تھا ان شاء اللہ تعالیٰ، جب تک کہ استاد ریڈی نہیں ہوتی وہاں سے آن سائٹ سے، تو ہم ان شاء اللہ اپنا ریکیپ کرتے ہیں کل کے پارے کا، ٹھیک ہے؟ امید کہ آپ سب لوگ ریڈی ہیں، الحمد للہ صبح صبح ایک نئی ڈرل ہو گئی، چینج آف شیڈیول ٹیچز لاٹ، الحمد للہ، بالکل، اور ذرا ڈفرنٹ ڈفرنٹ سب فورم نظر آنے لگتا ہے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے، الحمد للہ۔ تو ان شاء اللہ ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسلنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا
وقنا
ربنا آمنا
बगैर देखे क्यों पड़े हैं आप लोग? ये माउस को डिस्ट्रक्ट हो जाता है, दिख नहीं रहा
ना.
इसे भी कर लेती होती हूँ. ओके, ये
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
तीसरी वाली
हाँ जी इसको हम पूर्ण पिक करेंगे सबके सामने खजूर पड़ी हुई है क्यों लगता है
واتبعنا الرسول ما شاء الله جزاك الله
بسم الله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی نادیا کدھر ہے روم میں نادیا انم کدھر ہے انیسا کدھر ہے جی میرے ماں آ گئے ہیں پوری لائن خالی ہے چوائس ہم سب کے پاس آنے اور نہ آنے میں جب دل چاہے ہم آئیں گے جب دل نہیں آئے گا نہیں آئیں گے ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس وقت کا صحیح حق ادا کر سکیں آن لائن پہ ہم لکھ کے بتا دیجیے کہ ہماری آواز ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم سورت نحل کو کنٹینیو کریں گے چلیے شروع کریں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر من بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد میں پڑھتی رہوں گی جب تک ہم سب اس اسپیس میں آ جائیں کہ ہم شروع کریں ٹھیک ہے تو جب آپ بکس ریڈی کر رہے ہوں پہلی بات یہ کہ پہلے سے ریڈی رکھا کریں ہم سب کو موسٹلی پتہ ہی ہوتا ہے ماشاء اللہ کہ آج ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے اور دوسرا یہ کہ اس وقت کے دوران جس میں ابتدائی باتیں شروع ہوتی ہیں تو اس کے دوران اگر آپ بالکل ریڈی ہوں تو ان شاء اللہ تعالیٰ سامنے ہوگی بالکل تیار ہے پیج نمبر کیا ہے آپ کے پاس قرآن پاک پہ 680 ٹھیک ہے یعنی اپنے پیج کو دیکھ لیں کہ آپ لوگ غلط پیج پہ تو نہیں ہے نا سورۃ نحل شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہم اس کا حق ادا کریں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ صورتیں جس ترتیب سے آتی ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بالکل ایسے ہی آنی چاہیے جیسے کہ ہم سب قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تقریباً قرآن پاک کا نصف ہو رہا ہے بلکہ اگر آپ اپنے مائنڈ میں ایک میپ بنائیں تو ہم یوں جا کے اب بالکل سٹیپ پہ سٹیپ ختم ہو گئی ہے اب یہ تھوڑی سی جو اوپر چھوٹی ہوتی ہے نا جہاں بندہ سٹیبل ہوتا ہے پھر دوبارہ واپس جاتے ہیں نا تو 14, 15 اور 16 ان تین پاروں کا آپ سوچیں گے یہ مڈل میں آ جاتے ہیں پھر انشاءاللہ 17 سے ڈکلائن چلتے چلتے ہم 30th پہ پہنچیں گے بالکل اسی طرح سے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے سفر کی بالکل پیک پہ ہیں اور پیک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو سامنے رکھا جائے تو پھر انسان کو یہ پتہ جاتا ہے کہ مجھے عروج تک کس چیز نے پہنچا تھوڑا سا یہ پہلے میں نے کبھی نہیں بتایا میرا خیال ہے لیکن انشاءاللہ آپ سب کے لیے فائدہ ہوگا سورۃ نحل اور سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف ان تین سورتوں کو اگر آپ ایک نوٹس میں اپنے ایسے سٹیپ بنا کے اور اوپر تین ہی کر کے لے آئے یہ تین سورتیں وہ ہیں کہ اگر ان تین سورتوں پہ عمل کر لیا جائے تو ایک انسان عروج کی ساری ریسیپی سمجھ جاتا ہے سورۃ نحل کا مین تھیم شکر ہے اس کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں نعمتوں والی سورت اور جس بندے کے اندر اللہ کی نعمتوں کا شکر ہو گیا، جس بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو پھر اس کا دل شکر سے بھرتا ہے. تو آپ کہہ لیجئے کہ عروج کا نقطۂ آغاز اللہ کا شکر گزار بندہ بننا. اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں کائنات کی ایک سیر کروائیں گے، اور میں ہمیشہ اس صورت کو پڑھتے ہوئے محسوس کرتی ہوں کہ بہت ہی خوبصورت قسم کی ٹرین میں ہم بیٹھے ہوئے ونڈو کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک جگہ کیٹلز ہیں تو تھوڑی دور جائیں گے تو پہاڑ ہیں، تو کہیں سبزہ ہے. کبھی آپ نے یو کے میں انسائڈ دا یو کے ٹریول، یا اگر آپ اسکاٹ لینڈ سائڈ پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہاڑ بھی ہوتے ہیں اور بڑے گرین، اور تھوڑی تھوڑی دور آپ دیکھتے ہیں کہیں بکریاں چر رہی ہیں، کہیں وہاں فصلیں چھوٹ چھوٹ کاٹ کے گندم پہ انہوں نے ڈھیر بنائے. تو سورت نیم پڑھتے ہوئے زبان پر، یعنی آف کورس اس وقت آپ اونچی آواز سے تو نہیں رکھیں گے، لیکن دل میں الحمد للہ کا ورد رکھیے گا. اگلی سورت جب شروع ہوگی تو وہاں بہت کچھ آپ اور بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے سورت کا شروع کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے اپنی نعمتوں کا احساس دلایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل. اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. کس چیز کا فیصلہ؟ مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کا فیصلہ. اور اسی طرح اگر اس کو اور ڈفرینٹ سینیریوز میں دیکھیں تو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کا حکم دے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کا اجر پائیں. فرمایا آ گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر چیز کا وقت جب آتا ہے تو پھر اس کے لیے انسان کو تیاری پہلے سے رکھنی چاہیے. فرمایا اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے، یہاں روح سے مراد جبرائیل امین ہے، وہی کی طرف اشارہ ہے، جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے سے نازل کرواتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس دور میں اس پہ بہت زیادہ اعتراضات تھے، اور آپ مکہ کے آخری دن ذہن میں رکھ لیجئے کہ ٹارچر بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کے سہارے اور گھر کے سہارے دونوں پورے ہوتے ہوئے دکھتے ہیں. بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوتا ہے، اور ابو طالب بھی وفات پا جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے وقت میں لوگوں کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، حقیقت یہ کہ اس کے پاس جو بھی پیغام آتا ہے وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے. اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ لا الہ الا انا فاتقونی، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ ہی سے ڈرو. اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کس قسم کا شرک وہ لوگ کرتے؟ اللہ کے نبی کو جھٹلانا اور اللہ کی بات کو نہ ماننا. آپ دیکھیے کہ نبی جب بھی آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. کسی کو یہ کہہ دینا کہ ہمارا نہیں خیال کہ آپ کو کسی نے بھیجا ہے اور آپ تو بس خود سے ہی یہ کام کرنے لگ گئے، تو یہ تھوڑی سی کسی کی ڈسگریس ہوتی ہے. لیکن جب کسی کو یہ کہا جائے کہ ہمیں پتہ ہے آپ وہاں سے سیکھ کر آئے، آپ نے کس سے فائدہ اٹھایا، تو اس میں انسان کو تھوڑا سا زیادہ کانفیڈنس محسوس ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہ بات کر کے بتا دیا کہ یہ نبی تمہارے پاس جو آیا یہ ہمارا بھیجا ہوا. کبھی آپ ان آیتوں پہ غور کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی سوچ تو دیکھیے، کیا اس ان کے دل پہ گزرتا ہوگا کہ ایک بندہ نہیں مانتا، چلو کوئی بات نہیں، ایک نہیں مانتا تو دوسرا تو مان لے گا، دوسرا نہیں مانتا تو تیسرا. ہر وقت یہی کیفیات انسان کے اندر چلتی جائے، اور ایک جھٹلا رہا ہے دوسرا جھٹلا رہا ہے، کیسا تکلیف تو منظر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں اس وقت جو مضمون سمجھنا ہے وہ صرف یہ سمجھنا ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ. لا الہ الا اللہ. پورے دین کا خلاصہ ہے یہ کہ انسان ایک رب کا بن کر اس کے تقاضے پورے کرنے کی فکر لگ جائے اس کو، تاکہ وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں جگہ دے کہ میرے رب نے مجھے دیا. اور یاد رکھیے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، کیوں دی؟ کچھ سوچ سکتا ہے نعمت کیوں دی؟ اس لیے کہ انہ لا الہ الا انا فاتقونی. دو چیزیں اس میں، کہ اللہ کو بھی مانو، اس کی بندگی اختیار کرو، اور پھر مجھ سے ڈرو. لیکن ہوا کیا؟ انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی کہ میری بندگی کرو، اور ہم انہیں چیزوں کے بندے بن گئے.
یہ چیزیں ہماری معبود بن گئی اور دن رات ہماری انہیں میں کوششیں چلنے لگی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تھوڑا سا کائنات پہ مزید غور و فکر کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں پہ غور کریں. خلق الانسان من نطفہ, غور تو کرو کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو. اس نے انسان پہ ایک ذرا سی بن سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گئے. ذرا سوچیے پیٹ کے بچے کو کن مشکل مراحل سے گزرتا ہے, لیکن پھر ایک سال کے اندر اپنا حق جتلانے والا اور تین چار سال کا ہونے پر بہن بھائیوں سے لڑنے والا, جھگڑے کرنے والا, اختلافات کرنے والا, اس طرح سے جھگڑے کر کے بعض دفعہ مائیں آدھا وقت گھروں میں صرف بچوں کے مقدمے ہی چلاتی رہتی ہیں کہ کیسے ہوا. جس رب نے بولنے کی طاقت دی اسی کے بارے میں جھگڑے. یہاں خاص طور پہ وہ جھگڑا ہے کہ میں نہیں مانتا اللہ کو, مجھے نہیں یقین کہ اللہ بھی ہے, کا اس نے اندر پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی ہے اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی, ان میں تمہارے لیے جمال ہے. دیکھیے جمال ہے, اللہ کی کائنات میں جمال اور کمال اکٹھا ہے. ہمارے گھروں میں دو طرح کی چیزیں آتی ہیں, ایک ہے کمال کے لیے یعنی ضروریات کی, مشینیں ہیں, ویکیوم کلینرس ہیں, جھاڑو پوچھے کے ڈبے ہوں گے, موپ ہوگا, یہ کیا ہے, یہ ہماری ضرورت پوری کرتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہمارے گھروں میں ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں, بعض اوقات خوبصورتی کے لیے ہم سجانے کے لیے کچھ پھول رکھ لیتے ہیں. دو مختلف چیزیں, اللہ کی خوبی دیکھیے کہ اس کی چیزوں میں ایک ہی وقت میں جمال اور کمال دونوں ہیں. کیسے, آپ دیکھیے کہ بکریوں کو دیکھیے خوبصورت لگتی ہیں دوڑتی بھی, اور ان میں کیا ہے کہ وہ دودھ دیتی ہیں. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خوبصورت انداز سے بنائی کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا کہ ماشاء اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. لیکن یہ سوچ کب ہوگی, جب انسان فطرت سے رابطہ رکھے گا. آج جب بڑی بڑی یونیورسٹیز سے ہم پڑھ کے نکلتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں اللہ کی یہ کائنات دکھتی نہیں ہے, نہ ماں باپ سے بات کرنا اور نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے. تو آج کی اس پوری صورت کو اپنے لیے بہت ہی بڑی نعمت سمجھیں. اگر بہت دن سے کائنات پہ غور و فکر نہیں کیا تو میری نعتوں کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پہ غور کیجئے. فرمایا جب کہ تم صبح انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو گیزنگ کے لیے, اور جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو, وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان پہچانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. کل کے دور میں انسان گھوڑوں پہ اونٹوں پہ بیٹھ کے جاتا تھا, آج ہم جن چیزوں پہ بیٹھ جاتے ہیں کیا ہم چل سکتے ہیں؟ اللہ کہتے تمہارے تم تو مغل ہو جاؤ, تمہاری تو جان نکل جائے, لیکن کیا کبھی تم نے سوچا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہاں صرف دیکھیے کہ جانوروں کے حقوق کی بھی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزیں بتا کر کیا سکھا رہے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ نہ لو. حدیث میں آتا ہے کہ جانور جو ہوتا ہے ان کو سواری تو بنانا ہے لیکن ان کو کرسی نہ بناؤ. بس ان کے جانور پہ بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہیں, جیسے کبھی گاڑی والے دو لوگ آپس میں کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں. اب گاڑی تو بے جان ہے, اس کا تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن جانور کے اوپر کھڑا نہیں ہونا چاہیے. یعنی جانور کھڑا اور آپ بیٹھے اسے جانور کو زیادہ تبوز پڑتا ہے. جب وہ خود چلتا ہے نا تو اس کے اندر انرجی پروڈیوس ہوتی ہے تو وہ آپ کا بہت برداشت کر لیتا ہے, وہ بیلنس نہیں ہو جاتا ہے. تو پتا کیا چلا کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر ادا کرو. آج لوگ اینیمل رائٹس کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اینیمل رائٹس میں سب سے بڑے رائٹ ہیں کہ ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں. پھر اسی طرح دیکھیے کہ جانوروں کو بلا وجہ قید نہیں کرنا چاہیے. آج پیٹس بنانے کا رواج ہے لیکن وہ معروف واقعہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک عورت جو بلی کو گھر میں رکھتی ہے اور اس کے بعد اس کے کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکی اور وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی, اور اس کی وجہ سے نماز روزے پڑھنے کے باوجود بھی وہ لڑکی عورت جو تھی وہ آگ میں چلی گئی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس تمام جانور جو بے زبان ہیں ان کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک اونٹ آیا, وہ دل بلا رہا تھا اور اپنے مالک کا شکوہ کیا اس نے کہ میرا مالک میرے پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے. فرمایا وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جسے تم سخت محنت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب لراؤ و رحیم بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. آج ایک چھوٹا سا اپنے لیے نام لکھ لیں, ابھی کر سکے تو بہت اچھی بات ہے. मुझे यकीन है जो लोग नॉर्वे में रहते हैं वो तो बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि शाम रात बहुत लंबी होती है। अगर आप असर या मगरिब के बीच में, असर से मगरिब के बीच में वॉक के लिए जाएं, तो आपको आमतौर पर ऐसी चीजें पहाड़ों की तरफ दिखती है। थोड़ा सा कोशिश करके अगर किसी फॉर्म में चले गए, आप लोग भी इस पे अपने लिए काम लिख लें। आज नहीं भी कर सकते तो जिन ही मुमकिन हो कि आपने अपने बच्चों को साथ लेकर कोई ऐसा फॉर्म विजिट करना है कि जहाँ ये सब जानवर है, और करीब से हाथ लगाएं, प्यार करें। बिल्ली को आप देखते हैं, जब आप देखते हैं तो बिल्ली और लगती है, लेकिन जब आप उसको छूते हैं, उसके बालों को हाथ लगाते हैं, तो हकीकत में आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह के जज्बे आते हैं। तो इन जानवरों पर गौर करना चाहिए। शक्ल में देखिए मिलते हैं खैल, बेवाल और हनी, तीनों एक ही किस्म की नस्ल है, थोड़े बहुत फर्क से। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि देखो ये तुम्हारी जीनत नहीं है, वो और बहुत सी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा करते हैं जिनका तुम्हें इल्म तक नहीं है। अल्लाह ही के सिवा सीधा रास्ता बताना है, जबकि साथ जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद है। ये है सर अल्लाह की बात। अल्लाह तला एक इंसान को हिदायत देता है और देना चाहता है। जब अल्लाह तला किसी को हिदायत देता है और सीधा रास्ता दिखाता है, तो फिर अगर इंसान उस पर अड़ी करे, चूं चा करे, हूँ हाँ करे, तो अल्लाह ताला फिर कहते हैं तुम टेढ़े रास्तों पे ही चले करो। तो यह नियत कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह जब मुझे हिदायत का रास्ता नजर आए तो फिर मुझे उसको पाने की तौफीक देना। आप देखिए फरमाए वलो शाह लहदा को मजमाइन, अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। देखिए हिदायत का ताल्लुक पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं, सुरातल मुस्तकीम से लेकर मुस्तकीम। तो हिदायत का ताल्लुक तकवा के साथ होता है। उसे हिदायत नहीं मिलेगी जिसके अंदर तकवा नहीं होगा। अल्लाह तआला ने कैसे लोगों की हिदायत का इंतजाम किया, अगर इसको हम एक जगह जमा करें तो तकरीबन 10 मुख्तलिफ दर्जे हैं हिदायत के। सबसे पहले अल्लाह ने अंबिया की तरफ फरिश्तों को अंबिया से खुद कलाम किया, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, कल्लमल्लाहु मूसा। गोया कि इसमें पीछे क्या था, आप ये सारी बातें सुनते हुए अपना नाम लिख के सोचें, ये सब कुछ अल्लाह ने मुझे हिदायत देने के लिए किया। फिर मूसा से कलाम किया, फिर एक दूसरा तरीका था वही के जरिए पैगाम दिया, वही दिल में डाल दी, फिर तीसरी चीज फरिश्ते के जरिए फरिश्ता भेजा। और अमूमन जो फरिश्ता वही लेकर आता था वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। फिर इसी तरह एक चौथा दर्जा था दिल में इल्का किया, दिल में डाल देता अल्लाह तआला, कभी आपके भी डालता, दिल में शायद डल जाती है हाँ ये फैसला ठीक है। दिन रात हम ऐसी अल्लाह से हिदायत मांग रहे होते हैं, इस्तिखारा इसी की एक दलील है। तो जब इंसान अल्लाह से किसी काम को चाहता है तो अल्लाह ताला उसको फुरकान देता है। और याद रखिए जितनी अल्लाह से दोस्ती होगी, जितना सच्चे होते जाएंगे, अल्लाह पर लोगों से डील करना, मामलात को देखना, हालात के मुताबिक बात करना, ये सब कुछ सिखा देंगे। फिर एक और दर्जा होता है हिदायत का कि अल्लाह किसी को जबरदस्त किस्म का फहम दे देता है। आगे हम वाक्य पढ़ेंगे कि हजरत दाऊद जी के हालांकि बाप थे, वो एक फैसले का फैसला वैसे नहीं कर सके जैसे हजरत सुलेमान ने कर दिया। तो बस दफा बच्चों को हमसे ज्यादा पहल मिल जाता है। फिर एक दर्जा, छठा दर्जा क्या होता है कि बयान की ऐसी कुव्वत दे देता है कि लोग तस्वर को हकीकत बनाकर पेश कर देते हैं, यानी इमेजिनेटरी स्टाइल होता है। कुछ लोग बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि आप उनकी मिसालों के साथ साथ चलते जा रहे हैं, कुछ सीधा स्पॉट बोलते रहते हैं मेरी तरह और आप सो जाते हैं, कुछ जोर से बात करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ये ताकत देता है कि उनकी बात सुनकर सीधी दिल में रहती है, ऐसे लगता है कि जो बात इन्होंने कही वो हम आंखों से देख रहे हैं, ये अल्लाह की रहमत होती है, हर एक को ये मिलती है। इसको आप कह सकते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड होती है, ना हो तो मांगे, दुआ करें अल्लाह ये गिफ्ट मुझे भी चाहिए, अल्लाह ताला हमें भी दे देगा इंशाल्लाह ताला। फिर इसी तरह से एक ऐसा दर्जा हिदायत का कि अल्लाह ताला ऐसा बयान किसी की जुबान से जारी करवा देता है कि उसमें अल्लाह की ताईत शामिल हो जाती है। यानी जो बात किसी गुनाहगार इंसान की जुबान से निकलना रही हो, लेकिन अल्लाह ताला उसके अंदर इतनी बात तलवा देता है कि लोगों को अफीम होता है कि अल्लाह की बात है। जैसे हजरत उमर, कई जगह कुरान उनकी मुवाफ़क़त में नाजिल हुआ, खुद कहते थे कुरान की तीन आयतें मेरी तारीख में नाजिल होंगी, जिसमें एक पर्दे की आयत भी थी, अस्वद के बारे में, मुका सफा और मरवा के बारे में कुछ आयत आती है। तो ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, अल्लाह ताला किसी को नवाजना चाहता है ऐसा कर देता है। फिर इसी तरह एक और चीज होती है और वो क्या है कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला इस तरह की बात की तौफीक दे देता है कि उसकी बात दिल में जज्ब हो जाती है, यानी दिल उस बात को कबूल करने लगते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि इसके अंदर इल्हाम आता है, بعض لوگوں کو ایمان ہو جاتا ہے. کوئی کسی کو وہ نہیں آ سکتا جس کو آج تصور کی زبان میں کشف اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں, اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. اور حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ عمر صاحب الہام, ساریہ کا واقعہ آپ نے کئی بار سننا ہوگا میری زبان سے, کہ کہاں اللہ کے حضرت عمر مدینہ میں تھے اور ساریہ ملک شام میں تھے, اور یہاں سے وہاں کھڑے ہوتا تیرے ساریہ علاج عمر پہاڑ کی طرف چلے جاؤ, اور وہاں ان کو بھی آواز سنا دی. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اسی طرح سچے خواب ہوتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انہیں سمال کو بھولے کہ کسی کی بات سن کے خود بہت ماننے کو دل کرتا ہے. تو بہرحال اس میں جتنی بھی باتیں ہمیں سمجھ آ سکیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے. وہ رب وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی بھرا, جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بھی پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. کیا نشانی؟ کیسے مٹی بھورے رنگ کی؟ آپ نے کبھی بیج جلتا دیکھا ہو؟ بیج بھی کالا ہی ہوتے ہیں. کئی پھلوں کے بیج تو منہ میں آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے پیئر کا بیج دیکھا ہو, ناشپتی کا, کالے رنگ کا چھوٹا سا, منہ میں آ جائے تو کڑوا ہو جاتا. منہ سیب کا بیج منہ میں آ جائے. کبھی آپ نے تربوز کا بیج کھایا, وہ کڑوا تو نہیں ہوتا لیکن تھوڑا بک بکا سا ہوتا ہے. وہ بیج براؤن رنگ کی مٹی میں جاتا ہے, سفید پانی ڈالتا ہے. یہ تین ہی چیزیں ہم اپنی ظاہر کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور نکلتا کیا؟ اللہ کو ہمیشہ آپ سبز میں سرخ تربوز کھلا ہوا دیکھتے ہوں گے. تو میں ایک دن کسی کے گھر گئی تو انہوں نے میرے سامنے ایک چیز رکھی, ایک دم دیکھ کے میں چونک گئی کہ یہ کیا چیز ہے. مجھے لگا شاید میں نے کوئی سویٹ کچھ بنائیے. بالکل جو زردے رنگ کا پیلا رنگ ہوتا ہے, بالکل چپتا ہوا زردا رنگ, اس رنگ کی چیز کٹی ہوئی سامنے تھی. پہلی نظر میں نہیں سمجھی یہ کیا. کہتی آپ سازے دیکھیں گے کہ میں نے تو کہہ دیتی تھی تربوز میں. کہتی میں نے ایسے ہی کاٹا جیسے باہر سے, بالکل ویسا ہی تھا, سبز جیسا ہوتا ہے. تو کہتی کھائے. میں نے کہا میں تو نہیں کھاتی, اس کو دیکھ کے دل نہیں کر رہا. کہتی آپ ایک دفعہ اس کو چکھ کے تو دیکھیں, یقین کریں. جب میں نے اس کو زبان پہ رکھا ایسے لگا کہ شیرینی میرے منہ میں آ گئی, کڑک سخت, اتنا ٹیسٹی. میں نے کہا تبارک اللہ حسن. لیکن سبز کے ساتھ صرف کمبینیشن تو ہم نے کئی بار دیکھے, اور سبز کے ساتھ پیلا کیسا لگتا ہوگا ذرا اس کا سوچ کے دیکھے. یہ اللہ کی شان, جو کام کرتا خوب کرتا, جو چیز اس نے پیدا کی کیسی پیدا کی. کئی اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ایک ایک پھل پہ غور کر کے دیکھ لیجیے. چھوٹی سی ایکٹیویٹی لے لیں اس پہ کہ زیتون, کھجور اور انگور, یہ تین کے نام ادھر آئے ہیں نا. چیزیں تو اور بھی ہیں لیکن کم از کم ان تین کے اگنے سے لے کر پکنے تک کے پروسیس کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیے کتنے حیران ہوں گے. کتنی شکلیں بدلتے ہیں. پہلے بیج ہوتا ہے, پھر اس میں سے چھوٹا سا پھول نکلتا ہے, پھر اس پھول کے اندر سے ایسے چھوٹی سی ڈنڈی سی نکلتی ہے, پھر کسی کتنے مرحلوں سے گزر کر وہ پھل بڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ آم کو تو اپنے کچی امبیاں لگتی ہیں. کبھی کچی امبی کھاتے تو دیکھیں وہ کڑوا ہو جائے گا. جس نے کبھی آم کی بڑی تعریف سنی اور وہ کچی امبی منہ میں ڈال لے تو کہے گا اس کی تم تعریف کر, اس کی تعریف تم کرتے تھے. تو آپ کہتے نہیں یہ کچا ہے, تھوڑا سا صبر کرو. پھر وہی آم جب درخت کے ساتھ پک پک کے میٹھا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اندر جو مٹھاس آتی ہے, ایمان کی حالت ہے. یاد رکھیے نشانیاں بہت ساری مل جائیں گی کہ جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے پھل ہیں نا, یہ سب میں ہمیں آخرت کے پھلوں کا تعلق سکھاتے ہیں. کیا تم چھوٹی چھوٹی محنتیں کرتے ہیں. بس اب دیکھیں ہمیں اپنی کوئی کوشش ٹھیک لگتی نہیں ہے, اور ہمیں اکثر یہ سوچتا ہے کوئی کام اچھا نہیں ہو پاتا. ایسے لگتا ہے بس کر لیا, چل چلا کر دیا, وہ حق نہیں دے سکے جو دینے کی ضرورت تھی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا رزلٹ بڑا پیارا آتا ہے, دوسروں کو اس سے فائدہ بہت ہو جاتا ہے. تو ہر سمے انسان اس طرح اپنی بے چینی میں آ جاتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں کوئی اتنا اچھا نہیں, لیکن اللہ خیر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات میں ان ساری چیزوں کو خراب کر اسی بات کا درس دے رہا ہے کہ تم کوششیں کرو. تمہاری زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا, اللہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں میں برکت ڈالے گا. ورنہ آپ سوچیں کہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں, سچ بتایا اس کو نماز کہنے کے لیے دل کرتا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ ایسے دل ایسے خیال آ جاتا ہے کہ یہ تحفہ اگر کوئی ہمیں پیش کرے تو پتہ نہیں ہمارے دل پہ کتنا بوجھ پڑے. لیکن دل پر جاتی ہیں ہماری نمازیں. تو بس امید رکھیں, ہم زیادہ کر بھی نہیں سکیں گے, ہم سے پوری چیز پوری ہوگی نہیں. بس یہ کر لو कि अल्लाह सुभाना तआला ने हमारे लिए जो काम रखा है उसको अपनी सी कोशिश करके करते रहो तो अल्लाह ताला तुम्हें इंशाल्लाह नेमतों के फल अता करेगा। फिर उसके बाद आगे कुछ और चीजों पर गौर वस करवाया गया, फिक्र करो, तदब्बुर करो, सोचो, और उनमें से एक चीज वसख्खर लकुम अल-लैल वन-नहार वश-शम्स वल-क़मर, उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को मुसख़र कर रखा है और सब सितारे भी इसी के हुक्म से मुसख़र हैं, इसी के हुक्म से मुसख़र हैं। इसमें बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। क्यों निशानियां? आप देखिए ये दोनों अपोजिट चीजें, रात और दिन अपोजिट है, सूरज और चांद अपोजिट है, एक ठंडा है तो एक गर्म है। हमारे लिए इसमें निशानियां क्या कि हर रात की दिन होता है ना, हर रात के बाद दिन आता है, तो अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, खुशी की सुबह आएगी। आज बीमार हो कोई बात नहीं, मुंह धो लो, उठो, कोई हिम्मत करो, कल देखना तुम्हें खैर मिलेगी। आज झगड़े में हो, परेशानियों में हो, कल खैर में होगी, यानी होप है। अगर आप फील करें तो कायनात हमें उम्मीद दिलाती है कि तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। इसी तरह सूर्य और चांद को देखिए, एक देता है तो एक लेता है। चांद देखने में सूर्य से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया कि चांद की रोशनी सूर्य से आती है? चांद बिल्कुल एक ऐसी है जैसे मिट्टी की प्लेट आप ले रहे, कुछ भी नहीं उसमें, लेकिन जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, आजकल जो खूबसूरत चांद जब आप रागियां पढ़ के निकलते होंगे, इतना चौड़ा चांद आपके सर पे चल रहा होता है, उस वक्त की अल्लाह तो याद आता है। और जो उधर एक कैफियत भी वही होती है कि अल्लाह इसी तरह मैंने तुझे भी देखी, तो लेकिन मैं सोचती हूँ कि इस चांद बेजान है ना मट्टी का, तो अल्लाह ने उसको इतना चमकता हुआ कर दिया, तो क्या अल्लाह हमारे मट्टी के वजूद को चमकता हुआ वजूद नहीं कर सकता? अंतर जल कुरान अलजीम अकल भी वजूद में सदरी वजला वहा वी वहमी, ये अंतर जब इंसान के अंदर आ जाता है तो ये मट्टी का वजूद भी चमकने लगता है। क्रिस्टल शाइन उसके चेहरे पे कैसी चमक आती है, आप इमेजिन है ना, कि बाज बाबा इंसान हर एक भी देखते हैं, अपने आप को भी आप देखते होंगे, बिल्कुल आपका चेहरा स्पॉट होता है, लेकिन कोई ऐसी चीज कोई लोग इस्तेमाल करते हैं संडा के चेहरा चमकने लगता है, जिसको कहते हैं ग्लो आने लगती है। तो कुरान इंसान के अंदर एक ऐसी चमक पैदा करता है, शर्त एक है कि मार्फत का दिया जल जाओ, हम सब अपने ऊपर लेके देखे और इन सारी चीजों को पढ़ते समझते गौर व फिक्र से काम लेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं ये जो बहुत सी रंग बिरंगी चीजें इसने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा कर दी है, कितनी रंग बिरंगी चीजें, एक दुनिया का जरा छोटा सा जायजा तो लेके देखिए, आप हैरान हो जाते हैं कि अल्लाह तुमने इतना कुछ मेरे लिए पैदा किया, जो ना शुक्री ना गुनाहगार हूँ। क्या ये दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थी हो सकती? पहले दौर में जब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट होते थे तो लोग उसी पर खुश थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जब कलर आ गए तो कुछ घरों में ब्लैक एंड व्हाइट भी होते थे कलर भी, लोग कौन सा देखना पसंद करते थे, कलर देखना पसंद करते थे। इससे क्या फर्क पड़ता अगर सारी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट होती, हमारी एथेटिक सेंस उसकी तस्वीर ना होती। इंसान एक तरह की चीज से बोर हो जाता है, उसको एक रंग के कपड़े भी बार बार पहनने के बाद लगता है कि मुझे कुछ और चाहिए, तो फरमाया अक्ल से काम लोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और सबक लेने के लिए उसे सिर्फ बातों की तक हद तक क्या बातें हुई, असल बात है कि गौर करो। फिर अब देखिए वही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसखर कर रखा है ताकि तुम इससे तरोताजा गोश्त लेकर खाओ, सी फूड की बात है, और इससे जीनत की वो चीजें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। तुम देखते हो कि कश्ती समंदर का सीना चीरती हुई चली जाती है, ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और इसके शुक्रगुजार बनो। आप देखिए कि पानी पे हमें जाने का कुछ मौका ज्यादा नहीं मिल पाता, अमूमन हम पानी से दूर है, लेकिन कभी गौर से देखें तो पानी पे और समंदर के, कभी आप ओशन पे जाएं या अगर आपको सफर का मौका मिले किसी बोट में या शिप में, तो अकल दंग रह जाती है, अकल दंग रह जाती है। मुझे देखते हैं दूर से तो हमने देखा ही है, लेकिन एक मौका ऐसा हुआ कि मुझे सफर का मौका मिला, पहला मौका था इतना लंबा सफर ओवर नाइट, जब हम रात को सवार हुए तो उस वक्त रात थी, यानी रात को वो जाना था शिप और अगले दिन से पहुंचना था, तो रात को जो मंजर था जो खौफ था वो चाहे गलत था, लेकिन मुझे जो फीलिंग इस वक्त भी याद है वो है जब अगले दिन सुबह आँख खुली, थोड़ा सा वो शौक खौफ भी दूर हो चुका था, जरा रात को तो बहुत ही हिलता है देख डर आता है, लेकिन दिन में ठीक था। तो मैंने जब विंडो से बाहर देखा, यकीन करे जिधर देखो पानी, जिधर देखो पानी, क्योंकि है ही कुछ नहीं, आप ऊपर जाके देखे चारों तरफ घूम रहे, पूरा 360 का एंगल बना है, हर तरफ पानी पानी, हर चीज इतनी, हर चीज जोश पे। कोई कहते हैं अगर समंदर में कोई बच्चा पैदा और वही बड़ा हो जाए तो बेटा सारी दुनिया सिर्फ पानी है, पानी का नाम दुनिया। आप जहां चले जाते हैं आप उस माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। इतनी बड़ी जात है जिसके सामने आज बैठे हैं, अपने आप को चेक करें। मुझे लगता है सूरज नहर के बाद तो बंदा बनने करते मस्ती आई है, हम अपने आप को बड़े थे। दुनिया की चार चीजें क्या देख लेते हैं, चमकती दमकती हवा हो करते, कभी नेचर को करीब से देखें, हर चीज में आपके लिए उस्ताद है। अल्लाह तआला कहते हैं पहाड़ों की मेहन गाड़ दी ताकि जमीन तुमको लेकर ढुलक न जाए। कभी आप एक फुटबॉल के ऊपर छोटी सी प्लेट रखने की कोशिश करें, हो सकता है थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाए, लेकिन आप उस प्लेट में एक तरफ एक जगह रखिए तो देखिएगा वो प्लेट ढुलक जाएगी। इस दुनिया को अगर हम ग्लोब पे देखें तो गोल दिखती है ना, आपको पता है ये दुनिया पानी के ऊपर है। केंद्र बोली इस वक्त भी आप इस हॉल को सोचिए, इसके नीचे पत्थर, पानी, फ्लोर, सड़क, जो कुछ भी हमारे नीचे, और इसके नीचे पानी है, और कितनी सीधी क्योंकि इस पर पहाड़ों के नीचे लगे हैं। तो ये भी नहीं कि पूरी दुनिया में एक ही जैसा वजन है, कहीं सिर्फ पहाड़ों के सिलसिले हैं, कुछ खत्ों में इतनी आबादी है, कुछ में बिल्कुल नहीं है। किसके लिए काम है, कौन है वो जात, ये वो जात है जो मेरा है और मैंने जिसकी बनी, लिखे जरा। अल्लाह तो मेरा, मुझे अपना बना दे, अल्लाह के बंदे में ही जिंदगी का लुत्फ है, इसके बगैर जी के भी क्या जिएंगे, अल्लाह से मोहब्बत किए बगैर और अल्लाह के बारे में गौर व फिक्र किए बगैर जो लोग दुनिया से जा रहे हैं ना, उन्होंने वो सबसे खूबसूरत चीज पाई नहीं है जो उनको जिंदगी का लुत्फ देते। फिर मैं इसने दरिया जारी किए, कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। देखिए वो दरियाओं के रास्ते, कुदरती रास्ते, और उसने हमारी हिदायत यानी नदी नाले दरिया। आप देखिए कि आज भी पहाड़ी इलाकों में दरियाओं के रुख पे लोगों को रास्ते पता चलते हैं। अमूमन सड़कें आपने देखी होंगी, अगर आप स्वाद के वादी नीलम देखी हो, बहरीन ईशू देखे हो, तो साथ साथ दरिया चलते हैं, यानी वो दरिया आपको इस तरह नेविगेट करते हैं कि आपको पता चल जाता है कि मुझे अभी कब जाना है। अल्लाह की जात, आज तो मेरे पास इतना कुछ है, नेविगेशन है, कहीं डाउन टाउन है, कहीं यूबीएस यूएसपी है, क्या कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर दौर में लोगों की रहनुमाई का इंतजाम किया। इसने जमीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी और तारों से भी लोग हिदायत पाया करते हैं। इस जमीन में रास्ते दिखाने वाली अलामतें कौन सी हैं? अब देखिए कि अगर सारी दुनिया एक ही रंग की होती, मिट्टी हुई, बस खत्म, कुछ ना होता, लेकिन आप देखते हैं कहीं मैदान है, कहीं लैंडमार्क्स है, कहीं कुछ है। इस तरह से लगता है कि हर बंदे ने जिधर जाना होता है वो अपने जाने का रास्ता ढूंढ लेता है। ये अल्लाह की शान है ना कि उसने हम सब के लिए हर एक चीज रखी, लेकिन अगर हम इस पर गौर नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप कहेंगे आज का तो सबक इतना आसान है, इसमें तो कोई गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये है वो सबक जो हकीकत में हमें बंदे बनाते हैं। अल्लाह का बंदा बनो, इतने ज्यादा काम करने वाली जात जब तुम्हें अपने रास्तों में बुलाती है, तुम्हें दावत देती है, तो तुम उस वक्त अपने आप को खुशकिस्मत समझा करो। कितनी ज्यादा कंकड़ा मर्सी है इस कायनात में, लेकिन कभी शोर उठा, कभी किसी की शिकायत लगी, किसी ने किसी को लेट डाउन किया, किसी ने फेवरेटिज्म का कोई इजहार किया, सब कुछ अल्लाह करके, और समुद्रों में हमारे लिए मछलियां और वो पैदा करते। कभी आपने मछली को बगैर कटे हुए देखा हो, यानी साबुत मछली ले आए और उसको अंदर से यूं काटी हो चिपटा करें, और जो उसके अंदर जो उसका अंदर का सिस्टम है वो अल्लाह ही इंसान हैरान रह जाता कि मेरे रब ने क्या कुछ करके रखा हो। इसी तरह की चीजों पर गौर किए बगैर जीते हैं तो फिर हमें इन चीजों से फायदा भी नहीं होता। फरमाया फरमाई यखलुक कमल्ला यखलुक, फिर क्या वो जो पैदा करता है और वो जो कुछ नहीं पैदा करते दोनों यकसर? आप बता तो सब करूं, क्या तुम होश में नहीं आते? देखिए बाबा जी ने क्या पैदा किया जिनकी कब्र पे लोग जाके बैठे हुए, चरसी धुन रहे, सर फेर रहे, घुमा रहे अपने आप को, और आप कहते हैं कि बाबा जी करने वाले हैं। अल्लाह कहते कुछ किया तुम्हारे बुतों ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने कुछ किया? असल बात है कि तुम समझते नहीं हो, तुम्हें अल्लाह की कदर ही नहीं हुआ। इन तौतों ने मतलब किला तुझसे हो, और अगर तुम अल्लाह की नेमत को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। इसलिए सूरत में भी लफ्ज था नेमत, यहाँ भी नेमत, सूरह इब्राहिम में कलम कर चुके हैं रहा है। देखिए ये लफ्ज कैसे होना चाहिए था, वाइन तो नेमत की बजाय जमा होना चाहिए था ना, नेम नेम कहते हैं, ता नहीं होती उसमें नेम ना, जमा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक नेमत की बात है, क्यों सिर्फ अगर एक नेमत के जो बाई प्रोडक्ट है अगर हम उसको ही देखने लग जाए तो हम कह नहीं सकते। मिसाल ले लीजिए दूध, चलो आपको मैं ही काम देती हूँ, आप खुद करेंगे काम। आज जाके घर में दूध से बनने वाली मैक्सिमम चीजें जो आपके किचन में होती हैं उनके नाम लिखिए, हैरान कुछ हद तक आप होंगे कि दूध से क्या कुछ बनते हैं। सिर्फ एक दफा गाय भैंसे बकरियां जिन्हें जितने भी कैटल में जिनका दूध देते हैं वो नाफरमानी कर दें, किस बात की कि हम दूध नहीं देंगे, और दूध की जगह पे वो जूस बनाने लग गए, दूध की जगह पे वो शहद ही क्यों ना देने लगे, आप देखें कि हमारी जिंदगी का निजाम बिगड़ गया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाए, बड़ी बड़ी चीजें जो कायनात में दिखती हैं ये सारी खत्म हो जाए। इसलिए कि हम इन सारी चीजों का गौरव करते, हम इस पर गौर नहीं करते। सिर्फ एक दूर की नेमत के फवायद गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत है कि वो बड़ा ही दरगुजर करने वाला रहेगा, ये क्या बात है। इसलिए किसी की पाई हुई नेमतों को तुम दूसरों के नाम पे लगाते हो, उससे जो नेमतें मिलती हैं उन नेमतों को पाकर नाफरमानियां करते हो। एक मैंने किसी से सुना है तो नहीं, एक मुसलमानों में एक फिरका ऐसा है कि मैं समझी कहूंगी बेचारों की अच्छे ही लोग होते हैं, मुझे तो कभी भी उनमें खराबी दिखी, लेकिन ये क्या करते हैं कि हर चांद की 11 तारीख को दूध लेकर उसकी खीर वगैरह कुछ पकाते हैं और फिर उसको बांटते हैं, और उनका ख्याल है कि अगर 11वीं की ये खीर पका के ना बांटी तो भैंसे मरने लगेंगी, और वो भैंसे मरने का क्या ताल्लुक है, वो तो किसी माजी में किसी बुजुर्ग के नाम पर कुछ इस तरह के हालात हुए कि हर महीने की 11 को ऐसा किया तो वो भी होकर हो गए ना सर ना पंख, लेकिन लोग आंखें बंद करके ही काम करते हैं। और आपने कभी सुना हो 11वीं की खीर बड़ा मारूफ लफ्ज है, और 12वीं की खीर क्यों नहीं, 13वीं की खीर क्यों नहीं, 14वीं और 15वीं की क्यों नहीं, 11वीं को भी अल्लाह ने दूध पैदा किया। आप रोज खीर पकाएं, बांटे खाएं, कुछ भी खाएं खिलाएं, कोई आपको मना नहीं करता, आप सबके में दें खैरात में दें, लेकिन अगर ये सोच है मैंने अगर ये खीर ना बांटी तो मेरी भैंसे मरेंगी और वो गुलाम बुजुर्ग नाराज होंगे, तो फिर अल्लाह कहता है कि हकीकत है कि तुम बस मुझे सब्र का मौका देते, हालांकि वो तुम्हारे खुले और छुपे से भी वाकिफ है। और वो दूसरी हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं वो किसी भी चीज की खालिक नहीं बल्कि खुद मखलूक अर्दा है ना कि जिंदा, और इनको कुछ मालूम ही नहीं क्या कि वो कब दोबारा उठाए जाएंगे। जिस कब्र पे खड़े बोल रहे हो, जिन बनावटी महबूदों को बुला रहे हो, बताओ उनके पास क्या ताकत है। देखिये अमवात उनके बाद गैर अहया का लफ्ज, मुर्दा बल्कि जिंदा भी नहीं, माँ ये शुरू नई या नयोब असूल। आप देखिए कि एक एक लफ्ज इससे पता चल रहा है कि तुम कैसे लोगों के बारे में ये सोचते हो जिनको पता ही नहीं। एक स्वयं शख्स के पास जाके अगर आप कुछ मांगते हैं, कुछ उनसे लेते हैं, तो क्या वो आपकी मदद करता नहीं कर पाता, तो कब्र में गया वर्षन जिसको खुद नहीं पता मैंने कब सो के उठना। आप इमेजिन करें क्या हम बैठे रहे बिल्कुल प्रेजेंटली, आप अपने आप को इस चीज पे समझो, अगर आपको कुरान चाहिए आप यहाँ से उठेंगे बुक स्टॉल पे जाएंगे और स्टॉल वाले को कहेंगे कि मुझे कुरान खरीदना, मुझे कुरान दे दीजिए, फिर आप उनसे ले दे के अपनी बात करके वापस आएंगे तो कुरान आपको मिल गया। क्या आप में से कोई एक भी यहाँ बैठा ये तसव्वुर कर सकता है कि मुझे कुरान की जरूरत पड़ी और मैंने तसव्वुर में किसी का भी नाम लिया कि बस यहाँ बैठे बैठे मुझे कुरान मिल गया, तुम जो मिल जाएगा मुमकिन इम्पॉसिबल। हालांकि हो सकता है कि अगले दौर में कोई ऐसी किस्म की शिपिंग आ जाए कि आप बैठ के सोचें वहीं बैठे बैठे ऑर्डर प्लेस करें और कोई यार ये हो सकता है आप टैक्स कर दें किसी को कि मुझे पीछे से कुरान दे दें, पॉसिबिलिटीज बता कुछ करेंगे तो होगा ना, لیکن اڑتا ہوا قرآن اگر آپ کے ہاتھ میں آ بھی جائے تو کیا آپ کی جگہ نہیں نکل جائیں گی کہ یہ ہوا تو کیسے ہوا؟ لیکن بات اتنی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اتنے عقل مند لوگ دنیاوی لحاظ سے اتنے کامیاب لوگ ہیں لیکن شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا پتہ نہیں وہ کون ہے. کہ ان کو بتا دو الہ حکم الہ واحد, تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار کے رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہیں. یہ ہے وجہ خود کو بڑا سمجھنا. دیکھیے جب بندہ خود کو بڑا سمجھے گا تو اللہ کو کیسے بڑا سمجھے؟ جو خود کو صدر سمجھے ملک کا وہ دوسرے کسی کو صدر مانتا؟ جو خود کو وزیر سمجھے کیا وہ کسی کو وزیر ماننے کو کہے گا میں بڑا ہوں؟ اصل بات تکبر ہے. جتنا زیادہ انسان کے اندر کبر ہوتا ہے اس کو اللہ نظر نہیں آتا. اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے, چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں. یہاں اس کو ہائی لائٹ کیجیے. اللہ کو کون نہیں پسند؟ مستکبر. مستکبر کون ہوتے ہیں؟ تکبر کرنے والے, بڑائی طلب کرنے والے. عربی زبان میں جب الگ سین تا لگ جاتا ہے نا کسی چیز کے ساتھ تو اس میں کبر کا لفظ آتا ہے. کچھ سوری اس میں ٹو سی کرتا ہے. متکبر ایک لفظ ہوتا ہے, ایک مستکبر ہے. ایک ہے جو خود سمجھا ہوا ہے متکبر ہے, وہ کبر کا شکار ہے. لیکن یہ وہ ہے جو ڈیمینڈنگ, مطلب اس کو یہ سمجھ لیجیے کہ اس میں وہ تمام بڑے ہیں جو خود بڑا بننا چاہتے ہیں. ہمیں تو جو ہماری دنیا بناؤ, ہم سے ہمیں نذرانے دو, ہمیں تحفے دو اور دس انداز, یعنی ان کے ان پیروں اور بزرگوں کی طرف اشارہ ہے جو اپنی زندگی میں لوگوں بڑائی طلب کرتے ہیں. ویسا قیل لہم ما انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں جی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. ہر سال دارہ قرآن میں یہی کہانیاں سنتے ہیں, نتھنگ از نیو. دیکھیے جب کوئی پہلی دفعہ قرآن سنتا ہے نا اس سے پوچھیے قرآن کی. آپ کو اگر پچھلے 10 سال سے اللہ نے موقع دیا نا قرآن سننے کا, آپ قرآن کی ویلیو نہیں پا سکتے الا یہ کہ آپ اس کے نئے نئے نقطوں پہ غور کریں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے سو بعض دفعہ توجہ سے بھی نہیں لوگ سنتے کہ چلو اس پارا ہی پورا کرنا. میں نے ایسی بھی جگہ دیکھی ہے کہ صرف ایک ہی بول ہے, پارا پورا کرو. کوئی سن رہا کوئی نہیں سن رہا, پڑھتے ہی جا رہے ہیں. کوئی ایک پڑھتا ہے, کوئی دوسرا پڑھتا ہے, کوئی تیسرا پڑھتا ہے, دل پہ نہیں آتا. کیوں؟ کہ بس ان کو لگتا ہے. اور آپ دیکھیں نا کوئی چیز پہلی دفعہ دیکھے تو بہت شوق ہوتا ہے, دوبارہ دیکھے ذرا سا جوش کم ہو چکا ہوتا ہے, تیسری چوتھی دفعہ دیکھے تو انسان سوچتا بھی نہیں. جی دیکھیے, اب دیکھیے آم کھاتے ہیں نا, پھر جب 3-4-5-6 مہینے کے بعد کھاتے ہیں تو کیا لگتا ہے؟ پہلی دفعہ ٹیسٹ پتہ ہوتا ہے, لیکن کھانے کا ایک اپنا ٹیسٹ تو ہوتا ہے نا. لیکن پھر بھی آپ مانے نہ مانے کہ وہ لوگ جو فرسٹ ٹائم قرآن سنتے ہیں ان کی باتیں, ان کے جو مجھے ایسا لگتا ہے منہ کھلا رہتا ہے. جیسے اگر میں آپ کو کھول کے دکھاؤں نا, میری اپنی پرسنل فیلنگ ہے کہ پہلی دفعہ قرآن پڑھے تو منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں. کیا تھا یہ تھا, ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اور جس کا دل نہیں کرتا ماننے کو وہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے, سو ہی رہیں گے, کیا سننا ہے, چلو ہمیں جا کے سنتے ہیں. کبھی آپ رات کو تراویح لوگوں کو سنتے دیکھا کریں, یقین کریں کہ احساس کم ہوتا ہے اس بات کہ اس وقت یہ آیتیں رونے والی ہیں یا ہنسنے والی ہیں. اکثر عورتیں جگہ کے لیے پریشان ہو رہی ہوتی ہیں, میرے ادھر نہ کھڑا ہو, میرے ادھر بھی نہ کھڑا ہو, مجھے یہ نہ پانی دینا, ساتھ ہی شربت بنا کے رکھا تھا, جوس رکھا ہوتا, اور ماشاء اللہ ترابی پہ ترابی چل رہی ہوتی ہے اور میں چل رہی ہوتا ہوں. وہاں یہ تو وہ لوگ تھے نا جن کے دلوں میں کبر تھا. اللہ فرماتا ہے یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں جہالت کی بنا کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جہالت کی وجہ سے دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر پر لے رہے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کریں, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اس بندے کی جو دوسروں کو کتاب سے روکنے کے لیے کہہ دے اٹس اوکے, یہ پرانی چیز ہے, 1400 سال پرانی ہے. اب دیکھیے ہر بندہ اپنے آپ سے خود پوچھے کہ میں قرآن سے لوگوں کو کیسے روکتا ہوں, کیسے روکتے ہیں؟ میرا اس کتاب کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے کہ میں اس کتاب کو لوگوں کے لیے اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتی ہوں یا بس ایسے پرانی باتیں؟ ہاں وہی اسٹائل ہے وہی چیزیں ہیں. کیوں؟ کہ تاکہ دوسرے اس بات کو نہ سن سکیں. فرمایا دیکھ لو یہ بہت بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے رہے ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچے دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں. تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور ان کی اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی ہے اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا کہ جدھر سے اس کے آنے تک گمان نہ تھا, جدھر سے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا. اب امیجن کیجئے ایسے تمام لوگ جو دنیا میں دکانداریاں اپنی سجا کے بیٹھے ہوئے تھے, اب آخرت میں جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گا, اب بالکل آپ اس وقت اپنے آپ کو وہاں لے جائیں اور اس جواب پہ ہی کو نوٹ کریں, ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہے وہ میرے اب کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے. یہ بڑی کرنی والے ہیں اور یہ بہت پہنچے ہوئے اور ان کے پاس تو بہت کچھ ہے, وہ سب کدھر گئے جن کے بارے میں تم نے بہت لمبی لمبی باتیں کہانیاں بنا رکھی تھی؟ وہ سب جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. اللہ حافظ. علم والے اسے سچ بولے انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً دبے ڈال دیتے ہیں, ساری زندگی سر کھچتا ہی رہا, نو 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 آئی کینٹ وی ڈونٹ نو نہیں, لیکن جب موت کا فرشتہ آیا تو وہ نو نہیں کہہ سکے. کیسے نہیں کہہ سکے؟ کہا کہ بس یہ تو ہونا ہی تو یہ ہو گیا. اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے. ملائکہ جواب دیتے ہیں کیسے نہیں کر رہے, اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ, نہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. حقیقت ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. اس آیت پہ آ کے تو وہی بات یاد آ رہی ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, 100 دن چور کے پھر 1 دن جا کر, آخر 1 دن تو ہم نے پکڑی جائیں. آپ امیجن کریں ذرا, ممات فقط قامت قیامت, آج میری موت آ جائے تو آج رات میری قیامت, قبر کی رات میرے لیے میدان محشر بن جائے گی, میری قبر آج میدان محشر بن چکا ہوگا. کیا جواب دیں گے اس وقت؟ یہ وہ لوگ تھے جو قرآن میں دلچسپی نہیں لیتے, جنہوں نے دوسری ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ بڑھا لی اور چمکا لی کہ کتاب کے بارے میں کہتے تھے ہم پرانی چیزیں ہیں, پڑھتے ہیں جی شروع سے پڑھ رہے ہیں, سب کو پتا ہے, ہاں جی بہت دفعہ سنا ہوا ہے. اس کے برعکس اب ایک آپ جیسے لوگوں کا گروہ, وقیل للذین اتقوا ما انزل ربکم, دوسری طرف وہ خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے اللہ سے ڈرنے والے جن کو کتاب بدل رہی ہے, جن کے اندر عاجزی آ رہی ہے, جو خود نمائی سے نکل کر بس اللہ کو دکھانے والے بننے جا رہے ہیں, جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں سناؤ بھائی کیا روز پڑھنے جاتے ہو, یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی, تو وہ جواب دیتے ہیں, اس جواب کو ہائی لائٹ کر لیجیے, قالوا خیرا, صرف ایک لفظ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو ملائی ہے, بہترین چیزیں. یعنی جذبات سے اور شدت سے اور خوشی اور محبت کے احساس سے زبان سے پورا جملہ بھی نہیں نکلتا ان کے, بس ان کو یہ پتہ ہے خیر ہی خیر ہے. اس کی خیر ہم دنیا میں اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں, اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں, اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں, ہمیں اس سے تو صرف خیر ہی ملی. اور میں کہہ سکتی ہوں بالکل مجھ سے پوچھے تو میں تو سب سے پہلے سے گواہی دے دوں کہ قالوا خیرا, اللہ میرا نام لکھ لے اس بات میں کہ یہ کتاب خیر از خیر ہے. کسی کو کہے فلاں بہادر ہے اور کسی کو کہے فلاں شیر یا خیر, ایسے مجھے کہ بس میں تمہیں کیا بتاؤں یہ کتاب کیا ہے, یہ تو میری خیر ہے. خیر کیسے؟ اس کی خیر ملتی. آپ کو تھا کہ مکہ سے باہر کے جو لوگ تھے نا وہ مکہ والوں سے کبھی کبھی پوچھتے تھے سناؤ کیا ہوا, کبھی جاتے ہی تھے نا ادھر ادھر تجارت میں یا ادھر ادھر, سناؤ وہ جو شخص آیا ہوا جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کی باتیں کیا. تو اس کے جواب میں پہلے لوگ جو چاہتے تھے کہ نبی کی بات کوئی نہ سنے کہتے تھے ٹھیک ہے اٹس اوکے وہی ہے سب کچھ, بس تھوڑا بہت فرق ہے. اور دوسرے جو اللہ سے ڈرنے والے اور جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اور عثمان جیسے لوگ, وہ کہتے تھے کیا بتائیں, بس ایک لفظ میں بتاتے ہیں کہ خیر. یہ کتاب خیر لے کے آتی ہے. اور اگر آپ نے بھی دوسروں کو کتاب کی دعوت دینی ہے نا تو کم لفظوں میں لوگوں کو دین کی دعوت دیا کریں. جب بہت لمبی چوڑی بات آپ کر کے اپنے جذبات اور اپنی باتیں اور کبھی کچھ کرتے ہیں اپنے کا ذہن چلا جاتا ہے. دیکھیے آپ نے اگر سائیکالوجی پڑھی ہو نا, ہیومن سائیکالوجی کا ایک رول ہے کہ کسی کو ایک وقت میں بس ایک بات کرو پھر خاموش. اب میں بول رہی ہوں نا تو آپ سن رہے ہیں, سننا چاہتے ہیں. ہر قرآن میں زیادہ بولنے کا سٹائل ہوتا ہے تو لوگ سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن اگر ہم اسی کو بعد میں ڈیٹیل میں کریں تو ہر لفظ کے بعد ہم چند سیکنڈ کا پاز لیتے ہیں. ابھی بھی اگر میں آپ کے ساتھ یہ چھوٹی سی ایکسپیرینس کروں نا کہ ایک آیت پڑھوں پھر اس پہ تین سیکنڈ کا پاز دوں, آپ نوٹ کیجیے گا. اب اس سٹائل کو میں آپ کے ساتھ چند آیتوں میں کرتی ہوں تو آپ فرق محسوس کریں گے کہ کسی کو بات سنا کے چند سیکنڈ خاموش لو. بار بار ٹر ٹر نہیں بول چاہیے, اپنے لیے کمل کی بات لکھیں, کسی سے بھی بول رہی ہیں, بچے سے, میاں سے, دوست سے, سہیلی سے, گھر میں, فون پہ, ہر جملے کے بعد کم سے کم ایک یا دو سیکنڈ کا پوز. دیکھیے گا نا آپ کے گلے تھکیں گے, پھر آپ گھنٹوں بولیں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور دوسرا کہے گا کہ آپ کی بات اچھی ہے. یہ اتنا باریک نقطہ ہے کہ شاید کوئی آپ کو بتائے. بات کب دلوں پہ جاتی ہے؟ جب بات کرنے کے بعد آپ خاموش ہوتے ہیں. قالوا خیرا, بہترین چیز ہے. اسی طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا, ہمیشہ قیام, دائمی قیام کی جنتیں ہمیشہ رہنے والی جن میں وہ داخل ہوں گے. نیچے نہریں بہنے بھی ہوں گے. آپ نے فرق نوٹ کیا؟ ہر جملے پہ اگر میں نے پاز کیا تو آپ کا دماغ زیادہ چلنے لگ گیا نا. لہم فیہا ما یشاؤون, اور ان کو وہاں وہ سب کچھ پائے گا جو ان کی خواہش کے مطابق ہوں گے. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. یہ ہے وہ طلب جس کے لیے آج انسانیت تڑپ رہی ہے کہ یہ دنیا میری خواہش ہو جائے. لہم فیہا ما یشاؤون, اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں کہ دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے, ہمیشہ نہیں ہوگا. آپ لاکھ اپنی پسند کی چیز خرید کے لائیں پھر بھی دیکھیں لگنے کے بعد, پہننے کے بعد, اس کو خریدنے کے بعد پھر بھی 19-20 کی کوئی کمی نکل ہی آتی ہے. شوکیس میں سجی چیز اور ہوتی ہے, لیکن جب آپ کے گھر میں آتی پھر آپ اس کے ایپ بھی تو دکھتے ہیں نا. لیکن وہ جگہ جہاں ہر چیز میری خواہش کے مطابق ہوگی وہ جنت ہے. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو. کون ہے متقی؟ ان متقیوں کو جن کی انہیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر, جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. پاک لوگوں کی بات ہے. کون سے پاک؟ جن کی زبانیں پاک گندی باتوں سے. لکھیے ذرا اس پہلی دن پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں. جن کے دل پاک شرک اور کفر کی گندگیوں سے, دنیا کی محبتوں سے. جن کے پیٹ پاک حرام کے لقموں سے. جن کو طہارت کا احساس ہے, جو پاکی قلوبی کا خیال رکھتے ہیں. آپ خود سے پوچھیں کیا میں حقیقت میں طیب ہوں؟ اللہ کو پاکیزہ لوگ اتنے پسند ہے کہ ان کی باتوں کو یہاں پیش کر کے کہا کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں پاکیزگی کی حالت میں. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ رات کو باوضو سوتا ہے تو ہر کروٹ پہ اس کو اجر ملتا ہے. حدیث تفصیل والی ہے جس کا خلاصہ ہے کہ باوضو سونے سے انسان پاکیزہ رہتا رات کو. بعض جگہ تو بہت بڑی اس کے اندر خوشخبری ہے. پھر ہمیں کیا پتا کہ ہماری جان چلی جانی ہے. اگر فوت تو فرشتے ہمیں اچھے حال میں رکھیں گے نا. اللہ حکم. بہت اسلام پاکیزگی کا دین ہے. عام حالات میں پاک رہے, اور جس وقت رشتے ہمیں لینے ہیں ہماری زبان پاک ہو, سوچ پاک ہو, لباس, جسم, ہر چیز پاک ہو, کوشش کیا کریں اکثر باوضو رہے. حدیث میں آتا ہے کہ وضو کی حفاظت کوئی نہیں کرتا, یعنی کر ہی نہیں سکتا سوائے اس کے جموڑے میں. حدیث میں آتا ہے سواک ہو متحرت للبم, مسواک جو ہے یہ منہ کی پاکیزگی کی ایک چیز ہے اور اللہ کی رضا مندی سے مل جاتی ہے. تو کوشش کیا کریں پاک رہیں, گھروں کو صاف رکھیں, زندگی کو خوبصورت بنائیں. آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ خود پاکیزہ رہیں گے آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی. جس گھر صاف ہوتا ہے, چمکتا دمکتا ہے, اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کی عبادت میں خوشی نہیں ہوتا. اس صاف کپڑے کو پہن کے جو نماز پڑھیں, جو شاور کے بعد پہناؤ اس میں, اور دو تین دن کے میلے کچیلے گندے اور سینے والے کپڑے کی نماز میں فرق ہوتا ہے نا. تو میں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندر باہر سے پاک کر دے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ ساری حجتیں پوری ہو گئی، ہر طریقہ ان کو کر کے بتا دیا لیکن یہ نہیں مانے. ہاں بس لگ رہا ہے کہ اب ان کو ایک ہی چیز کا انتظار ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے. کون سے ملائکہ؟ جان قبض کرنے والے. یا تیرے رب کا فیصلہ ہی صادر ہو جائے. اس طرح کی ڈیٹائن سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں. پھر جو کچھ ان کے ساتھ نہ وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کو دامن گیر ہوئی اور وہی چیز ان پر مسلط ہو گئی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو حرام ٹھہراتے. نعوذ باللہ. یعنی جو کچھ بھی ہم نے غلط کیا یہ اللہ ہی نے ہم سے کرایا. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کی لوگ بھی بناتے رہے تو کیا رسولوں پر ساتھ ساتھ بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور تابوت کی بندگی سے بچو. اللہ کی بندگی اور تابوت سے اجتناب یہی ہے لا الہ الا اللہ. ذرا لکھیے کلمہ اپنے موسم لکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ. لا نہیں الہ کوئی الہ اللہ مگر اللہ ہو. کئی لوگ نہ سمجھے تھے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں لا الہ لا الہ لا الہ. اس کو ٹرانسلیٹ کریں کوئی الہ نہیں کوئی الہ نہیں کوئی الہ نہیں. تو اس کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں دیر از نو گاڈ دیر از نو گاڈ. لا الہ پورا نہیں ہوتا جب تک الا اللہ نہ ہو. یہ دو مرحلے ہیں. ایک ہے الہ کو مانو. قرآن اگر آپ دیکھیں تو قرآن نے بہت اختصار کا اظہار کیا، چھوٹے جملوں میں بات کی. ہمارا کلمہ یہ کیوں نہیں تھا الہ اللہ؟ اب یہ جملہ لکھے الہ اللہ ہمارا الہ اللہ. یہ آسان نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے، لیکن یہ دور ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو الہ اللہ کو تو مانتے ہیں، بندگی کے اس مقام پہ ہیں کہ اللہ کو الہ مانے لیکن الا اللہ نہیں کر پاتے. یہ ہے تاغوت. زندگی میں جب تک تاغوت نہیں نکلے گا تب تک اللہ کا الہ سمجھ نہیں آئے گا. جتنا زیادہ ایک انسان دنیا کی چیزوں پہ نظر رکھتا ہے اور انہیں کو اپنے لیے بڑا سمجھتا اور سمجھاتا ہے اتنا ہی یاد رکھے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. آج کا مسئلہ کیا ہے نٹو؟ جتنی ہماری دنیا خوبصورت ہو گئی ہے نا اتنا ہم رب سے دور ہو گئے. تو اپنے تاغوت ڈھونڈیں. یہاں آپ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی لکھیں، کم سے کم تین تاغوت میں نے ڈھونڈ لیے. اس میں ایک تاغوت آپ کی سستی بھی ہو سکتی، بہت سارے لوگ اندرونی تابوتوں کے ہارے ہارے ہوتے ہیں. ایک دفعہ اندر کے تابوت کو اللہ کی تلوار سے کل تو کر کے دیکھیں، باہر کی پابندیاں آپ کو کچھ نہیں بگاڑتی. جہاں باہر پابندیاں آتی ہیں، جہاں کو باہر سبب بنتے ہیں ہمارے ادائے سے دور رہنے کے، وہاں یاد رکھیے کہ ہمارے اندر کی تو کمی ہوتی ہے. کچھ اندر سستی، کچھ شک، کوئی قدر کی کمی ہوتی ہے تو باہر سے بہانہ بنتا ہے. اس کے بعد ان میں سے کسی پر نہ ہدایت بخشی اور کسی وقت دلالت مسلط ہوگی. چلے دونوں کی ہدایت لے لیں. کچھ اپنی کسی تاغوتی صفت کا شکار ہو گئے اور کچھ چلتے ہی گئے. کتنی گاڑیوں کے اندر سے بچ کے ہم پہنچتے ہیں نا اپنے گھر میں. اگر آپ دیکھیے کوئی کہیں کہے کہ گاڑی کوئی راستے میں نہ ملے پھر ڈرائیونگ کروں گا تو ممکن ہے؟ امپاسبل ہے. آپ کے میرے قید کے راستے میں بہت سارے تابوت رہیں گے آخری دم تک. حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت پر شیطان جو ہے یہ پانی بھی لے آتا ہے اور اس سختیوں میں کہتا ہے یہ پانی پی لو، تمہاری اس پیاس کو بجھا دوں، بس مجھے سجدہ کر لو. تو یہ تابوت تو ڈے لاسٹ ڈے تک رہیں گے. اس کے لیے تو میں نے سوچنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو ایک سوچیں کہ اللہ نے میرے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا یا میرے لیے گمراہیوں کا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو گے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو چکا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہے ان کی ہدایت کے کتنے ہی مریض سے. کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی آپ کی ہدایت کا حریص ہے؟ تین لوگ بتائیں. کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی آپ کی ہدایت کا حریص ہے؟ حریص سمجھتا ہے یعنی وہ گریڈی ہے، لالچی ہے کہ اس کی ہدایت ضرور ملے. جی عائشہ آپ بتائیے جلدی سے، سب سوچ کے رکھیں. नहीं पता चल, कभी आपको जिंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं नजर आया कि जो मरीज हो आपके लिए? अपनी अम्मी को सोच लो जी। आप हाजिर, सवाल नहीं समझ आया? आपको भी नहीं आया होगा क्योंकि जवाब ना देना पड़े। जी आयशा या अनीसा, कैसे निशान दे ना, ये तो पूछ रहे हैं। आपको अपने पेरेंट्स लगे कि वो आपकी हिदायत पे बहुत हरीस है, कैसे पता चले सही रास्ते में चले? आप जो करना चाहती हैं वो आपको करने नहीं देते, और जो आपका नहीं दिल चाहता वो चाहते हैं कि आप करें। वेल जी, आप आज का बताइए।
मुझे मुझे बड़ा फील होता है कि आप हमें सीधे रास्ते से जाना चाहते हैं, जब छुट्टी हो जाए तो टाइम से अगर लेट हो जाए तो आपको बड़ी फिक्र होती है हमारी।
नहीं होनी चाहिए।
और जैसे तरावीश पे जैसे आपने अपनी वाला करके दो रकत के बाद मुझे फोन दिया है कि मैं समझूं कि मुझे अपना फोन मुझे दे दिया, अपना पासवर्ड बता दिया कि मैं साथ साथ देखती जाऊँ,
आप सोचेंगे ये क्या कह रही है। जब मैं सिर्फ गई थी एक दफा, हम गए और वहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से कुरान पढ़ते हैं, तो मैंने मेरी आदत है फोकस रखने के लिए भी, और मुझे मैं कई और चीजें भी देख रही होती हूँ, तो मैंने अपने फोन से देखा तो ये मेरे पीछे से, तो मेरे जिम्मे मुस्लिम से खुद खुद थी कि ये आई भी तो पहली दफा, तरावी भी बहुत लंबी है और हो सकता है ये थक ना गई हूँ। तो मैंने पहली तरावी के बाद मुड़के देखा तो इनके हाथ में कुरान नहीं था, तो मुझे लगा जब कुरान नहीं होता तो इंसान जल्दी थकता है। तो फिर मैंने उस पूरी तरावी में सोचा कि अच्छा अगली दफा मैं इनको कुरान दे दूंगी। फिर जब उस तरावी से खत्म हुए तो मैंने अगली में इनको अपना फोन दिया, मैंने इनको बताया भी कि सर ये बंद हो जाएगा तो पासवर्ड खोल लीजिएगा, तो आप अब सुने अब मैं बगैर इसके सुनती हूँ। और हकीकत है सिर्फ मुझे उस वक्त ये फैसले, आपको फर्क लगा कुरान देख के पढ़ने में? नहीं, हिर्स पैदा करी। देखिए ये हिर्स नहीं आए दीन का काम नहीं करेंगे। आगे सूरत आ रही है पर आप तो सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए कोई कैसे तड़पता होगा। आपकी माए अगर मौजूद है कभी उनके दिल तो खोल के देखे जो उनके दिलों में आता। जी आप कुछ कहना चाह रहे चाहिए क्विकली। एक तो हुक्म होता है, ये हिरस है। कभी आपने मुझे एक बात कहते हुए अपने आंखों से देखा वो मंजर याद आ गया। घरों में मासियां काम करने आती हैं पाकिस्तान में, तो वो जहां जाती हैं बर्तन धोती हैं, फिर कोई उसको थोड़ी सी निकाल के कोई चीज दे देता है ये खा लो। तो मैंने मासियों को देखे कि उसको लेके ना कागज में चलो पेटती हूँ, नहीं खा लो ना अभी, नहीं मैं भी घर जाके बच्चों के साथ खाऊंगी। तड़पती नहीं, तड़प के नहीं, अकेले नहीं खाना। कई शोहर ऐसे हैं वो बाहर नहीं खाते, उनका दिल होता है बीवी से खाना है, बीवी के साथ खाना है। भी ऐसी है, ये हिरस होती है कि आपका पेट भरा है लेकिन दूसरे का पेट खाली तो नहीं है। तो ये नबी की हिरस नोट कीजिए। अब तुम्हारे इस जुमले को सुने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम चाहे इनके हिदायत के कितने ही हरीस हो। अब देखिए नबी को अल्लाह कह रहा है मैं और आप क्या होंगे, किस बात की मिली है कि फिर भी जिसको नसीब में होती है हिदायत उसको मिलती है, मगर अल्लाह जिसको भटका देता है फिर से हिदायत नहीं दिया करता। और इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकती। और आप लोग इसको बुरा कहें अच्छा कहें, ये जो मैं आपको कहती हूँ ना क्लास में क्यों नहीं आगे आ जाए पीछे आ जाए, आजकल तो इसका एक अमली नमूना आप देख सकते हैं क्योंकि दारा कुरान में गेस्ट भी आते हैं, आपकी जगह भी चेंज होती है। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि मेरी नजर सिर्फ आप स्टूडेंट्स पे होती है। कई दफा गेस्ट आए होते हैं, साइन अप भी होते हैं, मोस्टली खुशी होती है उनके आने की, लेकिन आप में से एक एक बंदा इस वक्त भी मैं नाम लूंगा तो आप शर्मसार हो सकते हैं अगर वो बाद में सुने। कुछ नाम आज मुसलसल मेरे जहन पे टिक टिक कर रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं दो नाम मेरे दिमाग में ले सकती हूँ, क्योंकि मेरी तड़प है कि वो क्यों नहीं सुन रहे, वो इस माहौल का हिस्सा क्यों नहीं है, उनको ये क्यों नहीं मिल रहा, उनको अल्लाह ने मौका दिया। कोई भी नहीं सोचेगा। आप अपनी आपके चार बच्चे हैं और तीन पेट भर के खाना खाने और एक बच्चा भूखा सो जाए या आया नहीं तो आपकी तड़प उसके ऊपर होती है। तो ये दर्द जब नहीं होगा तो याद रखिए कि दीन का काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिसको अल्लाह भटका दे उसको हिदायत नहीं मिलती। और इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता। अपने लिए लिख लें कि नबी का तड़पना अगर लोगों को फायदा नहीं दिया तो हमारे उस्तादों का तड़पना भी हमें फायदा नहीं देगा जब तक हम खुद इस नेमत की कदर नहीं करेंगे। और बहुत ही महरूम है हम अगर छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त ना करके छोटे छोटे फायदों के हसूल, छोटे छोटे माली या दूसरे फायदों का नुकसान ना करने की वजह से हम हिदायत से दूर रह जाते हैं। घर भी नमाज पढ़नी है, मस्जिद भी पढ़ सकते हैं, चार कदम से मस्जिद नहीं जाते और घर में पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं कि 127 नमाजों का फर्क क्या होता है। खुदा से दुआ कीजिए अपने लिए सबसे पहले, मैं अपने लिए भी आप अपने लिए भी, अल्लाह हमें हिदायत की तरफ लगा दे। پھر فرمایا یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے جب انسان اپنی خواہش پہ دیکھتا نا تو خود کو تسلی دیتا ہے موت کوئی نہیں, قیامت کوئی نہیں آنی, موت کو تو کوئی نہیں انکار کرتا, لیکن اس چیز کی بہت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس نے اٹھنا. اللہ کہتا ہے تم لاعلمی کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہو, اور ایسا ہونے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں, اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہوتا, کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ نقول لہو کن فیکون, کیا ہم اسے حکم دیں کہ ہو جا, بس وہ ہو جاتی ہے. ٹچ سسٹم ہے نا ہمارے ہاں, تو اب تو ٹچ سے بھی اوپر کی چیزیں آ گئیں. اللہ کہتا ہے میں ٹچ بری جس کون, تو تم کہتے مرنے کے بعد کیسے جئیں گے, ہم صرف کہیں گے ہو جا اور وہ ہو جاتا. اور اس کے بعد ذرا مکہ کا ماحول ذہن میں رکھے جہاں یہ سورتیں نازل ہو رہی ہیں, ظلم ہے, بربریت ہے, تکلیف ہے, تو اللہ ان کو تسلیم دلا رہا ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا, جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا اجر دے, اچھا ٹھکانہ دیں گے, اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. یہ ہجرتوں کے سفر تھے جو لوگوں نے کیے اور ان کو اس کی قدر آئی. آپ سوچیں کیا اشارہ ہوگا, اتنی تکلیف, اتنا ظلم, اتنی بات. مکہ سے اٹھ کے کچھ لوگ حبشہ بھی چلے گئے, لیکن وہاں بھی لوگ پیچھے پہنچ گئے, پھر اس کے بعد واپس آئے, پھر اس کے بعد گئے اور ظلم سے ظلم ہوا. کیا پتہ چلا کہ وہ ماحول جو تمہیں اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتا کہ تم اس سے ایسا ایسا دل کی ہجرت کرو. دیکھیں ہجرت جسم سے نہیں ہوتی, ہجرت کا نقطۂ آغاز دل کی ہجرت ہے. پہلے اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک کرو, ایک ایک کر کے دل کو اتنا ہلکا کر لو کہ آپ کو وہ چیزیں اچھی ہی نہ لگیں. ہم زبان سے یہ دعوے کرتے ہیں نا, میں چھوڑ رہی ہوں, اب میں یہ کروں گی نہیں, اب میں اس سے ملوں گی نہیں, وہ تو فلاں ایسا فلاں ایسا, یہ انتہائی غیر فطری چیز ہے. سب سے پہلے دل کو پاک کریں. اور یاد رکھیے جو مشکلات آتی ہیں نا دین پہ, ہم پہ کیا آتی ہیں, ہنسی نہیں آتی اپنی مشکلات کو سوچ کے. جب ہم صحابہ اور صحابیات کی مشکلات کو پڑھتے ہیں کہ جن کی جان جاتی تھی, جن کو پتھروں پہ لٹایا جاتا تھا, جن کے اوپر ظلم ہوتا تھا, اپنی مشکلات ہیں کوئی؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو بعد ہمیں مشکل سمجھ دیتے ہیں, لیکن آپ سوچیے کہ مشکلات کیوں آتی ہیں. دو وجوہات ہوتی ہیں مشکلات میں, منافق اسلام سے دور ہو جاتے ہیں, یعنی ان سے اسلام دور ہو جاتا ہے, اور دوسرا فائدہ ہے کہ اسلام منافقوں سے پاک ہو جاتا ہے. بات سمجھے, اپوزٹ کر لیں, ان سے اسلام ہی اللہ چھین لیتا ہے اور اسلام کو ان سے پاک کر دیتا ہے. یاد رکھیے جو پریشر برداشت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی پریزرو نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی پریشیس نہیں بنے گا, وہ کبھی قیمتی نہیں ہوگا. آپ نے سنا ہوگا ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے, اصل میں ڈائمنڈ کیا ہوتا ہے, کاربن ہے, لوہا, سوری کاربن ہے, جلانے والی چیز ہے, کالا سیاہ. پریشر میں پڑتا ہے کچھ سال تک, یہ اتنا زیادہ پریشر میں رہتا ہے کہ کیمیکل چینجز ہوتی ہیں اور وہ اس کو کس میں بدل دیتی ہیں, وہ پھر اس کو ڈائمنڈ میں بدل دیتی ہیں. آپ پریشیس بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سخت ہاتھ لگوانے پڑیں گے. جتنا زیادہ آپ اسلام کے لیے اپنے آپ کو دبائیں گے, اپنے کو دبائیں. آپ دیکھیں مجھے جیسے لگ رہا ہے اس کو بات کو کہتے ہوئے جیسے کسی کے کوئی جسم پہ دانا نکل آتا ہے, بہت تکلیف ہے, کڑک پکڑ جاتا ہے ہاتھ اس پہ, ایسے لگتا ہے کہ پورے جسم کا خون اس میں آ گیا ہے. پھر آپ آہستہ 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 اس کو سہلاتے ہیں, آہستہ آہستہ کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اسے چلو چلو پاس نکل گئے. تکلیف تو ہوگی لیکن پاس نکلنے کے بعد جب آپ اس کو روئی سے صاف کر کے اوپر کچھ لگاتے ہیں تو یہ ایک دم سکون آتا ہے. اپنی شخصیت کو ایسے سمجھیں, اکڑے ہوئے, اندر ایک گرج بنا ہے, تکبر ہے, مجھے یہ ملنا چاہیے تھا, مجھے کیوں نہیں ملا, یعنی اللہ تو نے میرے سے زیادتی کی, تو میری قدر ہی نہیں کر رہا, تجھے پتا ہی نہیں میں کتنی اہم شخصیت ہوں اور تو نے مجھے کیا دے دیا اور مجھے کیسا گھر دیا اور مجھے کیا دیا. اکڑوتا ہے آپ قرآن پڑھنے کے بعد یہ ایسے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اپنی اماں کو سہلاتے ہیں اور اتنا سہلاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ یہاں تکلیف تھی. تو دین کی تکلیفوں کا اظہار کرنے کے بجائے آپ خود کو محنت کے لیے تیار کریں. دیکھیے انسپائر ہونے سے صرف کام نہیں ہوتا, قرآن پڑھ کے ہم سب انسپائر ہوتے ہیں. اس کے بعد محنت اور مشقت کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں, باتیں بھی سننی پڑیں گی. اور ان کا راستہ تو ہجرتوں کا راستہ ہے. دعا کیے کریں کہ اللہ مجھے ان دوست بنا, اللہ میری یہ جو جاب ہے اس کو پکا کر دے, ایسا نہ ہو کہ میری جگہ کل کوئی اور بیٹھ جائے. کبھی آپ نے گھر بنتے ہوئے دیکھے ہوں گے, خوبصورت سیدھی صاف ستھری اینٹیں ہوتی ہیں نا, وہ سب سے پہلے چن کے گھر میں لگا دی جاتی ہیں. پھر اگر تھوڑی بہت ٹیڑھی میری کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کزوب ہے تو کوٹ کاٹ کے ان کو وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ فلنگ میں ڈال دیا جاتا ہے. کچھ اینٹیں ایسی ہوتی ہیں جو بچ جاتی ہیں, بیکار اینٹیں, اس کو کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کبھی یہ لیبر سے ہوتے ہیں نا بےچارے, انہیں چار اینٹوں کو جوڑ کے ایک اسٹول سے بنا کے بیٹھ کے اس پہ چائے پی رہتے. کبھی آپ دیکھیں تو وہ بعض بچے اسی کی وکٹیں بنا کے سڑک کے کنارے پھر کر کھیل دیتے. بس اگر میں بیکار اینٹ لگی تو یاد رکھیے کہ میرا دنیا میں مصرف یہی ہے کہ جس نے لگایا باتوں میں, جس کو مجھ سے کام پڑا مجھے کون کر دے گا اور مجھے اٹھا کے لے جائے گا. میں بڑی خوش ہوں کہ مجھ سے سوچ رہا ہے, لیکن وہ اس لیے کہ وہ آپ کو یوز کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی ہجرتوں کو برداشت کرو, ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانا دیں گے. ہمیشہ تو یہ مشکلیں نہیں رہتی, ہمیشہ انسان یاد رکھے ہیومیلیٹ نہیں رہتا. شروع کے چند دن ہوتے ہیں, اس کے بعد تو اللہ کی طرف سے کچھ خبریاں ملتی ہیں. کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جب اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے بھی کبھی رسول بھیجے ہیں, آدمی ہی بھیجے ہیں, یعنی یہ آپ کے بشر مکہ کے بشری تقاضوں کو دلیل بنا کر کیوں اسے پیچھے رکھتے ہیں؟ وہ پہلے بھی سب انسان ہی تھے جن کی طرف ہم اپنے نبیوں کو, جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کرتے تھے. یعنی نبی میں یہ فرق ہے کہ ہوتا انسان ہے لیکن اس کے پاس وحی آتی ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں آتی. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے, اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا, اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا جاتا ہے. اب یہ ذکر تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشکیل اور وضاحت کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے. کتنا خوبصورت کام دیا اللہ نے نبی کہ وہی تو آپ دیکھیے عام حالات میں عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انٹرپریٹیشن کی. اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ سب سے پہلا قرآن کا مفسر کون تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. آج بھی اسے بخاری میں کتاب و تفسیر کے نام پہ طویل باب ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کی جو تفسیر بیان کی وہ نوٹ کی گئی ہے. تو یہ بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ کی بات لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ آپ کو چاہیے. چھجری آ جائے گی, پسینہ آ جائے گا, کانپ جائیں گے آپ یہ سوچ کے کہ میں مالک کائنات کا کلام پڑھ رہی ہوں. اس وقت میں خود کو احساس دلائیں کون سی کتاب پڑھ رہی ہوں, رب کائنات کی, جس نے ساری دنیا کو اتنا کچھ دیا, جس نے یہ سب کچھ بنایا, میں اس کا کلام پڑھ رہی ہوں. لیکن کیوں پڑھنا ہے؟ فلا اللہم یتبک کروں تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیکھنے کا بہترین انداز کیا ہوتا ہے کہ جس میں سننے والا اور سیکھنے والا خود بھی دماغ لگائے. یہ نہیں کہ فون فیڈنگ کرتے جاؤ اور بس وہ بیٹھے بیٹھے سو جائیں اور آپ ان کو بات کہتے جائیں. اب اگلی آیت بالکل شعور پر ہتھوڑے برسانے والی ہیں. اللہ کیسے لوگوں کو اپنی پکڑ سے ڈراتا ہے. آپ کسی زلزلے, سونامی یا کسی ایسے مندر کو ذہن میں لے آئیں, افامین الذین مکروا السیئات یقصف اللہ بهم الارض بهم الارض طاویات بهم العذاب. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالے چل رہے ہیں, اسلام کے دشمن ہو رہے ہیں, اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے کوشش ان پر عذاب لے آئے, بن بھائی سے رائش اور جہاں سے وہ ان کو آنے کا گمان تک نہ ہو, یعنی جدھر سے اس کے آنے کا ان کو رہنے گمان تک نہ ہو. ممکن جب وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور جب مسلمانوں کی کتابوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی جلاتے ہیں تو کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں کہ اللہ ان کو پکڑ سکتے ہیں؟ لیکن آپ دیکھیے اللہ کا علم دیکھیے, اللہ کا تحمل دیکھے کہ لوگ اس کے نبی کے ماننے والوں کو دوزخ مولی کی طرح کاٹے اور اللہ ان کو کچھ نہیں کہتا, کیونکہ اللہ کی پکڑ کا ایک طریقہ ہے دوسری صورت پکڑنے کی, یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لیں, یا اچانک ان کو چلتے پھرتے پکڑ لیں, یعنی خوب مستی میں تو گھوم رہے تھے ایک دم اللہ کی پکڑ آ گئے, یا ایسی حالت میں ان کو پکڑے جب کہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو, یعنی جب یہ پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں, وہ اس سے بچنے کی فکر میں جو کرنے ہوں, وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے, یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم ہو اور رحیم ہے. امیجنیشن میں آ رہی ہے وہ ویڈیو جب میں دیکھی تھی ایک بار, کہ کس طرح سمندر کا پانی شہر میں داخل ہو رہا ہے, بڑی بڑی عمارتیں جو کھڑی ہیں وہ چند منٹ میں ایسے لگتا ہے بچوں کی کاغذ کی عمارتیں اور پانی میں چلی گئی, بڑے بڑے سمندری جہاز اور کشتیاں ایسے ڈولتے ہیں جیسے کاغذ کی کشتیاں, تو پانی لوگ گزرنے رہیں گی, کیا اللہ مجھے نہیں تو کر سکتا, اسی زمین پہ میں ہوں, اس کے نیچے آپ کہتے ہیں آگ, کیا یہ آگ اوپر نہیں آ سکتی. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اپنے رب کے بندے بن سکتے ہیں, عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ تم نے اپنی پکڑ میں نہ رکھنا. خاص طور پر یہ دیکھیے آیتیں ایسی ہیں کہ جب ہم مستیوں میں ہوتے ہیں, جب ہم گناہ کرتے ہیں, جب ہم اللہ کی نافرمانیوں پہ آتے ہیں, تو اس وقت کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا بتاتا ہے کہ میں پکڑ سکتا ہوں. اس آیتوں پہ ایک کلپ اکثر ہم کلاسز میں دکھاتے ہیں اور الحمدللہ اس میں سے بہت ساری چیزیں ہم نے پچھلے سال میں دکھا, سائٹ پہ بھی موجود ہے, آپ کا دل ہے آپ کو بھی دکھا سکتے ہیں, لیکن یہ کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ قرآن کے لفظوں سے ادا کرنا سیکھیں. ایک شادی اور ایک ڈانسنگ ڈیک کا جو ڈیک بنے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر لوگ ناچ رہے ہیں ناچ رہے ہیں, اور ایک نے ہمیں زمین کھلتی ہے, یا تو ان کے بوجھ سے ہوا یا کیا ہوا, اور اس کے بعد وہ سب جو ابھی تک مستوں میں ناچ رہے تھے ان کی چیخوں پکار سے وہ ماحول جو تھا وہ میدان میں قیامت میں نہ دکھتے. تو یہاں ایک اپنے لیے ان کی بات لکھ لیں, اس وقت تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جب کبھی کسی نافرمانی کی جگہ پہ ہوں اور لوگ اچھل کود رہے ہو, تو اس وقت سوچیں کہ اگر اللہ زمین کو حکم دے کہ کھل اور ان سب کو اندر لے جا, تو پھر دیکھو کہ کیا ہوتا. لیکن کیوں نہیں ایسا کرتا, کیونکہ تیرا رب بڑا نرم ہو اور رحم کرنے والا ہے, یہ ہے اس کی نرمی. ہم تو فوراً شعور کرتے ہیں نا اپنے بچوں پہ, اللہ نہیں کرتا, دور سے دیکھے اللہ کا صبر بہت ہے, الصبور ہے وہ. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے, یعنی ان کو اتنی مصروفیت, آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے, کانوں میں کچھ اور لگا ہوا ہے, اتنے دنیا کی چیزوں میں مگن ہے کہ اللہ کی کائنات کو دیکھتے ہی نہیں, کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کی حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے. تم نہ جھکو, تمہارے سائے تو زمین پہ گریں گے, اکڑ ہے نا انسان کے اندر. اب دیکھیے پہاڑوں کے سائے کدھر ہوں گے, زمین پہ, درخت کا سایہ, جانور کا, یہ کدھر ہے, زمین پہ. اللہ بتاتا ہے تم میرے بندے بنو نہ بنو, تمہارا سایہ میرا بندہ ہے, سب کے سب اسی طرح اظہار عشق کر رہے ہیں زمین اور آسمان میں, جس قدر جاندار مخلوق ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بس سجود ہیں, سب اللہ کے آگے جھکے ہیں, وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے. یہ کون سی بندگی ہے, سبمیشن والی, اطاعت والی. کیوں ایسا کرتے, یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون, اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے. نوٹ کریں, اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, اللہ زمین پہ نہیں ہے, ڈرتے ہیں یعنی اوپر والے رب سے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. کیا پتا چلا کہ عبودیت اور بندگی یہ ہے کہ رب کو اوپر سمجھنے کے باوجود انسان اس کی پکڑ سے ڈرے. اور آپ دیکھیں سجدوں کی بات ہے, اللہ کو سجدہ بڑا پسند ہے, خود پہ الہی کا ذریعہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایسا عمل اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ جو اللہ کو بہت پسند ہو, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم کرے. سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے درجات بھی بلند کرتا ہے اور اس کے گناہ بھرتے ہیں. لیکن سجدہ کرنا تکبر اور سرکشی کرنے والے کو آسان نہیں لگتا. آپ دیکھیے کہ یہاں ان آیات پہ سجدہ ہے. اب سجدے کے لیے ایک تو لٹرل حکم ہوتا ہے نا, جس طرح بھی ہم کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے جہاں جس طرح ممکن ہے سرا سے جھکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سجدے کی جو پوری کیفیت ہوتی ہے وہ ہر جگہ مطلوب بھی نہیں ہوتی, असल में तो अंदर की कैफियत है, लेकिन बाहर से भी इंसान झुकते तो हल्का सा सर को झुका के दुआ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं कि सजद वजही लिल्लज़ी खलक़हु वसव्वरहु वशक्कसमहु वबसरहु बिनौलिहि वकुव्वतिहि, ताकि आपको भी इस चीज का एहसास हो कि जब सजदे का हुक्म आया तो हमने भी किया। और हदीस में कि जब इंसान सजदा करता है ऐसी आयत पे तो शैतान अपने सर में खाक डालता हुआ चला जाता है और कहता है कि जब मुझे सजदे का हुक्म मिला तो मैंने इनकार किया, और इब्ने आदम को सजदे का हुक्म मिला तो उसको मान लिया। वकालो अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन, अल्लाह का फरमान है दो खुदा न बनाओ। ये दो खुदा कौन बनाता है? ईरानियों में थे मजूसी लोगों का ख्याल था, एक है अहुरमन और एक है यजदा, एक को कहते थे खैर का खुदा और एक को शर का खुदा। उनका ख्याल क्या था कि नौस बिल्ला अल्लाह की सलाहियतें इतनी लिमिटेड है कि या तो वह एक वक्त में खुशियां दे सकता है या गम दे सकता है। आज भी देखिए कि देवियों के नाम पे ये खुशी की देवी, ये शादी की देवी, ये बहार की देवी, तो गोया कि अल्लाह के रिसोर्सेज को कम करने की बात है। पर मैं अल्लाह तो बस एक ही है, बस तुम मुझे से डरो, इसी का है बस कुछ आसमानों में है और जमीन में, और खालिसन उसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है, फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तकवा करोगे? इसको मैं डरती हूँ, अगर मैं अल्लाह से नहीं डरती तो क्या मैं किसी और से डरना चाहती हूँ? ये तो ऐसे ही है कि फिर एक मालिक को छोड़कर दूसरे मालिक को लेने की जरूरत है इंसान को। हकीकत क्या है? इसको हाईलाइट करें, और जो भी नेमत तुम्हारे पास है, जो तुमको हासिल है वो अल्लाह की तरफ से। अपनी एक एक नेमत को कहिए फ्रॉम अल्लाह, फ्रॉम अल्लाह। आपको घरों में जो चीजें मिलती हैं मोहम्मद, उसके साथ कोई ना कोई यादगारें होती हैं, जो उसने दिया था, जो उसका तोहफा, जो माँ ने दी थी, ये शोहर लेके आए थे, ये गिफ्ट में मिली। आज अगर एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें, हर नेमत के नीचे फ्रॉम अल्लाह का लफ्ज लिख लें, ये अल्लाह की तरफ से है। कोई गिफ्ट पैक सोच लें और उसके नीचे लिखे फॉर्म अल्लाह, कैसा लगता है सोच के? जिससे मिलता है फिर फौरन दिल जाता है उसको भी पीछे दें। तो जब हमें अल्लाह की नेमतों का ये एहसास होगा, आप देख लें शुरू से लेकर अभी तक सूरत का एक ही टेम्पो है, शुक्र नेमत नेमत अल्लाह ने दुनिया बंदे बनो, क्यों दूसरों के बनते हो, क्यों खुद को सस्ता बेचते हो? तो जो दिया उसने दिया, फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग खुद ही फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो, मगर जब अल्लाह इस वक्त को डाल देता है तो यकायक तुम में से ही गिरोह अपने रब के साथ दूसरों को इस मेहरबानी के शुक्रिया में शरीक करने लगता है। इसके क्या तरीके होते हैं? वो उन्होंने किया, ये हुआ, फलां डॉक्टर के पास गए, फिर इतना पैसा खर्च किया, फिर प्राइवेट इलाज किया, फिर हम ठीक हो गए। वो गुलाब बादशाह डॉक्टर, वो बहुत ज्यादा अच्छा इलाज करते हैं, पैसा खर्च, उसको बाहर ले गए, अमेरिका ले गए, ठीक हो गए लोग। कोई बीमार हो हमारे मुल्कों में लोग कहते हैं इसको बाहर ले जाओ, क्योंकि बाहर लोग नहीं मरते। अल्लाह कहते हैं जब नेमतें वापस मिलती है तो दूसरों को इस तरह क्यों करते हैं? ताकि अल्लाह के एहसान की नशुक्री करें, अच्छा मजे करो, अनफरीद तुम्हें मालूम हो जाएगा। एक छोटा सा इख्तिसार लिखे, अपने जुमले नोट करें। देखिए इतने काम आपको अपने ऊपर करने पड़ गए, दूसरों के भी करेंगे। अमूमन मेरे मुंह से जुमले तो निकलते हैं, क्या वो नशुक्री के होते हैं या शुक्रगुजारी के? आप देखेंगे कि कई मौके पे हम खुद को ही बड़ा बना रहे थे, किसी जगह दूसरों को ना उनको नाराज कर दिया तो फिर ये हो जाएगा, ये कर दिया तो वो ना कर दिया तो ये होगा। तो अल्लाह तआला कहते हैं कि ये तुम अल्लाह की नेमतों के लिए शुक्रिया करते हो, और सबसे बढ़ के जब गैरों के साथ उनको मंसूब करते हो। वह या जलून हिमालया, ये लोग जिनकी हकीकत से वाकिफ नहीं है, इनके हिस्से हमारे दिए हुए रिस्क में से मुकर्रर करते हैं। पीछे पढ़ चुके सूरत अलानाम, वही बात है इधर। खुदा की कसम जरूर तुमसे पूछा जाएगा कि ये झूठ तुमने कैसे घर लिए थे, यानी वही बात है कि ये अल्लाह को मिलता है, ये हमारे बुतों को मिलता है, ये फलां को मिलता है, ये अल्लाह के लिए बेटियां तजवीज करते हैं, सुभान अल्लाह, और इनके लिए वो जो ये खुद चाहे। जब इनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है, नोट करें, ये नहीं कहा कि बेटी के पैदा होने की खबर दी जाती है, कुरान का मिजाज देखिए, बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो इसके चेहरे पर क्लोनस छा जाती है और वो बस खून का सा घूंट पी के रह जाता है, लोगों से छुपता फिरता है। किस बुरी खबर के बाद وہ کیا کسی کو منہ دکھائے, سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی لیے رکھے, بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے, دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں, بری صفات سے متصف کرنے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے, رہا اللہ تو ان اس کے لیے سب سے برتر صفات ہے اور وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل. ایسے لگ رہا ہے کہ سورت نحل ہماری کسی نعمت کو پیچھے نہیں ڈالے گی, ساری نعمتیں پیچھے جو ابھی تک پڑی ان میں سے اب جو مثال ہے وہ بیٹی کی ہے. بیٹی کیسے نعمت ہے, سورت آل عمران میں بتا چکے کہ لیس ذکر کل انسا, بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا. بیٹی کے بارے میں اس عربوں کے بہت سارے مت تھے, وہ تو چھوڑ دیجئے اس کو تو ہم کئی بار پڑھتے اور سنتے ہیں, لیکن بس اتنا تو یاد رکھیے کہ بیٹیوں کو قتل مار دیتے تھے. یہ تیسری بہت بڑی وجہ تھی قتل اولاد کی کہ بیٹی ہو گئی تو ہم اس کو کیسے رکھیں گے, آج سمجھتے تھے بیٹی کا باپ ہونا ایک قسم کی رسوائی کی بات ہے, جیسے آج ہمارے کلچر میں بیٹی کے باپ کی پگڑی ہمیشہ بیٹے کی ماں کے پاؤں میں ہی ہوتی ہے, اور بیٹی کا باپ ہونا ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کے آگے جھکنے والا ہو, حالانکہ آپ بیٹی کے یہ درست نہیں ہے. اسلام نے عورت کو اتنی شان دی کہ بیٹی ہوتے ہوئے, بہن ہوتے ہوئے, بیوی ہوتے ہوئے اور ماں ہوتے ہوئے ہر روپ میں اس کو عزت دی ہے. اسلام نے عورت کو جینا سکھایا, سب سے پہلا حق اگر اسلام نے جو عورت کو دلوایا وہ تو جینے کا حق ہے. یہ بیچاری تو چار سانس نہیں لے سکتی تھی. آپ کو پتا کہ جس معاشرے میں اسلام قرآن نازل ہو رہا تھا تو مشرکین تھے عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے, ستی ہو جاتی عورتیں, شوہر کے مرتے ہی اس کو کہتے تو بھی مر جا, یعنی جتنے تانے تمہیں بعد میں سننے اسے بہتر ہے آج ہی مر جا, اور منوس قرار دیتے اس عورتوں کو, خوشیوں میں وہ شریک نہیں ہو سکتی تھی. شادی بیاہ میں کسی ایسی عورت کے جانے کو سبز قدم کہتے تھے, جہیز لانا اس لڑکی کے لیے لازم ہو چکا تھا, اور کسی کی بیوی کی یعنی بیوی کا بھائی ہونا اس معاشرے میں گالی سمجھا جاتا تھا. آج بھی وہی وقت آ گیا ہے, بیٹی کے پیدا ہونے پہ دوسری شادی کی دھمکیاں ملتی ہیں. آج اگر آپ دیکھیں تو اسلام اور کفر کا جو مزاج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ان میں ہمارا ماڈل کیا, کہ آج میں بھی بیٹی کو اچھا سمجھتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج دوبارہ عورتوں کو سکھا رہے ہیں کہ جاہلیت جب بڑھی تو دوبارہ تمہارے حقوق مارے گئے. آج کچھ رپورٹس آپ کے سامنے سناتی ہوں. ٹائم میگزین 17 دسمبر 2001 میں ایک آرٹیکل چھپا تھا راجستھان کی رپورٹ, کہ وہاں لڑکیاں بہت کم ہیں. پوچھنے پہ بتایا گیا کہ لڑکیاں کدھر ہیں تو وہ کیا ہے جی مار دیتے ہیں ان کو, یعنی 5000 لوگ ہیں اس بستی میں رہنے والے, وہ بڑے تپاک سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو مار دیتے تھے. کیسے کہتے ہیں جونی لڑکی پیدا ہوتی ہے ماں بچی کی گردن مروڑ دیتی ہے. جی دہلی میں ماں پلاسٹک بیگ میں ڈال کر بچی کو کھڈے میں پھینک گئی, آوارہ کتے اسے کھا رہے تھے. ایک عورت نے کہا کہ آخر تم اتنا ہنگامہ کیوں کرتے ہو عورتوں اور لڑکیوں پہ, میں نے تو 4 بیٹیوں کو مار دیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیسے مارا, کہتی بہت آسان ہے دودھ ہی نہیں دیا. رو رو کے روتی رہی, ایک بڑی ڈھیٹ تھی 2 دن تک روتی رہی پھر مری. یہ کہانی ہے, یہ سب رپورٹس ہیں, آپ جا کے کھول کے اخبارے پرانے پڑھ لیجیے. 13 اکتوبر 2005 13 اکتوبر 2005 میں ایک آیا کہ ریت کا بیگ منہ پہ رکھ کر بچی کو مار دیا. پاکستان اور چائنا میں بھی 60 ملین لڑکیاں ماری گئیں, اور عام لوگوں کو تو اتنا ریسورسز بھی نہیں ہوتے نا ڈاکٹروں پہ جانا, تو وہ کہتی ہیں کہ زہریلا مادہ درختوں میں سے ایک نکلتا ہے اس کو دودھ میں ملا کے بچی کو پلاتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں. اللہ اکبر, جہیز کی وجہ سے بچیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. 19 سالہ لڑکی کلر ٹی وی نہ لانے پر ماری گئی اور اس کو یعنی آگ لگا کے ختم کر دیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ ہمیں تو اس اسلام کی قدر ہی کوئی نہیں ہے, کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. کس طرح سے ایک بھائی کی رپورٹ تھی کہ اس نے اپنی کڈنی بیچی, کسی نے پوچھا کیوں بیچی, کہا بہن کا جہیز جمع کرنا. اللہ اکبر, دعا کیجئے کہ آج اس جاہلیت سے نکلنے کے لیے جو اکسیر نسخہ ہمارے ہاتھوں میں, ہم اس کو لوگوں تک پھیلائیں. آج بھی جہاں لوگوں کو دین نہیں ہوتا وہ دل میں خواہشیں رکھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح لڑکی کے ماں باپ کو تو دبانا ہی ہے. فرمایا اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو وہ زمین پر کسی متنفذ کو نہ چھوڑتا. اس آیت کو آپ لکھ کے اپنے پرس میں رکھ لیں, ٹھیک ہے, تعویذ بنا لیں اس کا. جب کبھی کوئی نافرمانی کرے اور آپ کو لگے کہ میری تو پکڑ نہیں ہو رہی تو اس کو کھول کے پڑھیں. اللہ اپنی سنت بتا رہا ہے, اگر میں تمہاری ساتھیوں پہ پکڑتا تو آج تو تم زندہ ہی نہ ہوتے. لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے, پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج سے لوگ وہ چیزیں لوگ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے ان کو نہ پسند ہے. بتا سی پالسی نہ تو ہم حسن ان لہم الحسن, اور جھوٹ کہتی ہے ان کی زبان نے کہ ان کے لیے بلا ہی بلا ہے, ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے وہ ہے دوزخ کی آگ, ضرور یہ سب پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. خدا کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں, اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت جنہیں خوشنما بنا کر دکھا. نام کتنا خوبصورت ہے آج کے دور میں, کیا ایوارشن, ابھی صورت میں پڑھیں گے اس کے بارے میں, کیسے لوگ ایوارڈ کروا دیتے تھے جب بچیوں کا پتہ چل جاتا تھا, اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے. پیار سے اپنی کتاب کو چھوئیں, یہ آپ کی گائیڈ بک ہے, یہ آپ کی آپ کا نیویگیٹر ہے, یہ آپ کو اس بھٹکتی ہوئی دنیا میں راستے دکھاتی ہے کیا کرو کیا نہ کرو, اور یہ رحمت ہے, یہ مرسی ہے, یہ اللہ کا پیار ہے آپ کے لیے, لیکن ان لوگوں کے لیے جسے مان لیں. دعا کیجیے اللہ مجھے ماننے والوں میں بنا لے. تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور جو کہیں ایک مردہ پڑی ہوئی زمین نے اس کی بدولت جان ڈال دی. یقیناً اس نے ایک نشانی علی قوم یسمعون, ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. کیا نشانی ہے اس میں؟ کہ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے پانی کے پڑنے سے, تو ہمارے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں اس وحی کے پانی کے پڑنے سے. دعا کیجیے آج دل سے روزے کی حالت میں ہے کہ اللہ میرے دل کی مردہ زمین کو ہرا بھرا کر دے. زمین پہ کتنی بھی خیر کیوں نہ ہو لیکن خیر باہر کب آتی ہے؟ جب اوپر پانی پڑتا ہے. اسی طرح آپ میں سے, میرے اندر, ہم میں سے بہت ساری خیر ہوگی لیکن قرآن کا پانی نہیں پڑا ہوتا نا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے اندر کے. ایسے لگتا ہے کوئی آسار نہیں, گھاس نہیں, بوس نہیں, کوئی بیل بوٹے نہیں, پھول نہیں, پتیاں نہیں, کچھ نہیں. ایک بارش کا موسم آیا, چھیٹا پڑتا ہے اور زندگی کے چشمے ابلنے شروع ہو جاتے ہیں. اس زمین کی تہ میں دبی بھی کب کی پرانی جڑیں جو ہوتے ہیں وہ جی اٹھتی ہیں اور وہی نکلتا ہے جو اندر ڈالا ہوتا ہے. کئی کیڑے جو پانی مٹی کے اندر چھپے ہوتے ہیں, بارش پڑتے یوں نکلتے ہیں کہ اچھلتے کودتے ہیں اور چاروں طرف اس طرح سے زندگی کا احساس ہوتا ہے. 3 سیکنڈ تک اپنے دعا کریں کہ اللہ میرے اندر اگر کچھ خیر ہے تو تجھے پتا ہے, تو اس کو باہر نکال, میرے ساتھ میں چلا دے یہ سب کچھ. اب ایک اور فیکٹری وائن لکوں پہ لانا میرا ابرا نستی کو میں معافی بتوں گی میں بے پس میں بدم لبن خالص انصائر للشاربین. اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. مویشی کیا تھے؟ کیٹلز. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز دلاتے ہیں. قرآن کو فالو کیا کریں, انگلی کے ساتھ بالکل اس آیت کو, تاکہ پھر آپ ریلیٹ بھی کر سکیں گے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم نے ایک چیز پلاتے ہیں یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. کبھی دودھ پیے, کبھی دودھ دیکھے, کبھی دودھ لیے, کہاں سے آتا ہے؟ کالی بھینس میں سے دودھ نکلتا ہے. آگے سورت مومنوں میں ہم پڑھیں گے. پچھلے سال ہم نے یہاں گائے کا اندر کا سسٹم دکھایا تھا کہ کیسے ایک جسم کے اندر 4 اسٹمک ہے اور کہیں دودھ بنتا ہے اور کہیں پرزرو ہوتا ہے اور کہاں سے باہر نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کو نعمتوں کا احساس ہے, اللہ کی طرف نہیں جھکو. آپ دیکھیے جس نے ہدایت لے لی ہے نا تو دودھ کا ایک گلاس بھی اس کے لیے استاد ہے. کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے اللہ اس بندے سے پوچھ لے سناؤ میں کیا رہا, کہ اللہ کیا سیکھتا, کو ملا ہی نہیں پڑھانے والا سکھانے والا. کل سے دودھ کا گلاس کبھی پیا تھا؟ ہاں پیا تھا. کہا تو تیرے لیے تو دودھ کا گلاس ایک ٹیچر تھا, کہ سناؤ کہاں سے آیا. کالی بھینس میں سے خون اور گوبر دو چیزوں کی نالیاں ہوتی ہیں گائے کے پیٹ میں. کبھی دودھ کے اندر آپ کو خون کا سرخ رنگ دکھا اور کبھی سونگے تو پیشاب کی بو آئی؟ کس نے یہ فلٹریشن کی؟ بھینس خود کیا ہے؟ آج کے بچوں نے تو بہن سے دیکھی بھی نہیں ہوتی کبھی, ان کو تو یہ پتا ہے یہ فیسٹا سے آتا ہے, یہ اچھی بھی سے دودھ آتا ہے, کیونکہ ہم نے نیچر سے جن کو کاٹ دیا. लेकिन कभी काली भैंस के पास बैठ उसके थनों से दूर निकलता देखें, फिर आपको अल्लाह की फितरत समझ आएंगे। फितरत के करीब बच्चों को पालें, सब आर्टिफिशियल तरीके छोड़ के उनको नेचर पे ले जाएं। पहले क्या, आज भी शायद हमारे मुल्कों में ऐसा होता है कि घर घर में सुबह खालिस दूध देने आकर लोग, कई लोग बच्चे सुबह शाम को, गाँव में शायद आज भी ऐसे ही होता होगा, डोल लेके जाते हैं भैंस वाले के पास, ताजा दूध लेके आते हैं, और जो वो दूध है उसकी तो क्या शान है। आज हर चीज में ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर मादा बरस्ती का लेबल आ गया, इसमें क्या डला हुआ, क्या निकला हुआ है, इसमें फैट है, इसमें नहीं है, इसमें फिलहाल एडिड फिलहाल निकला चीजें, और इन्हीं चीजों में खोते हैं। तो एक छोटा सा काम ले लेते, आप लोग दूध किस लिए इस्तेमाल करते हैं घर में, वो बोलते हैं सर अपना अपना चाय बनाते हैं ना, उस वक्त होश होती है और अभी करके कुछ लोग होते हैं कहते खाना ना दो चाय दे दो रोजा खोल के। आज घर जाके जब आपको सभी ना खोलेंगे तीन मैंने इफ्तारी के वक्त क्या दूध का एक गिलास निकाले, थोड़ा सा निकाले और उसको सामने रख के अपने बच्चों के साथ या छेड़ कर इनको भी तो अल्लाह का बंदा बनाना है। और आप देखिए कि बच्चे और सब कुछ पी लेंगे, काला पीला नीला पानी नहीं पीते तो दूध नहीं पीते। अल्लाह अकबर। इसी तरह खजूर के दरख्त और अंगूरों की बेलों से भी हम तुम्हें एक चीज पिलाते हैं जिसे तुम नशा आवर जिसे तुम नशावर भी बना लेते हो और पाक रिस्क भी हाईलाइट कर ले। तरतीब के एतबार से शराब की वर्णत में पहली आती जहन साजी की जा रही है मक्का के माहौल में कि देखो तुम जो बनाते हो, क्योंकि इसमें रिस्कन हसना को शराब से रख किया गया। अल्लाह मुफसरीन कहते हैं कि इस आयत से ही अकलमंद लोग समझ देते हैं कि अब कुछ अरसे के अंदर शराब हराम होगी, फिर वो बाकी तदरीजी आयतें बाद में उतरी जो पीछे पड़ चुके। फरमायातन बेशक इसमें निशानी है उस कौम के लिए जो अकल रखती है। अब आ गई सूरत नाहल की वजह कि इसको नाहल क्यों कहते हैं। वह रबीजर और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर ये बात वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और बुलंदियों पर चढ़ाई जाने वाली बेलों में अपने छत्ते बनाओ और हर तरह के फल का रस चूस कर अपने रब की हमवार की हुई राहों पे चलती जाओ। इस मक्खी के अंदर से रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए, यकीनन इसमें एक निशानी है इन लोगों के लिए जो गौरव फिक्र करते हैं। शहद की मक्खी जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं, कभी गौर भी नहीं करते। कई लोग हैं वो तो शहद पीते ही नहीं, उनको स्मेल आती है। हालांकि आपको पता है कि शहद बनाना, इसमें मैं ये कहूंगी एडमिन से कि पिछले साल के जितने भी प्रेजेंटेशन है हर पारे के साथ भेजते रहे ईमेल्स में, ताकि इस साल वो लोग जिन्होंने पिछले साल नहीं देखे वो फायदा उठाएं कि किस तरह शहद बनने का काम है। आप देखिए कि शहद बनने को अगर आप वो आए पीछे जब मैं पढ़ी थी सूरत आद में वाम ममायन फोन ना सुफयम कुछ उससे जोड़ लें तो वहां मिसाल दी गई थी। कब मिसाल दी गई शहद की मक्खी कितनी मुश्किलों से गुजर के शहद बनाती है। एक पाउंड शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस चूसती है, 30 लाख उड़ाने उड़ती है उड़ती है यानी डिस्टेंस कवर करती है। देखिए आप लोग प्लीज 55,000 मील का सफर तय करती है एक शहद की मक्खी। आप इन तीन चीजों को लिख के आगे खुद से पूछिए कि शहद ज्यादा बड़ी शिफा है लोगों के लिए या कुरान। अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस में शहद और कुरान का जिक्र एक ही हदीस एक ही अमूमन हदीस में आता है। तो आप खुद से पूछिए कि लोगों को शहद देने के लिए शहद की मक्खी इतने फूलों का रस चूसे, मैंने अभी तक कितना इल्म सीखा और वो इतना इतने मील का सफर कर जाती है, मैंने क्या किया। पोलन खाती है जो मेल होता है वो साथ होता है फर्टिलाइज करता है, बाकी सारा काम फीमेल शहद मक्खी करती है। और शहद की मक्खी का सर पता है कितना होता है, सूर के सिरे के बराबर। इतनी छोटी सी जगह पे इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग किसने डाली। और कम किनारों से वो शहद का छज्जा बनाना शुरू करते हैं, हेक्सागोनल होता है, 6 edges होते हैं और वो एक से दूसरा इस तरह बीच में फिट होता है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा। फिर हर खाने के अंदर ऐसे होल्स होते हैं और जो शहद की मक्खी है वो पहले शहद फूलों का रस चूसती है, फिर उसका अपने पेट के अंदर से कुछ केमिकल चीजों में से गुजार के उसको जाकर हर फूल के वो हर जो छज्जा होता है उसके अंदर एक एक ड्रॉप निकालती है। پھر کچھ مکھیاں اس کو ٹھنڈا کرتی ہیں, اپنے پروں سے پنکھے چلتی ہیں. کچھ گارڈ فلائز ہوتی ہیں جو ادھر کیڑے مکوڑوں کو آنے نہیں دیتی, اور پھر اس طرح سے اس شہد کو بنا کے پرزرو کر کے ایک تیسری اگلی مکھی ہوتی ہے جو ایک ایک ویکس کا قطرہ ہر اس کنارے کے اندر ٹپکاتی رہتی ہے, اور وہ ٹیٹرا پیک ہو کے سیل ہو کے پھر میرے گھر آپ تک پہنچتا ہے. کیا دیکھنا, ٹیم ورک. یہ کائنات ہم سب کو ٹیم ورک سکھاتی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک کوئین فلائی ہوتی ہے, انہیں وہ صرف لوگوں کو انسٹرکشنز دیتی ہے, باقی سب ورکرز ہوتی ہیں جو اپنے حصے سے کام کرتی ہیں. کوئی لڑائی نہیں, کوئی مینجمنٹ کے جھگڑے نہیں. آپ میں سے جو ساتھی مینجمنٹ سے نبٹتے ہیں ڈفرنٹ کلاسوں میں, میں ان کو سلام کرتی ہوں کہ اتنا مشکل کام ہے. سب سے مشکل کام انتظامات سنبھالنا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمارے لیے یہ ساری چیزوں کو کیسے رکھا کہ تم ایک ٹیم بنو. اس طرح سے اللہ کی ذات جو ہے وہ لوگوں کو جوڑتی ہے. مجھے سورۃ توبہ بھی یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے صحابہ کے دلوں میں الفت تھی, اور پھر وہ ایک ایسی ٹیم بنے کہ انسانیت کو فائدہ دے گئے. یاد رکھیے, ہر ایک اپنے مقام کو پہچانے, میں کیا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, اور اس کے بعد کائنات کو فائدہ دینا شروع کر دیں. آپ باہر کھڑے ہو کے صرف جوتے بھی سیدھے کر دیں گے نا کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے, کہ لوگ کہیں یہ دین کی جگہ ہے اور یہ کتنی ڈسپلن ہے, یہ لوگ کتنے اچھے ہوں گے. تو آپ کسی بھی جگہ کسی ایسے کام کو کرنے والے کہ جس کو ہر ایک نہیں بھی کر پاتا, اگر آپ اس سے زیادہ اجر لے جائیں. کوئی کام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. دین کے نام پہ آپ ایک عمارت بنیں جس میں ہر ایک اپنے حصے کا کام کرے. کچھ اینٹیں بنیادوں میں لگتی ہیں, کچھ فرنٹ پہ لگ جاتی ہیں, وہ سب سے غیر محفوظ ہے. سب جب رینوویشن ہوگی, سب سے پہلے فرنٹ کی اینٹیں اتریں گی, پھر نہیں خریدیں گے لوگ. بنیادوں کی اینٹیں کوئی نہیں چھوڑتا. تو پھر میں اور آپ اب چند سال کی زندگی کو پرزرو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اپنی جگہوں پہ دین کی اینٹیں بن جائیں. اس طرح بنے آپ کہ لوگ آپ کو دعائیں دیں. یار نظر تو آپ نہیں آئیں گے, یہاں بھی بندگی کا نقطہ سمجھ لیں کہ جو اللہ کا بندہ بنتا ہے نا, وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے نام کی تختی لگی ہے کہ نہیں, میرا نام ادھر آیا کہ نہیں, لوگ مجھے کیسے سوچتے ہیں, کیا سوچتے ہیں. بس وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میرا حصہ ڈال دیں. اور الحمدللہ ایسے مخلص صحابہ میں بھی بہت ہے اور آج بھی بہت ہے. وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہمارا نام نہ بتائیے گا, ہمارا ذکر نہ. کیوں؟ کہ جس کو ہم کوئی چیز دے رہے ہیں اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ محسوس ہو. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی بندگی دے, کہ ہمیں اس راستے میں کھپ جائیں, مٹ جائیں. اور اس وقت ہم سب کا اکثر جو بھی سمجھے اپنی حیثیت کے مطابق کام کیا ہے, کس وحی کا جذب کریں. اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں نا, تو آپ اس ٹیم ورک کے سب سے مین لوگ ہیں. آپ دیکھیے کہ بہت بڑا احسان کرتے ہیں اسٹوڈینٹس علم سیکھنے کے لیے آ کر, ورنہ جس اسٹوڈینٹس نہ آئے اور آدھے آئے اور آدھے نہ آئے تو باقی بھی جو آئے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی اتنے خوش نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح توڑ کے مروڑ کے اس طرح اللہ کے راستوں میں کھپنے والا بنا دے کہ ہم رہیں نہ رہیں لیکن ہمارا کام باقی رہے. کہتے ہیں نا, مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانا خاک میں مل کے گلو گلزار ہوتا ہے. ہم سب اگر شیشوں میں سج کے دکھانا چاہتے ہیں نا, تو شیشے میں تو کبھی بھی فصلیں نہیں اگتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھوٹی سی مکھی سے اتنا بڑا سبق لینے والا بنا دے. اور یہ صرف شہد کی مکھی میں نہیں, آپ اور بھی چیزوں میں پڑھتے جائیں, بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر انسانیت کو فائدہ ملتا ہے. اور خاص طور پہ یہاں شہد سے محبت کرنا سیکھیں. آپ کو اگر میٹھے کا شوق ہے, چینی کا بیسٹ آلٹرنیٹ شہد ہے. آپ لوگ کیا کھاتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, سپلنٹر, کینجل سپلنٹا. بس اس سے بھی زیادہ میں سوچتی ہوں کہ خود کو سزا دینے والی اور کوئی بات نہیں ہے. پی لے میٹھے کے نام پہ, اور اس کے فوراً بعد میں آپ دیکھیے کہ زبان کھینچتی ہے. ان سب چیزوں سے اوائڈ کریں. آپ اللہ کا نام لے کے تھوڑا سا شہد کھانا شروع کریں, اگر اس میں میٹھا بھی ہے لیکن اس کا میٹھا نقصان نہیں دیتا. آپ دیکھیے کہ شہد کی مکھی اور اس میں ایک تقابل ہے. انشاءاللہ رمضان کے فوراً بعد اب یہ سورت ہم نے پڑھنی ہے, تو آپ کو ایک لمبی لسٹ دیں گے کہ مومن اور شہد کی مکھی میں کیا ہوتا ہے. بس آج اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ مومن بھی طیب کا اہتمام کرتا ہے. شہد کی مکھی کبھی بھی پرانی چیز نہیں کھاتی, فریش کھاتی ہے. تو اس طرح جس پھول میں سے ایک مکھی رس چوس کے چلی جاتی ہے نا, تو دوسری مکھی کو ادھر نہیں آنے دیتے. پہلے سے ادھر کچھ مکھیاں وہ اپنے پر بجاتی رہتی ہیں, تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ادھر نہ آنا, کہیں اور جاؤ, ادھر کا پھول رس چلا گیا. اتنی زبردست قسم کی مینجمنٹ ہے کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ جب ان آیتوں پہ پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے, پھر آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کو لیتے ہوئے ہم سب کو بھی اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا ہے, ایک گول بنانا ہے. اگر یہ گول نہیں ہوگا, اور آج ہمارا گول نہیں ہے, تبھی تو ہم گول گول گھوم رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کوئی بڑا کام کرنے والا بنا دے, جس کو بن کر ہم اللہ کی نظروں میں بڑے بنے, تو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی توفیق بھی عطا فرمائے. پھر فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ نکی لا یعلم, تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. آپ کہنے کے بڑا ہونے کے بعد پھر بچہ بن جائے, سچ ہے کہ جھوٹ؟ بچے اور بڑے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ ہم سب آج بڑے اکڑتے ہیں نا, ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی اپنے لیے کر لیں, تصویریں پسند نہیں ہیں مجھے, نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی اتنا انٹرسٹ ہے, لیکن آپ اپنے فیچرز کو, اگر آپ کے پاس کوئی پرانی اپنی تصویر رکھی ہوئی ہے کچھ ہے نا, تو آپ اس کے اوپر ذرا کچھ جھریاں ڈال کے دیکھیں اور آپ اس کو ذرا ڈیفارم کر کے دیکھیں. اور کچھ نہیں تو اپنی ماں یا اپنی نانی جو بھی زندہ ہے ان کی صورت میں خود کو دیکھیں. یہ ہونے والا میرے ساتھ اور اسے دوبارہ دکھائیں گے. ایک ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے, بہت دن سے روکی ہوئی تھی, انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے اور وہ رشتے جن کو انسان کس طرح دل سے لگا کے رکھتا ہے پھر انسان کے لیے اتنے بوجھ محسوس ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من اردل العمر, اللہم پڑھیے انی اعوذ بک من اردل العمر, ٹھیک ہے؟ بس اتنا پڑھیں, اور بھی دعائیں, لیکن صرف اگر اتنا بھی اپنے لفظوں میں یاد کریں کہ اللہ مجھے ارزل عمر سے نجاتے. اور ارزل عمر کون سی ہوتی ہے؟ کہ جب انسان اپنی ضروریات کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو جائے, جس وقت جینے کا مزہ نہیں اور جینے کو جینا نہیں کہتے, اور یہ ایسی لمبی عمر ہے کہ جس کے اندر خیر نہیں. یاد رکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن سے تعلق جوڑا اللہ اس کو ارزل عمر پہ نہیں ڈالتا. کیوں؟ نہ اس کا دماغ خراب ہوتا ہے, نہ اس کی نظر کمزور ہوتی ہے, نہ اس کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس پہ رحم ہو. اور آپ اپنے خاندان کے کسی بڑے کو دیکھیں جنہوں نے بڑی پاکیزہ زندگی بسر کی, 70-80 سال کی عمر میں بغیر گلاسز کے وہ اخبار پڑھتے ہوئے دکھیں گے, آپ سے اور آپ کے بچوں سے زیادہ تیز چلتے بھاگتے گلیوں میں دکھیں گے. یہ اللہ کی شان ہے, جس نعمت کو اللہ کے راستے میں لگا دیں گے نہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو وہیں روکتے ہیں. ہماری نعمت کا وہ آخری دن ہوتا ہے جس دن ہم اس کو اللہ پہ لگاتے ہیں, وہ وہیں پریزرو ہوتی ہے. چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, جیسے آپ فریج میں فریش سبزی لاتے ہیں, کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں نا, ایک طریقہ کہ آپ اس فریش سبزی کو یوز کر لیں, یہ تو سب سے اچھی چیز ہے. دوسرا کیا کہ آپ اس کو پہلے فریج میں رکھیں, 2-4-10 دن بھول گئے, پھر آپ نکالتے ہیں تو وہ کیپسیکم میرے ذہن میں آ رہی ہے, شملہ مرچ جس کو بولتے ہیں, اب وہ تھوڑی سی جھرجھری سی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ڈیلی ہونے لگی ہے, پھر مجھ کو خیال آتا ہے کہتے ہیں چلو استعمال نہیں ہو رہی, اس کو فریز کر دیتے ہیں. اب وہ فریز جب کی, جب بعد میں نکالی تو وہ ایک عجیب و غریب شکل ہے. ایک ایکسپیرینس کر کے دیکھیں, فریش بالکل ایسی فریش سبزی لائیں اور اس کو آتے ہی فریزر میں رکھ دیں, آپ دیکھیں گے ہفتہ مہینہ 10 دن جس شکل پہ وہ آپ نے سیو کی تھی نا, فریزر کی تھی, اس کی شکل وہیں جمے گی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپانے والا اس دن پہ پریزرو ہو جاتا ہے جس دن اس کی زندگی چلی تھی. کوئی نعمت, صحت کی, وقت کی, آنکھوں کی, آج سے دس سال پہلے اگر اس کام پہ لگ گئے تھے نا, تو آپ کی عمر 10 سال پہلے رکی, آپ کی آنکھوں کی ویژن 10 سال پہلے پہ رکی ہے. بلکہ دن بدن برکتیں اور رحمتیں, اور یہ کھیل نہیں ہے. یہ مت سوچیں کہ کسی کی دیوانگی اور کسی کا رومانٹسزم ہے, یہ اللہ کے وعدے ہوتے ہیں. امام بخاری جب پیدا ہوئے تھے کچھ عرصے کے بعد ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں, لیکن جب ماں نے ان کو دین کے لیے لگایا اور اللہ اس کی دعا سے آنکھیں ملی, تو بخاری شریف کو چاند کی روشنی میں لکھتے تھے. اللہ نے ایسا حادثہ دیا کہ لوگوں نے 1000 حدیثیں خلط ملت کر کے اس کا متن, اس کی روایت ادھر سے ادھر ملا جلا کے ان کو پیش کی, اور جو کوئی حدیث پڑھتا تھا تو وہ روک کے کہتے تھے نہیں, یہ اس حدیث کا, یہ اس کے لفظ ہیں, یہ راوی اس کا, اس کا, بالکل سیدھی دودھ کی دودھ ایک چین بنا کے ان کو پیش کرتے تھے. اور یہاں لڑکے تھے 17-18 سال کے, ان کی زندگی میں اتنی برکت کیوں تھی؟ کبھی آپ نے سوچا امام بخاری اتنا کام کیسے کر گئے جبکہ ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھیں؟ مستد احمد اگر آپ نے نام سنا ہو امام احمد کی لکھی ہوئی کتاب ہے, وہاں سے لے کے اس دیوار تک اس کی جلدیں 25 جلدیں میں نے خود دیکھی اس کی. ہم تو پڑھ نہ سکے, ہماری زندگیوں میں برکت کیوں نہیں؟ کبھی آپ سوچیں ہماری برکت کیوں گئی کہ ہم نے اللہ کے رستوں میں خود کو لگانا چاہیے اور بیکار چیزوں میں ورگ گردانی کرتے رہتے ہیں میگزینس کی اور قرآن ہمیں نصیب نہیں ہوتا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نعمتوں کو پریزرو کر دے. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی, پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. کبھی ایسا ہو کہ آپ کے پاس 1000 پاؤنڈ تھا تو آپ کہتے ہیں چلو اس میں سے 500 پاؤنڈ ہے وہ اپنے ملازم کو دے دوں تاکہ 500 اس کے ہو جائیں, 500 میرے. ہم تو اس کو 5 بھی دے دیں 10 بھی دے دیں تو بڑی نعمت سمجھیں گے کہ اس کو دیے. تو اللہ کہتے تم اپنے جیسے انسانوں میں اپنی نعمتیں نہیں بانٹتے, تو میں رب ہو دوسروں کو بانٹتا ہوں کہ اس کو بیٹے دے دو اس کو اولاد دے دو. یہ شرک کی طرف رد ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں دے دیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ شرک کی پرزور نفی ہے. یقین کریں اگر آپ کو میں نے توحید پڑھانی ہو نا تو میں اس پوری آیتوں کی روشنی میں آپ کو توحید کی ساری اقسام پڑھا دوں, لیکن پھر بات بوجھل ہو جاتی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں برکت دے ہم پری عقیدے کے موضوع پہ بک پڑھیں کہ کیا باریکیاں ہوتی ہیں, کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم اللہ کی بات مان نہیں پاتے, کیونکہ اللہ کی قدر نہیں ہے. فرمایا وہ اللہ کی شان ہے, وہ اللہ ہے جس نے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی. اللہ اکبر. وَجَعَلَ لَكُم مِّن أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدًا, اور ان بیٹیوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی. دیکھیے بیوی آپ کہتے پری ہو, اللہ کہتے نعمت ہے کہ وہ عورت ہے. عورت نہ ہوتی آپ سوچیے ایک مرد کے پہلو میں شیرنی بیٹھی ہوتی, ویسے تو کچھ بیویاں شیرنی سے بھی کم نہیں ہوتی قرآن میں. شوہر اور اس کے پہلو میں بیوی جو ہے وہ بلی کی صورت میں بیٹھی ہوئی, بیوی بلی بہت تھوڑی ہوتی ہیں ایسی. کبھی سوچا آپ نے؟ اپنے پر لیں, آگے ہم پڑھیں گے مردوں پہ بھی بات آئے گی کہ اگر ہمارے شوہر انسان کی جگہ گھوڑے ہوتے اور شیر ہوتے. اللہ اکبر. اور پھر بیٹوں کے ساتھ پوتے. انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اپنی اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد پیاری لگتی ہے, کیونکہ جب اپنے بچے ہوتے ہیں تو اس وقت جب اپنے ماں باپ سر پہ ہوتے ہیں اتنی احساس نہیں ہوتا, اور نئے نئے تقاضے ہوتے ہیں. جب پوتے نواسے ملتا تو عموماً ریٹائرمنٹ شروع ہو چکی ہوتی ہے, پھر جو ان کو انسان انجوائے کرتا ہے. حفظہ کا لفظ قرآن میں آ گیا. اللہ کے نبی کو اپنے نواسوں سے اتنی محبت ہے. اللہ کی نعمتیں ہے, آپ میں سے کسی کا پوتا نواسا؟ تو اس آیت پہ غور کرتے ہوئے آج گھر جا کے ان سے محبت کریں. اور جب انہیں پوتوں اور نمازوں کے نام لے کے آپ چھٹیاں کرتے ہیں تو یہ نعمت کا حق ہے کہ نہ شکریہ؟ اللہ نہ کرے آپ چھٹی کریں اور اس کی سزا مل جائے کسی کو. ان نعمتوں کے اندر رب کو پائیں, پھر دیکھیے ذرا یہ نعمتیں آپ کے لیے کتنی خوبصورت ہوں گی. اور اچھی اچھی چیزیں تم کو کھانے کو دی. ورز اپکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون بنعمت اللہ ہم یکفرون. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے اور نہ زمین سے. اللہ اکبر. اور نہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں, یعنی مجبوروں کے آگے جھکتے ہو اور ذات جیسی بڑی اس کو چھوڑ دیتے ہو. بس اللہ تری مثالیں بیان نہ کرو, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے, ابھی تو سے مثالیں شروع ہو گئی, آپ اپنے امیجینیشن سے خود سمجھیں. ایک تو وہ غلام ہے جو دوسرے کا مملوک ہو اور خود کو اختیار نہیں رکھتا. یہ واحد ہے, یہ لکھے یہ کون ہے؟ یہ آپ ہے. اللہ چاہتا ہے آپ اتنی مجبور ہو جائیں اس کے ہاتھوں میں کہ یا نعبد و یا نستعین, کہ جس کو کسی کا بندہ بننا ہے وہ مجبور ہے. آپ بتائیں کہ آپ کسی کے ملازم کو اپنی مرضی سے کام پہ بلا سکتے ہیں جبکہ کوئی کسی کا ہائرڈ ہو؟ آپ کہتے ہیں نہیں, یہ ان کا ہائرڈ ہے, ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں اور آپ کس کے غلام ہیں؟ یا کرنا بدو یا کرنا سائن. دوسرا شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنی طرح سے اچھا رسک دیا اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتا ہے, بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں, الحمدللہ. مگر اکثر لوگ اس سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں, مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو بھی نہیں جانتے کیونکہ لا یعلمون. اسی طرح ایک اور مثال, وضرب اللہ مثلا رجلین احدهما ابکم ولا یقدر علی شیء,
اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہے، گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بند نہیں آتا. دوسرا شخص ایسا کہ انصاف کا حکم دیتا اور خود راہ راست پر قائم ہے، بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ کبھی گھروں میں کبھی ایسا بے خوب سا ملازم رکھا ہو نا، تو جس کو کہو کچھ تو وہ کچھ اور کرے، تو میری آج سمجھ آئے گی. مشرق کو اللہ ایسے بدھو اور بیکار قسم کے انسان سے تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دوسروں کی طرف پیش کر دیتا ہے اور اللہ نے جو کام کرنے کا کہا ہے وہ نہیں کرتا. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ کی بندگی آ جائے. کبھی سوچے کہ فرشتے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا اوقات رہ جاتی ہے اس ملازم کی جو اپنے آقا کے ساتھ سنجیدہ نہ اور دوسروں کے کام کرتا پھرے؟ آج ہمارا یہی حال ہے. اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گا، مگر اللہ کلم ہل بسرو ہوا اخرو، مگر بس اتنی ہی دیر جس میں آدمی کی پلک چھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ایک پلک چھپکنے میں قیامت آ جائے گی. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، سوچیے خود کو، مدر بوم میں تھے آپ، اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. آپ میں سے کسی کو اپنا برتھ ڈے یاد ہے؟ میں وہ برتھ ڈے نہیں پوچھ رہی جو ہر سال مناتے ہیں، وہ برتھ ڈے جس دن خیر سے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے. اپنا نہ بھی یاد ہونا تو اپنے بچوں کا تو یاد ہے. اگر ماں نہ بچے کی سائڈ بدلے تو سائڈ بھی نہیں پلٹتی. ماں کے نیچے بچے کا ہاتھ آ جائے تو اسی میں شاید دب جائے، بچہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ناک پہ مکھی نہیں اٹھا سکتا، لیکن پھر انسان بڑا ہو کے کرتا کتنا. اس نے تمہیں کان دیا، آنکھیں دیا، اور سوچنے والے دل دیے. کیوں؟ تاکہ بندے پہنو، بڑے بڑے آئی لائنر لگاؤ، اور دل کے اندر ناجائز محبتوں سے جا لے. یہ سوچتے ہیں نا، غلط چیزیں دیکھو، اپنی مرضی کی چیزیں سنو، نافرمانیاں کرو، اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. لعلکم تشکرون. سورت پوری ہونے والی ہے اور اب آپ کو مجھے شکر کے سبق دے رہی ہے کہ اللہ کے شکر گزار بنو. سوچو کہ اللہ کی نعمتیں جو اس نے دی، اس سے نافرمانیاں تو نہیں ہو رہی اور دوسروں کو تو نہیں مشکل میں ڈالتے. اب آسمان کی طرح آپ کو لگا نا کہ پوری دنیا کا ایک چھوٹا سا ٹور کر ہی لیا. آپ دیکھیے پرندوں کی طرف اشارے ہیں. الم یرو الطیر مسخرات فی جو السماء. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا؟ دیکھا آپ نے کبھی کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں خاصی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس بارے میں ہم ٹیم ورک دیکھ رہے ہیں نا، تو اس پہ بھی بہت ہی خوبصورت پریزنٹیشن ان شاء اللہ دیکھیں گے کہ پرندے جب اڑتے ہیں تو کیسے اڑتے ہیں. وی شیپ میں ایک سب سے آگے ہوتا ہے جو ان کا لیڈر ہوتا ہے، پھر دو، پھر دو، دو دو رہتے ہیں، لیکن وی بنتی جاتی ہے. اتنی خوبصورت ٹیم بنتی ہے کہ جب سارے مل کے فلو میں چلتے ہیں تو ہوا کا پریشر کم ہوتا ہے اور سب اس کے اندر آسانی سے چلتے جاتے ہیں. سب ایک ہی ڈائریکشن میں چلتے ہیں تبھی کامیاب ہے. یہ فطرت ہے، کائنات کا نظام ایک رب سے چلتا ہے. یہی فرمایا کہ جس گھر میں عورت حکمران ہو جاتی ہے مرد کے ساتھ، تو اس کا نظام بگڑ جاتا ہے. گھر میں مرد کو قوام کیوں بنایا؟ فطرت کا نظام ہے کہ ایک کی بات مانو گے تو آسانی ہوگی، لیکن جب ہر بندہ اپنے نفس کو مانتا ہے، منمانیاں کرتا ہے، تو بات نہیں بنتی. پھر آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو وہ آگے ایک لیڈر ہوتا ہے نا، وہ تھک جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ فوراً ان دو اس کے بالکل پیچھے جو اس سے کم لیکن اس سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، ان میں سے ایک اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے، لیکن وہ فلو ختم نہیں ہوتا. ٹیم ورک یہی ہے، کام نہ رکے، کوئی رہے نہ رہے، اللہ کا کام چلتا رہے، کام پہ فوکس کرنا. پھر ساتھیوں میں سے کوئی پیچھے بیمار ہو جاتا ہے، وہ الگ رہتا ہے، پیچھے رہتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک دوسرا ساتھی اس کے ساتھ مل کے ایک چھوٹا سا یونٹ بنا دیتا ہے. فطرت سکھاتی ہے ان کو کہ کس طرح سے اس دنیا میں کام چلتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ فقدان ہے وہ ٹیم ورک کا فقدان ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی وہ بندہ ٹیم کا حصہ نہیں بن سکتا جو اپنی ذات کے خول میں مگن ہوتا ہے. سیلف پروجیکشن کا شکار لوگ تو کبھی کسی ٹیم میں نہیں آتے. وہ یہ تو پسند کریں گے کہ ان کو سامنے اے میں کھڑا کر دیا جائے ایک ہی نوٹ پہ، لیکن اس کی ڈنڈی یا اس کے بیچ کی جو لائن ہوتی ہے اس میں کبھی نہیں آ سکتے. تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو کام دینا سیکھیں،
लोगों को काम देना सीखे। किसी साथी ने बहुत अच्छा ऐसे कमेंट लिखा, उनकी अपनी फीलिंग्स थी, मैं वो आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह की एक मुझे फीडबैक भेजे, लोग क्या कहते हैं आपके स्कूल के बारे में और इतने लोग किस वजह से जुड़े हुए हैं, वो छोड़ दें। लेकिन मैंने उसके बाद में एक ही जुमले में, उनको दो जुमले में लिखा था कि दिस इज ऑल फ्रॉम माई, मेरा सबसे पुअर किस्म का कॉन्ट्रीब्यूशन है और आप सब साथियों की भी एक्सीलेंस एफर्ट्स है कि जो माशाल्लाह इंसानियत को फायदा दे रहे हैं। और इसको मैं अपने दिल की हर धड़कन में महसूस करती हूँ कि जितने खूबसूरत साथी हमारे साथ हैं, मैं तो उसका हक भी नहीं दुनिया में जिंदगी में दे सकती। यकीन करें, ये मुझे सुस्त नहीं होने देते, ये मुझे पीछे नहीं रहने देते, ये मुझसे काम ले लेते हैं बाजू का जो मैंने नहीं लेना होता, क्योंकि हर एक को एक धुन लगी हुई है, कुछ करना कुछ करना। कोई पाकिस्तान में, कोई इधर है, कोई उधर है, छोटे छोटे नुकते हैं। आपको पता है कि ऐसे एक दो स्टेशन है जो बिल्कुल नया स्टेशन है, इधर उधर सिर्फ एक बंदा आता है, वो कैन यू बिलीव किस बंदे में हौसला है सुबह घर से निकले, इस हॉल में आए, पूरी कुर्सियां लगाए, टेबल सजाए, मेज सजाए, और उसके बाद उसको यकीन नहीं है, लेकिन एक बंदा आए, उस एक दिन तो वो बैठ जाएगा शर्म के मारे, अगले दिन कितने आएंगे। मैं सलाम करती हूँ यकीन करें उन इंचार्जेस को, जो हैं वो समझ रहे होंगे कि मेरे दिल में उनकी मोहब्बत पहले से ज्यादा बढ़ गई इस बात पर, किसी दिन इसी दिन दो, कल मैंने पढ़ा तो कहती आज छह आए, माशाल्लाह तो छह गुना हो गई। और वो रोज जा रही है, रोज कर रही है सब निजाम, और आप उनकी सेटिंग्स देखें तो आप मान नहीं सकते कि एक बंदे के लिए ऐसा होता है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम्हारी कोशिशों से सिर्फ एक बंदे को फायदा हो जाए तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ उठा से देता है। हम हेड काउंट पे बड़े रहते हैं, हाँ किया तो शुरू आए नहीं लोग, फिर हमने ऐसे शुरू हो गए। और इधर मैं सारे स्टेशन को कहूंगी जहां जहां लोग सुन रहे हैं, घर में एक आ रहे हैं या दस आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, आपको वही माहौल बनाना है। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ जिन तक की मैं बात कर रही हूँ, अगर एक या दो ही आते हैं लेकिन उनका माहौल यही है, ये नहीं कि और तुम भी सोफे पे बैठ जाओ मैं भी टांग खिला लेती हूँ और ये कर ले वो कर ले, एक को भी प्रोटोकॉल दें। और मैं अल्लाह ताला ऐसे आजमाइश वाले वक्त से मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर कभी मेरे साथ भी ऐसा हो कि मैं यहाँ और आप इसे सिर्फ एक हो तो मैं इंशाल्लाह आपको पूरे दिल से कहूंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा होता है। एक गिरा दे तो जीरो रह जाते हैं, दस को, सौ को, हजार को, एक को गिरा दीजिए सब जीरो है। तो याद रखिए कि जब एक इंसान मकसद को बड़ा रखता है तो फिर वो अपनी जात को बड़ा नहीं करता। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया, इसने जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे मकान पैदा किए जिन्हें तुम सफर और क्याम दोनों हालतों में हल्का पाते हो। ये कैंपिंग की तरफ इशारा है, हल्के हल्के घर है कैंप की सूरत में बनाते हो। क्या हम सोच सकते हैं कि हम सिर्फ कैंप में जिंदगी बसर कर रहे हैं, इतने बोझल घरों का बोझ हम बर्दाश्त न करें। और मुझे लगता है कि आने वाले चंद सालों में यहाँ महंगाई और इतनी बढ़ जानी है और घर इतने अनअवेलेबल हो जाने बैम्बले में कि लोगों ने टेंट्स के घर बना के रहना शुरू हो जाना, चर्च एक हम तो जगह भी मिल गई। कितना वो मजे का सन है, इसको पढ़ते हुए मेरे दिन में एक रेगिस्तानी इलाके का शख्स आ जाता है कि जिसने अपना घर सर पे उठाया और चल पड़े, जहां दिल चाहा वहां पकड़ा लगा दिया, लगे तो सफर आसान हल्का, जहां बैठे दो कील लगाए तुम्हारा घर तैयार, दो चार दस दिन रह लो, जानवरों को देखो, कहना तो देखो, दिल भर गया उठो तो चल पड़ो दूसरी जगह। इसने जानवरों के सूप और ऊन और बालों से तुम्हारे लिए पहनने और बरतने की बहुत सी चीजें पैदा की जो जिंदगी की मुद्दत मुकर्रर तक तुम्हारे काम आती हैं। ये बस जिंदगी तक है तुम्हारा, तुम्हारा मेरा घर, इसके बाद सब दूसरों का। अपनी मौत का सुन के दुख तो होता है, लेकिन आज इस एंगल से जरा सा सोचिए, मेरा घर, मेरे बाद इसको कौन देखेगा। तो फितरत पे रहेंगे, शरीयत पे रहेंगे ना, तो शौहर चौथे दिन शादी करके आपकी सौकन को आपकी सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप कहते हैं ये नहीं होगा तो फिर आप सोचें कि आपकी बेटियां या बहू, और ये भी नहीं है तो हो सकता पता नहीं किधर आपकी चीजें जाएगी। घर नहीं, जिस घर में औरत नहीं होती आपने देखा होगा घर का हाल क्या होता है, कोई चीज अपनी जगह पर नहीं मिलती। तो अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर ले या अल्लाह के रास्तों में दे दे। आपके तो बच्चों ने भी नहीं आपकी चीजें इस्तेमाल करनी, उनका तो टेस्ट ही नहीं आपसे मिलता। इतने बोझल घर लिए लिए फिरते हैं कंधों पे डाल के, अपनी पैदा की हुई बहुत सी चीजों से तुम्हारे लिए छाए का इंतजाम किया, पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनागाहें बनाई और तुम्हें ऐसी पोशाकें बख्शी जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं, और कुछ दूसरी पोशाकें जो आपस की जम में तुम्हारी हिफाजत करती है। कपड़ों पर बात आ गई है, गर्मियों के कपड़े, लॉन के कपड़े, कहीं जिरहें जो दुश्मनों से बचाती हैं। अल्लाह ताला आप सारा कुछ बताए जा रहे हैं, इसलिए फरमाया كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. اس طرح تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار ہو. موسم کے مطابق کے کپڑے کتنی بڑی نعمت ہے. موٹے کو گرمی میں اور سردی میں پتلے کو پہن کے دیکھے تو انسان کبھی کام کر ہی نہیں پاتا. تو کیا مسلمان بنتے؟ خود سے لکھیے اس کے نیچے سوال پوچھے جو کچھ مجھے رب نے دیا ہے کیا اس کو پا کر میں اس کی متنی فرما بردار بنتی. حال تو کیا ہے کہ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صاف صاف پیغام حق دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے تو ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں. خود سے پوچھئے لکھے نیچے کہ یہ میرے دل کی حالت ہے. سب پتہ اللہ نے لیا ہے الحمدللہ بچپن سے سن رہے ہیں. عملی طور پہ انکار ہو جاتا ہے. اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے بھی ہیں اس میں بھی خود کو پہچانیے جو حق ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں اللہ کا حق نہیں مانتے. وہ یوم نبعث من کل امت شہیدا. یہ کچھ ہوش بھی ہے اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں دعا کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا نہ ہی ان سے توبہ استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے الذین اشرکوا دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں وہ ہمارے شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. یہ کون سے شریک ہیں کہ جن کو اللہ کے معاملے میں اللہ کے حقوق کی بجائے ان کے ہی حقوق پورے کرتے رہتے تھے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اور اس فساد کے بدلے میں جو وہ دنیا میں برپا کرتے تھے. نہ شکریوں کی تو حد. یوم نبعث من کل امت شہیدا علیہم. اب دیکھیں اللہ کے نبی کو احساس دلایا جا رہا ہے بالکل. اب سورج جو ہے ایسے چل رہی ہے دیکھیے مکی سورت لیکن فیلنگ اس کو پڑھتے ہوئے ایسے آ رہی ہیں کہ اب اگلی آیتوں میں کچھ چیزیں مدنی آیتوں کی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دیجئے جبکہ ہم ہر امت میں خود انہیں کے اندر سے دعا اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو بلائیں گے. جب احساس بتاؤ نعمتوں کا کیا کیا اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے آپ کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سرے تسلیم کم کر دی. مانتے جائیں گے تو کتاب آسان لگتی جائے گی اور اڑی کریں گے سر اٹکائیں گے تو یہ کتاب گلے کا پھندا بن جاتی ہے. ایک ہی حالت میرے اور آپ کے پاس سمینا وات آنا سبمیشن عبودیت بندگی ہٹ چھوڑ دو ضد چھوڑ دو ساری ادھر سے ادھر کرنا چھوڑ دو. اگلی آیت بہت اہم ہے. تین باتوں کے کرنے اور تین باتوں سے رکنے کا اس میں حکم ہے. عثمان بن مزون ایک صحابی تھے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو بات میرے دل میں ایمان آیا اور کہہ لیجئے کہ اسلام کا ایک بنیادی پلر ہے کہ اس میں جو عمل کی باتیں یہ کسی بھی مسلمان کمیونٹی میں ہونی چاہیے. اور یہی آیت ہے جس کو خطبے کے جمعے میں عمر بن عبدالعزیز نے جمع کرایا تھا اور آپ کے مردوں کو بتاؤ گا آلموسٹ ہر مسجد میں جمعے کے خطبے کے بعد یہ آیت پڑھی جاتی ہے. لیکن ذرا دیکھیے کہ جو اس میں عمل ہے وہ کتنا مسلمانوں کا کیونکہ وہ بس عربی پڑھتے ہیں اور سمجھے بغیر آتے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. دیکھیے ذرا عدل سب کو پتہ ہے برابری معاملہ احسان لوگوں کے حق سے زیادہ دو اور صلہ رحمی وہ جو ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے اور بدی اور بے حیائی اور زیادتی سے روکتا ہے. اس پہ درس بھی آپ سنتے ہیں بہت ڈیٹیل سے ہم تین چیزوں پہ بات کرتے ہیں. اور کس چیز سے روکتا ہے بغی سے زیادتی سے تم کو منع کرتا ہے. یہی سکون لعلکم تذکرون وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. دعا کیجئے کہ عمل آ جائے ان آیتوں کو سمجھیں گے تو پھر عمل آئے گا. اور کیا کرو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر وکیل بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. اگلی آیت کو سننے سے پہلے ذہن میں لائیے وہ شخص کہ جو کمٹمنٹ کر کے نہیں نبھاتا, نمبر ایک, اور نمبر دو کہہ کہ بہت اچھے کام کر کے خود بہت اپنے پاؤں پہ اپنے کام پہ لات مار کے اس کام کا دشمن بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے کو ایک ایسی بیکار, ایسی دیوانی اور پاگل عورت سے مثال دی ہے, سارا دن بیٹھ کے سوت کاٹتی ہے. کہتے ہیں مکہ میں ایسی تھی ایک عورت, سارا دن دھاگے بناتی, جب سارا دن کی کوشش سے دھاگے بنتے تو شام کو اسے کینچی لے کے پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیتی. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا, تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جس نے آپ کی محنت سے سوت کاٹا, تو یہ احسان تھوڑے لکھیاں کرنی, اور پھر آپ ہی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بعض دفعہ جس کاز کا ہم خود حصہ ہوتے ہیں ذرا سی اس سے گٹ پٹ ہوئی تو خود تو رکے دوسروں کو بھی اس کے خلاف کرنے لگتے ہیں, نیگیٹو پروپیگنڈے شروع ہو جاتے ہیں. کہ تم اپنی قسموں کا آپس کے معاملات میں مکرو فریب کا ہتھیار بناتے ہو, یعنی دیکھنے میں تم کسی کے لگتے ہو لیکن تمہاری ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہیں, تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے, حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. تو یاد رکھیے معاہدے مشکل نہیں, آسان کام نہیں ہے, کمٹمنٹ کر کے اس کو نبھانا یہ ایک پل صراط ہے, اور اللہ ہمیں اس پہ خیر سے اتار دے. بل یُبَیِّنَنَّ لَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَا کُنتُمْ فِیہِ تَخْتَلِفُونَ, اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. بڑی زمانی آیت ہے, کیوں لوگ پھٹتے ہیں, اچھے بھلے کمیٹڈ تھے آپس کو اختلاف, اور وہی بات یاد رکھے کہ اپنی ذات بڑی ہوتی ہے تو دوسرے کی چھوٹی سی بات بڑی چل جاتی ہے. کہ یہ دنیا میں تو نہیں پتا چلنا کون حق بے تھا کون نہیں, ہاں اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو وہ تم سب کو ایک ہمت بنا دیتا, سب ایک جیسے ہوتے, مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز برس ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دو لوگ آتے ہیں اور اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں, ایک بڑا چرب زبان ہوتا ہے, اس کو بات بڑی اچھی بنانی آتی ہے, وہ آ کے اللہ کے نبی کو اپنی بات بتاتا ہے, اللہ کے نبی کو لگتا ہے وہ سچ ہے. فرمایا اگر اس کی باتوں میں آ کر میں نے زمین کا ٹکڑا اس کو دے دیا جو اصل میں اس کا نہیں تھا, دوسرا بندہ بول رہا ہے بات نہیں کرتا خاموش رہتا ہے, اس کی بات زمین اس کی تھی اصل میں لے دوسرا گیا, فرمایا یاد رکھو قیامت کے دن سات زمینوں کے طوق اس شخص کی زبان میں ڈالوں گا جو اپنی باتوں میں دوسرے کو ہراتا نہیں, دوسرے کو اپنی باتوں سے ہرا کر سچا بن جاتا ہے. تو مجھے تو یہی سمجھ آیا ہے کہ جتنی خاموشی اختیار کرے اتنی سیکیورٹی, ہر مسئلہ اپنے وقت پہ خود بخود حل ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ہماری زبان کی حفاظت کی توفیق دے. اور اے مسلمان نہ تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا, کہیں ایسا نہ کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے, یعنی اپنے بن کے بسو نہیں. اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو, اللہ کے آیت کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو, جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے, ہائی لائٹ کر لیں اس کو, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہے گا. یہ سب نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے, کل دعاؤں کے سیشن میں مل کے اس کو پڑھیے گا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے, اتنی بے برکتی ہے انسان تیرے ہاتھ میں کہ جو چیز تیرے پاس رہتی ہے وہ پناہ پہ چلتی ہے اور جو اللہ کو دے دیا وہ باقی ہے. ایک موقع پہ صدقے کی اللہ کے نبی نے بکری کا صدقہ دیا, حضرت عائشہ اس کو بانٹ رہی تھی, جب رات کو اللہ کے نبی واپس آئے تو کہا عائشہ سناؤ کیا حال ہے, کہنے لگے اللہ کے نبی ساری بکری کا خرچ ہوگی, بس میں نے شانے کا گوشت جو آپ کو پسند تھا اس کا ایک ٹکڑا آپ کے لیے رکھ لیا. عربی کے لفظ کچھ اس طرح کہ ساری بکری فنا ہو گئی جن پر اور جو باقی رہ گیا وہ ایک ہے, تو آپ نے فرمایا نہیں عائشہ ساری بکری باقی رہ گئی اور یہ شانے کا گوشت جو ہے یہ چلا گیا, یعنی اس کا حساب دینا پڑے گا جو اللہ کے راستے میں لیا ہونے میں. اور بڑی مشکل ایکٹیویٹی کریں آپ کا دل بہت ٹوٹے گا لیکن کرنے سے فائدہ ہوگا. من پسند چیزیں جو آپ کے پاس گھر میں ہیں, اب اتنا کچھ تو سرنال میں پڑھ لیں, اسی میں سے 10 چیزیں ڈھونڈ لیں, ان میں جو جو چیزیں آپ کو پسند ہے نا اس کے اوپر یاد لکھ کے لگا دیں, پھر آپ کو غم نہیں آئے گا اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے اور ان چیزوں کو پوچھتے نہیں رہیں گے. کتنا سامان ہے ہمارے گھروں میں, جمع کریں تو شاید ہزاروں کا بنے یا لاکھوں کا بنے, پھر بھی ہم کہتے ہمارے پاس کچھ نہیں. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بڑی پیاری آیتیں اپنے دل پہ لے کے سنیے, اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے ساتھ مطابق کریں گے. یا صبر والے کون لوگ ہیں؟ کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی مرا نہیں, کوئی جیا نہیں. یا صبر سے مراد ہے سیلف کنٹرول, تمہ سے پاک, خواہش سے پاک, جذبہ نفسانی سے پاک. دل چاہتے لینے کو, پیسے بھی دیتے نہیں لینا کیونکہ آئی کینٹ افورڈ, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, آئی ڈونٹ ہیو اسپیس, مجھے بڑی الماری نہیں لینی, مجھے بڑے گھر میں نہیں جانا. ہمارا حال ہے کہ اتنی چیزیں مل جاتی ہیں کہ ہماری اپنی جگہ نہیں رہتی. تھوڑی سی جگہ ہٹا کے بیڈ سے لوگ رات کو سونے کی جگہ بناتے ہیں, بیڈ پہ اتنے کپڑے پڑے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دعا بہار کی مانگ بھی تو اتنے گل کھلے کہ کہیں جگہ نہ ملی میرے آشیانے کو. آج ہم نے اتنی دنیا جمع کر دی کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں سارا دن, اور رات کو بستر پہ پڑتے ہیں تو اگلے دن پھر ویسی بکھری کی بکھری ملتی, پیٹ بھی خالی, گھر بھی گندا, ہر روز ایک کہانی پہ. تو یہ صبر مانگ لیں, سیلف کنٹرول, جنت میں لیجیے گا جا کے, کنٹرول کر لیں, گزارا کر لیں. ہر چیز کا آلٹرنیٹ آپ کو اپنے گھر سے ملے گا. 20 ترکیبیں آپ کو اس کی میں پریکٹیکل دے سکتی ہوں جو دن رات میں خود کرتی ہوں, اور مجھے مزہ آتا ہے. یہ نہیں کہ میرے پاس کمی ہے کسی چیز کی, میں کہتی ہوں نہیں, میں نے دنیا نہیں بھرنی, کیا فائدہ اس چیز کو لے کے اپنی زندگی میں ڈالوں اور پھر انہیں کے غم میں رہتی ہوں. یا تو پھر گھر استبل بن جاتے ہیں, یا گھر ایسے لگتا ہے جیسے ڈالر اسٹور ہے, ہر بچی کچی چیز گھر میں ڈال دیتے ہیں. زندگی کا اصول بنائیں, جو ایک ہے وہ دوسری نہیں رکھنی, دوسری لینی ہے تو پہلی پھینکنی ہے یا دینی ہے, اس کے بغیر نہیں. اللہ سے میں صبر تمام نکال دیں, خواہش نکال دیں. فرمایا ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پھر ان کے بہترین اعمال کے بدلے دے گا. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ مومن ہو, اس سے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے, اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. یہ چاہیے, یہ میری بڑی فیورٹ موسٹ آیت ہے. بہت پیچھے چلی جاتی ہیں آیتوں کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ کہتے ہیں اپنی زندگی کو سوچیں, کیا میری زندگی حیات طیب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرد ہے کہ عورت, اس کی بحث نہیں ہے. جو اس دنیا میں کنٹرول زندگی بسر کرے گا, جس کی خواہشیں تھوڑی, غلام اقبال کا ایک شعر ہے, مجھے آتی نہیں, آتا نہیں, لیکن مفہوم اس کا بڑا پیارا ہے کہ جس کی خواہشیں ہوں قلیل, چھوٹی خواہش, جس کے مقاصد ہو عظیم, صحیح اوپر دیکھو, نگاہ بلند, سخن دل نواز, جام پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. کہتے ہیں نگاہ بلند, مومن پر ہوتے ایک اچھے لیڈر کی خوبیاں بھی ہیں, اور امت مسلمہ کا ہر فرد امت وسط ہے جو کرنے دنیا کو میسج دینا ہے. اپنی ذات میں کھوئے رہیں گے تو دوسروں کو کہاں فائدہ دیں گے. نگاہ بلند, ہائی آپٹمسٹک, اونچے ہیں, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے 5,000 لوگوں کو جمع کرنا ہے, چاہے 500 بھی نہ ہو, 50 بھی نہ ہو, who cares, میرا پلان یہی ہے کہ میں نے 5,000 تک دن کی بات پہ جانی ہے. یہ ہوتی نگاہ بلند, دل نواز, بات کرے تو دل میں اترے, دل کو چھونے والا انداز, اور جاں ورسوس, جاں تڑپے, جو پیچھے پڑا ہے ٹھیک ہے رختے سفر. یہ ہے توشہ, یہ ہے وہ سفر, کیچ کیچے رستے لانے لی, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اگر آپ کو میرے کارواں بننا ہے, میرے کارواں کے لیڈر, کوئی انچارج, کوئی بڑا, تو اس کے لیے آپ کو اپنے اندر یہ تین خوبیاں لانی پڑیں گی. پھر دیکھیے اللہ آپ کو کیسا بڑا لیڈر بناتا ہے. میرے نظر یوسف یاد آ رہا ہے, کتنی تڑپ تھی, صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی, اس کی تدبیر بھی بتا دی. جب مشکل حالات میں اس ملک کی ڈوری اپنے ہاتھ میں لی کہ میں اس کو دیکھوں گا, تو پھر دیکھیے ذرا اللہ کیا دیتا ہے آپ کو. ہم سب کو صبر سیکھنا ہے, اور اپنے نفس پہ قابو پانا سب سے بڑا اجر ہے. اللہ کہتے ہیں سب سے اچھا اجر دوں گا. کبھی زندگی میں کوئی نماز پڑھی تھی نا؟ کبھی بہت اچھی پڑھی تھی, ایک ہی دفعہ پڑھی تھی. تم اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ, میں قیامت کے دن فرشتوں کو کہوں گا اس کی ساری زندگی کی ٹوٹی پھوٹی جو نمازیں ہیں نا, اس کو ایک ایکسیلنٹ نماز کے لیول پہ لا کے آگے اپ گریڈ کر دو. یہ آسانی معمول ہے. کبھی ہم نے ایسی ساری نمازیں پڑھی؟ کبھی بھی نہیں پڑھتے. کب بھی کوئی ایسی ہوتی ہے کہ صاف لگتا ہے یہ سیدھی عرش پہ جائیے, وہ نماز کے لیول پہ اللہ ساری نمازیں کر دے گا, وہ صدقے, وہ روزے, وہ حج, وہ دعائیں اللہ کر دے گا. شرط ایک ہے کہ اللہ کے راستے میں سچے ہو جائیں, پھر اللہ آپ کی میری ٹوٹی پھوٹی چیزوں میں نہیں پڑے گا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وہ دشمن پیچھے لگا ہوا, کوئی نیکی کی نیت کرتے ہیں فوراً دل میں سیکنڈ تھاٹ لاتا ہے, تو کہا جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. اس میں ان لوگوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. جو چاہتا نا کہ شیطان پر ہم قابو پائیں تو یہ آیت دیکھ لیجیے, کس کے اوپر شیطان کا اثر نہیں ہوتا؟ آمنوا علی ربہم یتوکلون, بھروسہ, توکل. وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا, آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کیونکہ میرا رب کر سکتا ہے. یہ بھروسہ ہے. اس کا زور تو انہیں لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. ہائلائٹ کر لیں, دیکھیے شیطان کن چیزوں پہ انسان کے اوپر آتا ہے اور کس پہ نہیں آتا. نو چیزیں نوٹ کیجئے, بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ, کہ شیطان کن چیزوں کی موجودگی میں ہم سے دور رہتا ہے. نمبر ایک, کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے, جس کا حکم اس آیت میں, اور قرآن پڑھتے ہوئے جس کی بڑی ضرورت ہے. آپ سوچیں قرآن پڑھنے والا جن شیطان پروف ہو جاتا ہے؟ نہیں, شیطان تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا محبت ہوتا ہے, یعنی کل اعوذ برب الناس اور اعوذ برب الفلق. تیسری چیز آیت الکرسی کی تلاوت. چوتھی سورۃ بقرہ کی آخری آیات, اور خاص طور پر پوری سورت بھی پڑھیں تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. پانچویں چیز ہے سونے کے اذکار. سونے کے نہیں, سونے کے, سلیپنگ اذکار. جتنا سوتے وقت ذکر کریں گے رات کو خواب میں نہیں ڈریں گے. پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ سو دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کرنے والا بھی شیطان سے بچتا ہے. پھر ذکر الہی کی قسم, زبان کو ذکر سے تعلق ہے. محبوب کا نام رہتا ہے نا, جس بچے سے پیار ہوتا ہے اس کا ذکر رہتا ہے دل میں, زبان سے اس کا ذکر رہتا ہے. تو اللہ سے پیار ہے تو اللہ کا ذکر کرے, اور آپ بہت ساری بیکار چیزوں سے بچیں گے. آپ کے بچے ستاتے ہیں نا, ان کو ایک دن بیٹھ کے کہ بیٹا دیکھو ممی جو ہے وہ فارغ وقت میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں, جب آپ شور کرتے ہیں تو میں ڈسٹرب ہوتی ہوں. اور جب بچے تنگ کریں اور شکایتیں لیں تو آپ اپنے مولوی سے بتائیں کہ میں سو کر کچھ پڑھ رہی ہوں. دیکھیے گا ذکر آپ کو کتنی چیزوں سے بچائے گا. پھر اسی طرح وضو, وضو کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو شیطان اس سے بھاگتا ہے. اور نماز, نماز کی حالت میں شیطان پاس نہیں آتا. پھر اسی طرح فضول کھانے اور بیکار گفتگو سے پرہیز. شیطان ہمارے اندر آپ کو پتہ قابو کیسے پاتا ہے؟ یہ بھی نوٹ کر لیجیے, شاید کسی کو فائدہ ہو. چار طریقوں سے شیطان ہم پہ قابو پاتا ہے. نمبر ایک, زیادہ کھانا. کل حدیث دکھائی تھی کہ اللہ کے نبی نے عروج کی جو کہانی لکھائی تھی اس میں کیا کہتا ہے, وہ کھانے پینے میں پیدا بہت کھا جاتے ہیں نا, تو وہ پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اور جو دکار رہتے ہیں نا, تو شیطان بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے کیا میں اس کو بہکاؤں گا, نیند بھی تانے لگتی ہے نا اس کے بعد. پھر اسی طرح زیادہ نظروں کا دوڑانا, یوں کھول کے آنکھیں ادھر ادھر دیکھنا کہ چاروں طرف کے فائدے میں لے لوں, اس سے بھی شیطان اندر آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے وقت جس نے آسمان کی طرف دیکھا اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو نظروں کو جھکانا. تیسری چیز ہے بہت سوشلائز کرنا, کثیر الاختلاط, سو ٹو مچ سوشلائزنگ. آج اس کے گھر دعوت, آج اس کے گھر دعوت, اب یہ اب وہ, اوائڈ کریں. خاص طور پہ رمضان آ رہا ہے, آپ رمضان جو ہے آپ کو اس کا سبق دیتا ہے. میں سوچتی ہوں جتنی مرضی کوشش کر لیں وقت ہی نہیں نکلتا, اتنی خواہش ہے. کتنے ساتھی ہیں بےچارے جو بلاتے ہیں افطاریوں پہ, فون آتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں, ایک ہی نہ رکھی ہوئی ہے کہ امپاسبل ہے, کیونکہ اتنا کم وقت ہے افطاری میں اور مغرب میں کہ اگر آپ کے گھر چلے گئے تو وہاں سے نہیں آئیں گے, یا تو تراویح چھٹے گی یا جماعت چھٹے گی, لیکن نہیں کر پاتا انسان. اگر اسی کو اپنی زندگی میں رکھ لے تو آپ دیکھیں کہ فوکس ہوں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے چوتھی چیز ہے زیادہ باتیں کرنا, بینگ ٹاکیٹیو. سر سرا کہتے ہیں اس کو عربی میں, باتیں نہیں پانا, اتنا بولنا کہ ہر وقت بس سنانے کے موڈ میں رہنا, تو ایسے لوگوں پہ شیطان پھر بہت آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. آپ کے ناصف اور منسوخ کا حکم ہے, جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے, تو یہ لوگ کہتے ہیں تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو, یعنی کبھی کچھ کرتے ہو کبھی کچھ کرتے ہو. اصل بات ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو اسے روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کر دے. یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ آپ کے ایمان کو فارم کرتا ہے, اسٹرانگ کرتا ہے. اور وہ ہدم و بشرا للمسلمین, اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے. بتاتا ہے یہ قرآن, رائٹ کرتا ہے دوست, الحمدللہ. اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہے کہ لوگ تمہارے متعلق کیا کہتے ہیں. اب دیکھیں وہ نیگیٹو پروپیگنڈے. اب سورت کا بالکل ترجمہ نفس صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر سورت کا اینڈ نفس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ برا ہو رہا ہے پچھلی کئی صورتوں سے. کہ یہ لوگ آپ کو باتیں بڑی کرتے ہیں. دیکھیے اگر چار لوگ آپ کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو دو لوگ آپ کو برا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو کہا ہمیں پتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں باتیں بڑی کرتے ہیں. کیا اس چیز کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے, یعنی کسی سے سن سنا کے آ جاتے ہیں. حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق ہی نہیں دیتا, اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتے بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, حقیقت میں وہی جھوٹے. آپ نے نوٹ کی ایک بات, پوری صورت میں کس چیز کا ذکر تھا؟ نعمتوں کا اور شکر کا, اور آخر میں کیا آ رہا ہے؟ دین کے راستے کی مشکلوں کا. بس اس کو ذہن میں رکھیں, ربط آپ کو خود ہی سمجھ آئے گا. اگلی آیت عمار بن جاسر کے دل کی کہانی ہے. فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے, بہت ہی ایسا کبھی نہیں ہے, وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر ہے, مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے, ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. اگر انسان ایمان لانے کے بعد دوبارہ واپس جانا پسند کرتا ہے تو یہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لوگ ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر اسلام پہ آ کے قرآن پہ آ کے کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ اگلی آیت میں لکھی, ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. جب بھی کبھی کوئی قرآن سے بیک ٹریک کرتا ہے پیچھے کوئی نہ کوئی جنگ, جاب مل گئی, بچہ ہو گیا, شادی ہو گئی, واپس پڑھنے سے پڑے جدھر سے آئے تھے, اور کئی ایسی کہانی جہاں اپنے لیے ایک چھوٹا سا بڑا سنجیدہ نقطہ نوٹ کریں. کیا میں دنیا کی کسی نعمت کو پانے کے لیے کتاب کی نعمت کو چھوڑ سکتی ہوں؟ کس کا جواب اپنے خود لکھنا ہے. اور اگر چھوڑا تو ون اللہ لا یہدی القوم الکافرین, پھر اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ ہدایت نہیں دیتا جو نعمتوں کے لیے شکر کرے. تم روٹے ہم جھوٹے, جان چھوڑو نہیں تو نہ سے, یہ نہ کا فیصلہ. آپ ایک دفعہ خوشی سے آتے ہیں اللہ آپ کے راستے میں پھول بچھاتے ہیں فرشتوں کے پاس, اور آپ نخرے کرنے اکڑے کہ یہ مجبوری وہ مجبوری, تو اللہ کہتا ہے پھر میں بہت بے نیاز ہوں, پھر لا یار دل کا عمر کافر ہوں. جیسے پھر آپ کے ساتھی ایسے ایسے آپ کو فون کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا, اللہ بھی بلانا چھوڑ دیتے ہیں. شروع میں گلٹ ہوتا ہے, بعد میں گلٹ ختم ہو جاتا ہے. اولئک الذین طبع, یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی, وسامعین, جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہلت لگا دی, یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا ایک ایسے ٹیسٹ ہے. دنیا میں ہم کہیں جائیں نہ جائیں لیکن لوگ ہمیں جب بلاتے ہیں تو خوشی ضرور ہوتی ہے, ایسے ہی دعوت, شادی, منگنی, اکتن, کھانا, جو بھی ہے, سو مجبوریاں آتی ہیں ہم نہیں جاتے, حقیقت ہم نہیں جا پاتے, لیکن ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ نہیں. جب ایک انسان کتاب سے ڈی ٹریک ہوتا ہے نا تو اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لکھ لیں, بلانے والے برے لگتے ہیں, وہ ان کے سر چڑھ کے کہتے ہیں اب میں نہیں جاؤں گا, کیوں مجھے سب کہتے ہیں, کیوں مجھے بلاتے ہیں, یعنی بلانے والوں سے خوشی نہیں ہوتی, تو سمجھ لیجیے اولائے کا ہوں میری بات کے لیے, یہ غفلت کے پردے ہوتے ہیں. بھائی خوش ہو تو میں کوئی بلا رہا ہے نہ ہو تو بہت سڑی کرتا ہے, لیکن لوگ اتنا تھریٹ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں کال نہ کرو, ہمیں بتاؤ نہیں, کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ خود فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں تو ان کو بلانے والوں کی دعوت اچھی نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ خود کرتے ہیں کرنے دو, اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے. لا جرم انہم فی الآخرت ہم الخاسرون, کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ آخرت میں خود ہی خسارے میں رہیں گے, لوزر ہیں یہ, تم کو چھوڑ دو. لیکن سب ایسے نہیں, بہت سارے آپ جیسے بھی ہیں. کون؟ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے, ہجرت کی, راہ خدا میں سختیاں جھلی اور صبر سے کام لیا. ہے آپ کی بات, یہ سارے مرحلے آتنے کے رستے میں, تھوڑی دیر کا گھر تو چھٹتے ہی ہم سے بھی. کئی چیزوں سے تو الحمدللہ ان 14 پاروں میں ہجرت ہو گئی اور باقی بھی انشاءاللہ ہوگی. ہم کو پتھر تھوڑی ہے, ہمارا دل ہے, ہمارا دل بہت نرم ہے. یہ تو بس اوپر سے کریک ہونے کی دیر ہے, اندر سے تو یہ وہی واٹر میلن کی طرح اوپر سے سٹبن ہے, اندر سے ہم بہت نرم ہیں انشاءاللہ. تو کچھ ہجرتیں تو کرنی ہیں, اور نہ ہے خدا میں سختیاں چلی, کیوں ہے سختی ہمارے سر پہ, یقین کریں. ایک سسٹر تھی تو وہ جا رہی تھی ہمارے ساتھ, جاتی ہیں تو میں نے کہا تو کہیں نہیں نہیں آپ چلیں, میں اپنے میوں کو اٹھاتی ہوں, وہ میرے ساتھ جائیں گے. میں نے سوچا کون کہتا ہے کہ مسلمان عورتیں اوپریسڈ ہیں, نیند سے اٹھ کے مرد آپ کو کلاسز میں چھوڑنے آتے ہیں. اسی طرح ایک موقع پہ رات کا کوئی موقع تھا, یہ شتراوی یا قیام اللیل تھا, تو رات کافی لیٹ تھی تو سسٹرس تھیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کیسے جائیں گی, کہتی ابھی فون کروں گی میرے میاں آ جائیں گے. وہ گھر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ بیگم 2:30 بجے کا فون کرے تو میں, اور آگے نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمیشہ سختیاں ہوں, بہت فائدے ہوتے ہیں. اصل بات یہ کہ آپ ایک دفعہ اللہ کو کر کے دکھا دیں کہ ہر مشکل میں میں تیری ہوں اور صبر سے کام لیا. کبھی کبھی 19-20 ہو جاتی ہوں اونچنی, تو یہ بتائیے جو اللہ کے راستوں میں نہیں آتے ان کو سب مل جاتا ہے. دیکھیے شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے, دین پہ آؤ گے یہ ہوگا, دین پہ آؤ گے یہ نہیں ہوگا. آپ لکھیے میں دین پہ نہیں آتی, یا جو دین پہ نہیں ہے کیا ان کو سب مل گئے, ان کے شوہر ان کو ریوارڈ دے کے سوتے ہیں, کچھ نہیں ملتا. یہ جو بونا ہوتا ہے وہ ویسے بھی ہو جاتا ہے, اور جن کا اچھا معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ویسے بھی اچھا ہوتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ دین کی آزمائشوں سے سب کو بچائے. کا ایسے لوگ جو صبر کریں گے تو ان ربک من بعدھا لغفور رحیم, ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور رحیم ہے. یعنی جو پھر اپریسڈ ہے, جو مجبوریوں میں پھر کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ معاف کرتا ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفذ اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا. سوچیں ہر بندے کو اپنی بڑی ہوگی, میری میری نفسی نفسی, اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا, اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہو پائے گا. اس نفس کے نیچے اپنا نام لکھیں اور اپنے پیاروں کے چند نام لکھ لیں, اور ان میں سے کوئی میرے کام نہیں آئے گا. اب مکہ کی مثال ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ میں بہار تھی, مکہ عذابوں سے بچا ہوا تھا لیکن لوگوں نے ناقدری کی, اللہ نے نبی کو وہاں سے نکال کر مدینہ میں بھیجا. اب پیچھے سے کیا ہوگا اس کو سنیے. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے, وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا, کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. کیا؟ دین کی نعمت, نبی کی نعمت. فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. نعمتوں کی ناشکری کے بعد صورت پوری شکر پہ تھی اور آخر میں اب ناشکری ہے. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا, آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. کرو کیا؟ بس لوگوں کو جو اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشائی سے کھاؤ, اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے. یہاں آپ اپنی بندگی کا ٹیمپریچر نوٹ کریں, ہوتا نا بلڈ پریشر اور ٹیمپریچر وغیرہ, خود سے چند سوال پوچھیں. تقریباً 14 پارے پڑھنے کے بعد میں بندگی کے کس نقطے پہ ہوں؟ عبودیہ, عبدیت اور معبود بنانا, ان میں سے کس میں آگے آ گئی ہوں؟ کیا ابھی بھی نافرمانی کرتے ہوئے بے خوف ہوں؟ ابھی بھی اللہ کی بات مانتے ہوئے مجھے لوگوں کا ڈر لگتا ہے؟ کیا ابھی بھی اللہ کے دین کے راستے کی مشکلات کو اپنے لیے امتحان یا آزمائش سمجھتی ہوں, یا ان کو نعمت سمجھتی ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بندہ بنائے. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا. تیسری صورت ہے جس میں یہ ذکر آ رہا, کیونکہ مکہ والوں نے اپنی مرضی سے حلال اور حرام رکھا ہوا تھا. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں, جو ان علماء کی طرف اشارہ جو اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے, کہا کہ وہ اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں, یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام. تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو. جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہ پایا کریں گے. دنیا کے عیش تو چند روز ہے, کیونکہ دنیا کے فائدوں کے لیے حلال کو حرام کرتا ہے انسان اور حرام کو حلال, آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے. مسلمانوں کو بتایا کہ تم سے پچھلی قوموں نے حرام اور حلال میں چینجز کر کے اپنے لیے شریعت کو مشکل کیا. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہود کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم پر کر چکے ہیں. گزرا پیچھے الحمدللہ سورۃ الانعام میں, اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب غفور رحیم بہت غفور رحیم. اب یہاں تک رک کے دیکھیے, پہلے نعمتوں کا ذکر, اللہ کی کائنات میں جو چیزیں ان کا تذکرہ, ہم سب کو دعوت فکر, پھر دو تین رکوع ناشکری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشکری کی. اب سورت تو پوری ہو جانی چاہیے تھی لیکن نہیں پوری ہو رہی. حضرت ابراہیم کا قصہ آ رہا ہے, ان کی وجہ سمجھیے, عبدن شکورا, اللہ کے شکر گزار بندے تھے. اللہ تعالیٰ دیکھے ہم کو کیسے کریڈٹ دیتے ہیں. آیت 120, ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. واقعہ یہ کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت ہے. کیا مطلب؟ جو کام ایک پوری امت مل کر نہیں کر پاتی وہ خالی ابراہیم کر گئے. وجہ سیلف موٹیویٹڈ تھے, توحید تھے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. یعنی اس اکیلے بندے نے وہ کام کر لیا جو ایک پوری امت کے کرنے کا تھا. وہ ایک شخص نہیں تھا, وہ ایک ادارہ تھا. اللہ کا متی فرمان اور یکسو, یہ ہیں قربیاں جو بندے سے کام لیتی ہیں. سب سے پہلے اللہ کی بات ماننا, پھر فوکسڈ ہونا, اور وہ کبھی مشرک نہ ہو. یہ وجہ آج ہم کیوں نہیں کر پاتے باوجود خواہشات کے, وجہ یہ کہ فوکسڈ نہیں ہے. یہاں سے دیکھ لیں گے تو کبھی کچھ کبھی کچھ مسئلے, کتنے تو شرک چپکے ہوئے ہمیں جراثیموں کی طرح. اگلی خوبی یہ آپ اپنے اندر لائیں, اگر ہم نعمتوں کا شکر ادا کرنا بچ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. اللہ نے جو کچھ ان کو دیا وہ اللہ کے راستے میں لگاتے تھے. اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا. اے اللہ ہمیں بھی جن لے, ہمیں بھی یہ چار خوبیاں دے اور پھر ہمیں چوز کر اور پھر ہمیں سیدھا راستہ دکھا. دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے. پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. میسج مل گیا آپ کو؟ مجھے یہ رول ماڈل ہے. یہ نہ کوئی کہے کہ اللہ کا بندہ نہیں بندہ بن سکتا. اس کے اپوزٹ وہ لوگ جنہوں نے چھوٹی سی خواہش پہ قابو نہ پایا اور بندر بنا دیے گئے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ. رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا. اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے. باخری آیتوں کو بڑے غور سے سننا, کس طرح سے اللہ تعالیٰ دعوت دینے کا طریقہ سکھاتے ہیں. ادعو الی سبیلی ربک بالحکمہ, اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ, اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اور اگر تم بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو, لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صبر سے کام کیے جاؤ, اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. اور ان لوگوں کی حرکات پر انجنا کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں. والذین هم محسنون, اور وہ لوگ جو احسان پر عمل کرتے ہیں. یہ ہے دعوت کا ایک خوبصورت طریقہ, ٹوٹل پیکج. دل سوزی کی بات ہو, لوگوں کے دل میں بات اترے, اپنے اندر درد مندی لاؤ. آپ دیکھیں دو چیزیں, اگر آپ اس میں دیکھیں نا, ایک ہے حکمت اور ایک ہے عمدہ نصیحت. حکمت کیا ہے کہ بے وقوفوں کی طرح اندھا تم تیر نہ چلاؤ. موقع دیکھا نہیں, وقت دیکھا نہیں, اگلے کا مزاج پڑا نہیں, اور ایسے اناڑی ڈاکٹر کی طرح جب مریض کا مزاج دیکھے بغیر اس کو 10 گولیاں کھانے کو دے دے. ایک سے بھی الرجک تھا یا اگر ایک کا ریئیکشن ہوا, ساری باقی گولیوں کا اثر ختم. عقل مند بھی ہے, جس سے بات کریں پہلے اس کا ذہن پڑھیں. یو نیڈ ٹو ریڈ ہز اور ہر مائنڈ. پھر اس کے حالات کو دیکھیں, اپنے آپ کو اس کے ایج پہ لے جائیں, موقع محل دیکھیں, اس کے حالات کو دیکھیں. ہر ایک کو ایک لکڑی سے نہ ہانگیں. جس شخص یا گروہ سے بھی واسطہ پیش آئے پہلے ان کی بیماری دیکھیں. دیکھیں 40 سال تک نبی پہلے اس معاشرے کی بیماریاں دیکھتے تھے, پھر اس کے بعد ان کو علاج دیتے تھے. کیونکہ کسی جگہ کے مسائل اور پرابلم سنے بغیر, سمجھے بغیر جا کے دوا دے دینا یہ فائدہ نہیں دیتا. پھر تشخیص کرو, پھر علاج کرو, پھر اس کے دماغ کے اندر سے اس بیماری کی اصل وجہ ڈھونڈو اور اس کو نکال دو. بس جڑ نکال دو, بیماری خود چلی جائے گی. ہم کیا کرتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ کی بنا ایسی ڈھونڈی تبلیغ کرتے ہیں کہ کیا میں بتاؤں آپ کو. کتنے لوگ ہیں جو ہماری باتوں سے تھکے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے اب ان سے شک سامنا نہ ہو, انہوں نے نہ موقع دیکھنا نہ کچھ, اور ہمیں جا کے تانا دے دینا. پھر اب دیکھیے دوسری بات ہے عمدہ معزت الحسن. ورس کہتے ہیں وہ بات جو دل میں اترے, یعنی صرف دلائل سے مطمئن نہ کرو, اس کے جذبات کو بھی یقین کرو. ایک جملہ لکھ لیجئے, صرف قائل نہ کرو, مائل بھی کرو. بڑی بڑی حدیثیں اور آیتیں کوٹ کر کے اور غصے میں اور آنکھیں چڑھاتے, بھویں چڑھاتے, ٹیبل پہ مکے مار کے آپ قائل تو کر لیں گے, لیکن آپ لوگوں کو زہر لگے گی. مائل کیجیے ان کے جذبات کو ٹچ. برائی اور گمراہی کا عقلی حیثیت سے نہیں معاملہ کریں, بلکہ انسان کو انسان سمجھتے ہوئے اس کی فطرت میں پڑی ہوئی جو چیزیں ان کو ہائی لائٹ کریں. برائی کی نفرت ان کے اندر ابھاریں, نیکی کا شوق لائیں, اور اسی طرح آپ اپنے بچوں کو بھی کریں. کل میں سن رہی تھی, آج کل میرا خیال ہے روم میں شام کے قریب تھا وقت, تو پیرنٹنگ اے ٹو زی ہے نا, اس کو چلا رہے ہیں یہ ایڈمنٹ. بیچ میں کچھ وقت ہوتا ہے جب ریپلیس نہیں ہوتے, تو میں کل بھی ایک سن رہی تھی کہ ینگ بچوں سے کیسے ٹریٹ کیا جائے, تو مجھے خود بھی اچھا لگ رہا تھا اس سوچ کے ساتھ کہ کتنی ماؤں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, لیکن ان کو اپنے بچوں کی تبدیل کرنی نہیں آتی. تو اگر آپ کو کسی کو مسئلہ ہے, آپ خود اپنے ان پہ 1 2 3 کا ایک 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 پوائنٹ سننی شروع کر دیں. کیونکہ ہماری تبلیغ کا انداز درست نہیں ہوتا. رغبت دلائیں, شوق دلائیں, اس چیز کو ان کا کریں. پھر دل سوزی ہو, خیر خواہی ٹپکے, کسی کے انا کو نہ جڑیں بلکہ اس کے شعور کو بیدار کریں. یہ نہ ہو کہ جس کو نصیحت کرے وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھے, اپنا دوست سمجھے. اس کو بتاؤ کہ اس کے اندر میرے لیے ایک تڑپ ہے. پھر دیکھیے کہ وہی آپ کی کوششیں, اور اللہ تعالیٰ پھر جس کے دل میں کچھ خیر دیکھتا ہے اس کو جگہ دے دیتا ہے. کتنے خوبصورت طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمیں اس پورے پارے میں سے اللہ تعالیٰ نے خیر دی, اور کتنی بڑی خوبصورت باتیں ہم نے سیکھی. اگر ہم ایک اسٹریچ میں پورے پارے کو دیکھیں تو آپ اسکرین کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے 14 ایک پارا, جس میں آپ دیکھیں کہ ایک بڑا خزانہ ہم نے لیا. سب سے پہلے سورت ہجر تھی, مکی سورت تھی, قوم سمود کے ایک نام کے ساتھ اس کو جوڑا گیا. دو بڑے مضمون تھے کہ جو لوگ آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں ان کو پہلے تو وارن کیا گیا, اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی گئیں. پھر آپ دیکھیں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ حاضر قرآن, اس کا تذکرہ ہوا. کتنے سال گزر گئے یہ کتاب منومن ویسی موجود ہے. پھر ہم نے اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل دیکھے, زمین و آسمان, سورج چاند ستاروں میں اللہ. ہم نے حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ پڑھا اور انسان کو اس کے اوقات دکھائی گئی. پھر ابلیس کا اولاد آدم کو چیلنج کہ میں ان کو بہکاؤں گا. پھر بندے کا اصل مقصود کیا ہے, اللہ کی ذات. لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کے. اس کا قرب، اس کا دیدار، اس کی رحمت، اس کی محبت اور یہی بندگی اور عبودیت. پھر فرشتوں کی آمد کا ذکر ہم نے سنا، ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری اور قوم لوط پہ عذاب. پھر اس کے بعد ہم نے سورت نحل پڑھی جس میں شہد کی مکھی کی بات ہے، سورت النعم کہا گیا، کثرتوں سے نعمتوں کا ذکر ہے. بنیادی مضمون اس سورت کے شرک کا رد، توحید کو ثابت کرنا، پیغمبر کی دعوت کو نہ ماننے والوں کو ڈرانا اور ان کو اس چیز کا احساس دلانا کہ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ انجام برا ہے، حق کی مخالفت اور مزاحمت پر نتائج اوڑھنے کی دھمکی. پھر لمبی لسٹ ہم نے پڑھی اللہ کی نعمتوں کی اس پوری سورت میں کہ وہ ان تو نعمت اللہ کی لا تحصوها. پھر اللہ کی رحمت کے انسانوں کو فوراً نہیں پکڑتا ہے 61 میں دیکھا. پھر دودھ پہ غور و فکر کروایا، کس طرح اللہ جانور کے پیٹ میں ایک طرف گوبر اور ایک طرف خون ہے اور نہایت لذیذ قسم کا دودھ ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے. آج سائنس نے ریسرچ کی ہے نا کہ گائے اور بھینس کے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم سب کے لیے قرآن میں 1500 سال ہو رہے ہیں تقریباً تب سے بیان کیا. اور پھر اب دیکھیں سورۃ نحل کی ہیروئن اور اس پورے پارے کی ہمارے لیے رول ماڈل شہد کی مکھی تھی. کیسے اس 3 دفعہ فیمیل کا سلے، ہم کیوں مجبور ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہائے ہم عورتیں، ہر اچھا کام عورتیں کرتی ہیں، ہر برے کام کی طرح زیادہ خوش نہ ہو جائیں آپ. آپ دیکھیں تسبیح نمازیں عورتیں پڑھتی ہیں، درس عورتیں سنتی ہیں، دورہ قرآن بھی عورتیں سنتی ہیں. ایک اور سسٹر تھی تو انہوں نے کیا سن کے اپنے ہسبینڈ کے فون پہ ٹیل ٹاک دلوایا ہم سے کہ اس کو کریں، تو چھڑا ہو گیا نا تو ان کے میاں آواز دیتے ہیں یہ آ جاؤ تم سننا شروع کر دو، کہتی میں سن رہی ہوں بات سن رہی ہوں. یعنی حال یہ ہو گیا ہے. میں نے کہا اگر جمعے کے خطبے کی بھی اجازت ہوتی تو یہ سارے شہر میں عورتیں ہی ہوتی، خطبے کو ہی دے رہی ہوتی مسجدوں میں. اور امریکہ میں بعض وقت اتنے پرابلم ہو جاتے ہیں کئی مسجدوں میں سپیٹ نہیں ملتے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں نہیں دے سکتی، کوئی عورت ہی دے دے، یہ حالات ہے. تو بہرحال دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دے. اور آخر میں دیکھیے صورت میں ہم نے تبلیغ کی حکمت پڑھی، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، بہترین طریقے سے اس بات کو ہم سب پر لائے اور ہم اس سے خیر لینے والے بنے، نہ کہ ہم شر کے پیامبر بنے. انشاءاللہ کل کی کلاس جو ہے وہ ہماری بیمبل مسجد سے ہوگی. آپ میں سے جو ساتھی گھروں سے سن رہے ہیں وہ بھی، اور جو یہاں ہے وہ بھی اس چیز کو یاد میں رکھیے. نئی جگہ ہے تو پہلا دن ہے، کل سنڈے ہے، آئی ڈونٹ نو ایون ڈے ہے کہ نہیں، لیکن جیسے آپ کو بتایا کہ مسجد میں تو ماشاء اللہ رات کو میرا لے 500-600 سے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں. کاٹ کے دینا اتنے بڑے بڑے بھی لوگ لیں گے، پھر ایک ہی سب چاروں کو ایک ہی دے دیں گے. دیکھنا ابھی کاٹ کے دیں آپ لوگ. یہ انہوں نے کل کا ایک کوئک سا فلائر بنایا، کل مسجد کے نام کے ساتھ ایڈریس بھی ہے اور اس کا ٹائم وغیرہ لکھا، یعنی ہے فلائر وہی، لیکن کل اور کل آپ جس کو بھی بتائیں ساتھ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم 15ویں پارے میں انشاءاللہ سورہ کہف کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ایک ایک پیج پہ، یہ ہم کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ پیچھے سے جاتے ہوئے لے لیجئے اور ان دوستوں تک پہنچائیں جہاں تک جو یعنی جو نہیں آتے یا جن کو آنا مشکل ہے. تو جی 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 ایرم کچھ کہنا چاہ رہی ہیں پلیز، آن لائن والے چاہیں تو ہمیں برداشت کریں چاہے چھوڑ دیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. جی لے لیجیے.
میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ یہ ایک پیج لے کے جائیں گے اس کو آپ فوٹو کاپی کریں، کیونکہ اگر میں ایک ایک کو ابھی ایک ایک دوں گی تو آپ میرے پاس اتنے ابھی ہیں نہیں کہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکیں، تو آپ اس کو ایز اٹ از فوٹو کاپی کر کے کاٹ کے تو اپنی مسجدوں میں آج ضرور لوگوں کو بانٹے گا،
تراویحوں میں بانٹے اپنی مسجد.
اور اس کے اوپر ٹائمنگ شاید وہ بھول گئے لکھنا،
لیکن لکھ کے دینا
اپنے ہاتھ میں بھی لکھ کے دیں سب کو، لیکن آپ اپنی ٹائمنگ بھی ضرور بتائیے گا. اور اس کے علاوہ صرف کل کے ہی آنے والے آگے بھی جو پروگرام یہاں پر ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا، اس کے لیے نیچے پیچھے میں فلائر اگر آپ کو لینے ہیں تو وہ بھی دے دیجیے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اور پارکنگ کا اگر کوئی پوچھے گا تو مسجد رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پارکنگ ہے وہاں پر، ویسے اسٹرکٹ ہے جس سے سب اور سے جس طرح زیادہ سے زیادہ پیسے ڈال کے تھوڑا سا ٹائم لے کے
پارکنگ بھی ہوتی ہے.
اور اس کے علاوہ ہم سب نے یونیفارم میں آنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ویل ڈریس کر کے سب کو پریزنٹ بھی پریزنٹ کرنا ہے کہ ہم ایز اے
ویل ڈریس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں،
ہمارا سب صحیح لے کر آنا ہے.
ویل ڈریس کو ذرا ایکسپلین کر دیں،
کالا ابایا اور وائٹ اسکارف جو لوگوں کے پاس ہے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. और जो वॉलंटियर्स और एडमिन हैं अगर थोड़ा सा जल्दी आ सके क्योंकि हमें वहाँ जाके सेटिंग करनी होगी।
नहीं आज रात को तरावीह के बाद हम करेंगे सेटिंग, ऑफ कोर्स कल सुबह कौन आएगा उस वक्त? आप में से वेम्बले मस्जिद में कौन कौन
बट आप अपने फॉरन से काम लेंगे। देखिए वेम्बले मस्जिद में आप में से कौन कौन नमाज पढ़ता तरावीह से? मैंने देखा आप सबको और आप में से आप तो सर 20 के बाद जाते हैं, आप सब वहीं रुकते हैं ठीक है, और उसके बाद वो हॉल खाली होगा, मैं चले जाते हैं पहले भी आज बात कर लेते हैं, अगर पहले खत्म हो गया 8 तरावीह के बाद हम सेटिंग कर लेंगे ठीक है। तो आप अब हाजिर जी क्या हुआ? वो रूम है भाई कुर्सियां जो भी सेटिंग करनी है वो तो मेरा तो ख्याल है रात को या फिर फजर करते हैं, ये नहीं हो सकता कि आप सुबह आके चीजें ढूंढ दो नहीं चल रहा, ये रूम आपका रिस्क है आपको दे रहे
हैं। और अगर रात में थोड़ी बहुत ये है कि जो जाते हैं वो रात को भी देखें कि चीजें कहाँ कहाँ मौजूद हैं और ताकि हमें पता होना चाहिए ये ना कि हम सुबह फिर जाके परेशान हो रहे हैं। ठीक है इंशाल्लाह। तो जो सुबह 9 बजे जा सकते हैं वो प्लीज जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर लिख दें कि हम सुबह 9 बजे आ रहे हैं, और जो रात में मस्जिद जाते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दें कि हम रात में मस्जिद में मिलेंगे। तो इंशाल्लाह रात में भी कुछ कर लेंगे और सुबह भी इंशाल्लाह मिलकर कर लेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर।
जी सेम जैसे इधर है वैसे उधर भी कल बेबी सिटिंग होगी, बिल्कुल होगी अजान चला दें आप, अजान लगा दें आप हाजिर।
سورہ نحل میں کتنی خوبصورت ہم نے باتیں پڑھی الحمدللہ۔ انڈین سسٹرز کی اٹینڈنس نہیں لگی آپ لگا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ چیک سیو ہو جائے گا اور آپ سب کی اٹینڈنس انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے لگ جائے گی۔ چلیے جانے سے پہلے ایک ایک لکھیے، اپنا پوائنٹ لکھیے، کیا آپ آج کے پارے سے لے کے اٹھ رہے ہیں، یہاں سے آج سے کیا سبق اپنے لیے، اپنے عمل کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے کیا آپ سبق لے کے آج اٹھیں گے؟ یہاں سے ایک ایک پوائنٹ لکھیے اپنا، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی کلاس کنکلوڈ کر دیں گے۔ شہد کی مکھی سے کیا سیکھا آپ نے؟ الحمدللہ بندگی کا لیول چیک کرنا ہے، نعمتوں کا شکر گزار ہونا ہے، بالکل ٹیم ورک سیکھا، بالکل آنر اوور نیچر، تھینکفل آن اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت، محنت، تبلیغ کو خوبصورت انداز، تبلیغ کا خوبصورت انداز، اللہ کی نعمتوں پر شکر اور صبر، ٹیم ورک اینڈ ڈیڈیکیشن ٹو دین، الحمدللہ۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے؟ دیکھیے عمل کا ایک تقاضا ہوتا ہے تبلیغ اور تبلیغ کا، جی بالکل الحمدللہ۔ دیکھیں عمل جب آہستہ آہستہ ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر دیتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک وہ عادت کا حصہ بن جاتا ہے، اور اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس کو اپنی عادت کا حصہ بنا لیں، لگے کہ بالکل ہم اس طرح ہی ہماری عادتیں ہیں، اور الحمدللہ پھر ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمت دیتے ہیں اور توفیق دیتے ہیں کہ وہ ایک عادت کا حصہ بن جاتی ہے، تو انشاءاللہ اسی سے ہی فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو ہمارا قرآن کا سفر ہے، یہی جب جو ہم جتنے پاروں میں پڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ، مستقل کے جو بھی ایون احکامات ہوتے ہیں تدریج کے ساتھ اترے ہیں، اسی طرح ہی جب ہم تدریج کے ساتھ اپنی عادتیں آہستہ آہستہ اپنے مضبوط کریں گے، اپنے اچھے جو بھی عمل کے نقطے ہیں ان کو اپنے عادتوں کا حصہ بنائیں گے، تو انشاءاللہ وہ ایک خوبصورت پرسنالٹی کی صورت میں انشاءاللہ نکلیں گے۔ جیسے پوری کائنات اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، ویسے ہی اللہ ہمیں بھی اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ نہر کی ہیروئن شہد کی مکھی، جی بالکل الحمدللہ، اور اسی طرح ہماری زندگی پرسکون ہو، جی بالکل۔ دیکھیے جو ہمارا خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے, اس نے ہمیں جب ایک سیٹ آف رولس دیے ہیں تو وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتے, غلط نہیں ہو سکتے. اس سے نہ تو نہ صرف زندگی میں سکون اور اطمینان آئے گا بلکہ اتنی خوبصورت زندگی ہو جائے گی کہ نہ کوئی پریشانی, نہ کوئی غم, نہ کوئی فکر, جب پورا کا پورا بھروسہ ہی ہم نے اس رب کی ذات پہ کر دیا, اپنا پورا توکل کر دیا کہ جو کہا وہ مان لیا. سمعنا واطعنا کا ہمارا جب رویہ ہوگا تو انشاءاللہ ہماری کوئی کام کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے, اب ہم اپنی کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ پروردگار دے دے کہ ہم اطاعت گزار بندے بن جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاؤ کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں. پروردگار ہمیں اپنے اطاعت گزار اور شکر گزار بندوں میں شمار کر لے. پروردگار ہمیں اپنی نعمتوں کا ہر لمحہ شکر ادا کرنے کی توفیق دے. جو ملی ہے اس کا بھی شکر, جو نہیں ملی ہے اس کا بھی شکر کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھی, ہمارے حق میں اچھی نہیں تھی. پروردگار ہم آپ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں, ہم بن دیکھے آپ کی ذات کے ایمان لائے, بن دیکھے آپ کی تمام انبیاء پر, آپ کے کتابوں پر, آپ کے فرشتوں پر, آپ کے جنت دوزخ پر, قبر کے عذاب پر, دوبارہ جی اٹھنے پر, کہ ہم ایک ساتھ گزار انشاءاللہ بندے بنیں گے. پروردگار ہمارے ایک چھوٹی سی حقیقت ہے نا, پروردگار ہمارا ہماری جب ہم آپ کے سامنے ہماری حاضری ہوتی ہے پروردگار ہمیں شرمندگی سے بچائیے گا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.